أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفي آپ سب لوگ الحمد للہ رب العالمین اور کیسے بیچ کے آپ کے دو دن گزرے الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے خوبصورت دن دے رہا ہے اور ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم خیر اور نیکی کے کاموں میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالتے رہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آج فرائیڈے ہے اور آپ سب لوگ ماشاء اللہ جہاں جہاں ہوں گے الحمد للہ آپ نے اپنے دن کو بہترین گزارا ہوگا ایک دفعہ ضرور ہم سب کو یہ سوچا نہیں چاہیے کہ فرائیڈے مومن کے لیے ایک عید کے دن کی طرح ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی کرے کہ ہم اس کا اہتمام بہترین طریقے سے کر سکیں اور اپنے بچوں کے اندر بھی شوق اور ذوق کو لائیں اور ایک سچی مومنہ ہونے کی حیثیت سے میں مجھے خود مومنہ کا لفظ بہت اچھا لگتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں مومن بنا دے اور جب ہم بار بار ایک چیز کو کہتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کروانے کی کوشش کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری جو نیت خواہش اور ارادہ ہوتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق پھر ہمیں اس راستے پہ چلا دیتے ہیں تو میرے سامنے آج تو جو ایک بحیثیت مومنہ ہماری جو پرائرٹیز ہونی چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق اور صداقت پر قائم رہنے والی ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی راہ پر لے جاتا ہے. آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا, فسق و فجور سے بچا, اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نیکی کے کام کرنے والے ہوں. اور سورہ الفرقان کی تو ساری ہی آیات بہت خوبصورت ہے, اور مومن کی شان اس میں جو بیان کی گئی ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی, اور وہ بیہودہ اور جھوٹی باتوں میں شامل نہیں ہوتے. اور اگر اتفاقاً بیہودہ مشکلوں کے پاس سے ہو گزرے تو سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں, یعنی وہاں کھڑے نہیں رہتے, تماشا نہیں دیکھتے یا اس کا حصہ نہیں بن جاتے, بلکہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں خبردار نہ کر دوں؟ ہم لوگوں نے عرض کیا, کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے, بیٹھ کے اور فرمایا, کولے زور بیہودہ باتیں اور جھوٹی گواہی. آپ نے اس بات کو اتنی بار دہرایا کہ ہم نے دل میں کہا, کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرماتے, یعنی خاموش ہو جاتے. یہ دونوں جو ہیں ریاض الصالحین کے باپ میں سے لی گئی ہیں, گواہی کے باپ میں سے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ہمیشہ ان حکموں پہ چلنے والے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیے ہیں. اور اللہ کے نبی تو ہم سے چاہتے ہی یہ تھے کہ ہم حق کے راستے پہ چلنے والے, سچائی کے ساتھ جھوٹ کی گواہی نہ دینے والے بنے اور سچی شہادت دینے والے بنے, انصاف پر قائم رہنے والے بنے. مومن جب انصاف کرنے والا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح آسانی کر دیتا ہے. تو ہم اس کو اپنے گھروں سے اس چیز کو لیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم اب گھر میں بھی اس چیز کو عام کریں گے کہ ہمیشہ سچ اور سچائی پہ قائم رہنا ہے, اور جھوٹ بولنے سے خود بھی رکنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی رکنا ہے. اور آج کے دور میں بلا وجہ بھی جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے, بغیر وجہ کے, یعنی اس میں کوئی کسی بس ایسے ہی شیطان منہ سے کوئی نہ کوئی الٹی بات نکلوا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچا کے رکھے, حق کی گواہی دینے والے بنے, اور دوسروں کے لیے ہمیشہ خیر خائی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. انشاء اللہ تعالیٰ ہم آج اپنی کلاس کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح آسانی کرے, نیٹ کا بھی کوئی پرابلم نہ ہو, اور بہترین طریقے سے کلاس کو لے سکے. اعمال ایسے کہ فرشتے اترے. اس میں ہم الحمدللہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہوگا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا جو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے پھر بہت فیل ہوتی ہیں اور ہم اس کو اپنی درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور شیطان بھی اتنا ہی حملہ کر رہا ہے. میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے انٹینشنلی, جب ہم بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان کے حملے بھی زیادہ آتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر ہمیں شیطان سے بھی بچنا آ جاتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں اعمال ایسے کہ فرشتے ہوتے ہیں. اس میں ہم لوگ چیپٹر جو دیکھ رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری آسانی کر. شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتے اترتے ہیں تو کبھی کسی انسان کے نام کے ساتھ فرشتوں کا نام لگا ہوا ہے؟ اگلا اس کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ وہ اشخاص کے جن پر فرشتوں کا نزول ہوا. چونکہ الحمدللہ ہم لوگ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں, اس کے اندر یہ سارے واقعات آئے ہیں اور کچھ واقعات احادیث سے بھی ہیں, تو ہم ان خوش نصیبوں کے نام ضرور دیکھیں گے کہ جن پر فرشتوں کا نزول ہوا, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ لے. ہم یہاں نوٹ کیا کریں گے؟ کیا بس ان شخصیات کے گن گائیں گے, کتنے ہو لکی دے آر؟ لکی تو کہنا بھی نہیں ہے, ہو بلس دے آر؟ نہیں, ہم نے یہ دل میں دعائیں کرنی ان کا تذکرہ پڑھتے ہوئے کہ مجھے بھی ایسے ہی کام کرنے والا بنا کہ میرے پاس بھی فرشتے آئیں. تو سب سے پہلے مرد نہیں, عورت, لیڈیز فرسٹ. کون؟ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کا نزول ہے. چنی ہوئی ہستی تھی, فرشتوں کے نزول سے فیض یاب ہونے والے لوگوں میں حضرت مریم کا نام آتا ہے. چنی ہوئی تھی, ان کا چناؤ عرش پر ہوا اور ان کو خیر النساء کا لقب ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سارے مرد کامل گزرے ہیں مگر عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی کامل ہوئی ہے. اس میں دیکھیں خوبی آ گئی دونوں کی. اب پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں, حضرت آسیہ کا تذکرہ آ گیا مریم کے ساتھ, کون سی نمازوں کا ذکر ہے ان کی, کون سی عبادات, کون سے وظائف کیے ہوں گے, لیکن اللہ نے کس چیز کا ذکر کیا مریم کے, حیا, اور بی بی آسیہ کا استقامت. پیچھے جو عمل پڑ چکے وہی عمل ہیں ان لوگوں کے. حضرت مریم وہ شخصیت تھی جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اور ان کے لختے جگر عیسیٰ کو ہمیشہ شیطان سے محفوظ رکھا گیا. حضرت مریم وہ سعادت مند خاتون تھی جن کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا. وہ مقدس عورت تھی جن کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ فرشتے نازل ہوئے. ان کی بزرگی کی بہت بڑی علامات تھی ملائکہ کے نزول کی دلیل مقدس کتاب قرآن پاک میں موجود ہے, سورۃ آل عمران آیت 24 آیت 42 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب انہوں نے کہا مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کیا. فرشتوں کے نازل ہونے کے بعد مریم علیہ السلام کو بشارت دینا کہ تجھے چن لیا گیا اور تجھے پاک کیا گیا اور تیرا یہ چناؤ دنیا بھر کی عورتوں سے ہے, یہ پہلی بشارت کو دی گئی. اس آیت سے فرشتوں کا حضرت مریم سے ہم کلام ہونا یعنی بات کرنا ثابت ہے. یہ حضرت مریم کے لیے سعادت کی بات تھی اور ان کی شان اور عظمت کو بیان کرنے والی بات تھی. پھر ایک دوسرے مقام پہ حضرت مریم کے پاس فرشتے آئے تو بن باق کے بیٹے کی بشارت دی. یہ بشارت بڑی انوکھی اور حیران کن تھی. اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من حسنہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہدی وکہلا ومن الصالحین, سورۃ آل عمران آیت 45 سے 46. جب فرشتوں نے کہا کہ مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے, یہ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے کلمۃ اللہ, جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو دنیا آخرت میں صاحب عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے گا, اور ادھیڑ عمر مڈل ایج جو اسٹرانگ ایج ہوتی ہے 30s کی ایج ہے اس کے بعد کی عمر, اور وہ ہوگا. حضرت مریم کے لیے فرشتوں کا یہ نزول دوسری مرتبہ تھا. مریم کے پاس تیسری مرتبہ بھی جبرائیل آئے تھے. اس کی دلیل سورۃ مریم میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, اور کہہ دیجیے سورۃ مریم آیت 16 سے ہو کر مشرقی جانب بائیں کی طرف سے پردہ کر لیا, پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل کو بھیجا, پس وہ اس کے سامنے آدمی کی شکل ہوا, یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں. اس نے کہا بات تو یہی ہے, یعنی بات تو سچ ہے جو تم کہہ رہی ہو, وہ بات غلط نہیں ہے, بدکاری والی بات بھی نہیں ہے, تیرے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات بھی نہیں ہے, کوئی ایسا غلط معاملہ بھی تو نہیں کیا, لیکن تیرے پروردگار نے کہا وہ مجھ پر بہت آسان ہے, ہم تو اسے لوگوں کے لیے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بنا دیں گے, اور یہ تو طے شدہ بات ہے. بس وہ حاملہ ہو گئی اور ایک دور کی جگہ چلی گئی. تو یہ واقعہ ہم نے الحمدللہ قرآن میں کئی بار پڑھا, یہاں بس یہی دو چار جملے بول دوں. عورت کے لیے اور اس کی عزت کی حفاظت سب سے قیمتی چیز ہے. بچیاں شادی شدہ خواتین ہوں, کسی مرد کے لیے اپنے آپ کو ترنے والا نہ بنائیں. آج جس تیزی سے کمیونیکیشن کے مینز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیجئے, دور بیٹھ کر بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرنا, اور وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنہائی کا ماحول پیدا کر لینا انتہائی آسان ہے. پہلے دور میں کوئی کسی لڑکی کو ملتا تھا, ملتی تھی, 10 لوگوں کی نظروں میں آتا تھا. اب تو آپ اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں جو مرضی ان کے ساتھ بات چیت کر لیں اور جس طرح مرضی اپنے آپ کو ایکسپوز کریں, تو جن بچیوں کے دل میں, جن عورتوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور وہ فرشتوں کی موجودگی اپنے پاس لانا چاہتی ہیں, وہ کبھی کسی مرض سے کسی موقع پر بھی ایسا کوئی رویہ اختیار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی کہ جو بعد میں انسان کی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو ایک عورت کے لیے یہ بات بہت قیمتی ہے کہ وہ اپنی حیا کی حفاظت کرے. اب وہ واقعہ پڑھتے ہیں جو ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا. حضرت خدیجہ کون تھی, سب بولیے, کی چہیتی بیوی. کوئی ایک خاص بات بتا سکتے ہیں جو باقی بیویوں سے حضرت خدیجہ کو نمایاں کرتی ہو؟ جی, حضرت خدیجہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. 25 سال ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہے. کتنی بڑی تھی آپ سے؟ 15 साल, अगर आज आपके बेटे के लिए कोई 15 साल बड़ी लड़की दिखा दूं तो रिश्ता कर लेंगे? कितनी बेटों वाली माए हैं जो 15 साल बड़ी लड़की से अपने बेटे की शादी कर लेंगे या येंगे साजा का तो दिमाग ही खराब हो गया। 15 साल, तौबा तौबा। यहाँ तो 1 साल बड़ी बच्ची नहीं लेते लोग, तोल तोल के नाप तोल के रिश्ते करते हैं लोग। पहली शादी 25 साल का जवान और 4 बच्चों की माँ और बेवा, आज हम किस इस्लाम की बातें लोगों में लेके फिरते हैं? तभी तो आज घरों में सुकून नहीं, आज शादियां करके भी हम बेसकून है, मेयार बदल गए हैं। तो दुआ कीजिए कि कम अज कम ये मामला जो सुन्नत के में नजर आते हैं ये हमारी जिंदगियों में भी झलके, और इनकी खूबी अब आप खुद ही पढ़ेंगे। वो मुकद्दस हस्ती जिसने रिसालत मोहम्मदी में सबसे पहले फरिश्ते के नजूल की सआदत हासिल की, वो रसूल रहमत के लिए अल्लाह सुबहाना ताला के इनामात में से गिरां कदर इनाम उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा थी। यानी ये तोहफा थी अल्लाह की तरफ से नबी के लिए। हम कहते हाय हाय बूढ़ी खोसट, हाय हाय बच्चों, हाय 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 बहुत कर देते हैं हम लोग। अच्छा भला नेकी का काम करने वाला बंदा सोचते मैंने इतनी आहें नहीं लेनी, मैं नहीं करता ये काम। देखिये अल्लाह के नबी के लिए ये गिफ्ट थी, कैसे इन्होंने इस्लाम की तरवीज, ये तो अल्लाह के नबी जानते हैं, या खदीजा जानती है, या अल्लाह जानता है। वो 1/4 सदी आपकी रिफाकत में रही। इस दौरान जब भी रंजो अलम का वक्त आया तो सैयदा खदीजा तड़प उठी, संगीत मुश्किल हालात में आप पर अपनी दौलत पेश कर दी, दावतो जिहाद की तल्ख तरीन सख्तियों में आपकी शरीके कार रही, आपकी खैर ख्वाही और गम गुसारी करती रही, आपको दिलासा देती रही, आपका दुख बांटती रही। दुआ करें हमें भी एज अ वाइफ अल्लाह ताला ऐसा ही बना दे, हम भी अपने शोहरों के लिए यही सब करने वालियां बन जाए। जिस वक्त सारा समान आपका इनकार करने वाला था, सईदा खदीजा आपकी तस्दीक करने वाली थी, लोग खून बहाने वाले थे, सईदा खदीजा मरहम पट्टी करने वाली थी, वफा की पैकर हमेशा दो जहानों की रहमत समेटने में मसरूफ रही। ये वही हस्ती है जिसके बतन से पैदा होने वाली औलाद क्यामत तक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान का निशान बनी रहेगी। ये वही आला तरीन हस्ती है जिसकी औलाद को दुनिया में जन्नत की बिशारत मिली, जिसके दामाद उस्मान और अली को दुनिया में जन्नत का परवाना मिला। ये वही हस्ती है जिसके नवासे दुनिया में जन्नती करार पाए। ये वही मुकद्दस हस्ती है जिनके लिए सबसे पहले जन्नत की बिशारत और अल्लाह रब्बुल इज्जत का सलाम जिब्रील अमीन लेकर इनके घर आए और जन्नत में मोती के महल की बिशारत दी। इसकी दलील सहीहैन में मौजूद है। अबू हुरैरा फरमाते हैं, जिब्राइल अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, ये खदीजा तशरीफ ला रही हैं। ये कब हुआ? आप गैर हिरा में थे और खदीजा आपके लिए खाना लेकर जा रही थी। फरमाए, इनके पास एक बर्तन है जिसमें सालन या खाना या पानी है, जब वो आपके पास आए तो आप इन्हें इनके रब की तरफ से सलाम कहें और मेरी तरफ से और जन्नत में एक मोती की महल की बशारत दें जिसमें न शोर व शौक होगा और न दरमंदगी और न थकान। क्या शान है सईदा खदीजा की जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, कौनैन के ताजदार की ज़ौजा मुख्तरमा होने का शर्फ हासिल किया, सबसे पहले इस्लाम के लिए तकालीफ बर्दाश्त की, सबसे पहले अपना माल निछावर किया, इनके ऊपर सबसे पहले जिब्राइल का नजूल और इनका सलाम पाने वाली हुई। कितनी अजमत की मालिक है खदीजा कि जिसने सबसे पहले जन्नत की बिशारत और मालिक कायनात का सलाम वसूल किया और याकूत के महल की मालिक बनी। शायद ही कोई इस्लाम में इतनी अजमत पाने वाला हो जिस अजमत सईदा खदीजा के नसीब में आई। हजरत खदीजा तुल कुबरा ही वो खुश नसीब औरत थी जिन्हें कायनात की औरतों पर फजीलत दी गई और जन्नत की औरतों पर भी इन्हें फजीलत दी गई। रशकारा इनके ऊपर किस किस को आ रहा? सबको आ रहा ना? और अगर आपको मुझे ऐसी जिंदगी बसर करने की दावत दे दी जाए तो फिर दूसरों को आपके ऊपर रश्क आएगा। लिख लीजिए कि जिनके दर्जे हैं सिवा, उनकी मुश्किलें हैं सिवा। खदीजा 3 साल तक शाबे अभी तालिब में बंद रही थी नबी सल्लम के साथ, दरख्तों के पत्ते खाने पड़े और इनकी मौत का भी सबब यही चीज बनी थी कि इतनी नकाहत आ गई थी, कमजोरी आ गई थी कि सन 1090 में फिर इनका इंतकाल हो गया। आमुल हुजन कह दिया गया उस साल को। ये करोड़पति औरत थी लेकिन इस्लाम ने इनको बिल्कुल खाली कर दिया था। 13 साल जो मक्का में अल्लाह के नबी ने तबलीग की, कारोबार तो कोई नहीं था, कहां से खाते थे? ये खदीजा का माल इस्लाम की जड़ों में लगा हुआ है। मक्का में कौन थे अंसार? वहां तो गरीबों के पास एक वक्की रोटी भी नहीं थी। तो खदीजा ने इस्लाम के लिए वो कुर्बानियां दी जो आज की औरत को देने की जरूरत है। और आप देखिए एक एक موتی نہیں لگ رہا ان کی شان میں پرویا ہوا؟ تو آج اگر اسلام کے لیے اگر اللہ مجھے آپ کو کچھ کرنے کی توفیق دے تو ساری دنیا اس پہ بعد میں رش کرے گی. آج یہ الگ بات ہے کہ لوگ ہم پہ رحم کھائیں یا ہم پہ ترس کریں یا ہم پہ برے کمنٹس دیں. تو ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہم سے کوئی بڑا کام لے, اور وہ کام لے جو دوسرے نہیں کر رہے, اور تب لے جب ابھی یہ کام رواج نہیں بنا. جب رواج بن جائے گا پھر تو سبھی کرنے لگ جائیں گے. اور حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی کی زندہ بیویوں میں سے کسی سے مجھے حسد اور رشک نہیں محسوس ہوتا تھا سوائے خدیجہ کے جو فوت ہو چکی تھی. کہ ایک دن عائشہ کہہ ہی اٹھی اللہ کے نبی آپ اس بڑھیا کو نہیں بھولتے, ان کا دہن چوڑا تھا جیسے یہ جو کٹ ہوتا نا تو یہ چوڑا تھا اور ہونٹ لال تھے اور سک ملتی ہوں گیا کوئی کہا وہ سرخ ہونٹوں والی کو آپ نہیں بھولتے. پھر آپ روئے, آپ نے کہا عائشہ تجھے کیا پتا خدیجہ کون تھی میرے لیے. دیکھیے نیک شوہر اور نیک بیوی ساری زندگی ایک دوسرے کے قدردان ہوتے, وہ گالیاں نہیں دیتے, 10 سال بعد بھی دھمکیاں نہیں دیتے اب تو بدل گئی ہے, اب تیری زبان کھل گئی, اب تو کچھ زیادہ ہی کرے پر پرزے نکل آئے. وہ ایک لفظ بولتے اپنی بیوی کے بارے میں بیوی کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو ایسی عورت کے لیے فرشتے آئے یہ کتنی بڑی پاور آپ محسوس کریں. اللہ نے سلام بھیجا, جنتیوں کو ملے گی یہ خوبی کہ سلام ان کو علم رب رحیم. اللہ ہمیں حضرت خدیجہ علی ساری خوبیاں عطا فرما دے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لیے جبرائیل کا نزول. ام المومنین حضرت عائشہ بڑے مرتبے اور بہت سعادت کی مالک ہیں. اسلام میں ان کی ذات 14ویں کے چاند کی طرح. یہ وہ شخصیت ہے جن سے اللہ کے حبیب کو بے حد محبت تھی. وہ عائشہ جن کے صحن میں وحی اترے, وہ عائشہ جن کے بارے میں کونین کے تاجدار فرمائیں. عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی خانوں پر. سرید کیا ہے آپ میں بس حلیم سمجھ لیں, عربوں کا سرید تھا ہماری حلیم ہے. جس کی گود میں میرے آقا کا تکیہ بنے, وہ عائشہ جس کی گود میں کونین کے تاجدار نے جان دی, وہ عائشہ جس کا لقب صدیقہ ٹھہرا. بہرحال عائشہ کی فضیلت نہ ختم ہونے والی ہے. جہاں سیدہ عائشہ کے دوسرے فضائل ہے وہاں ان کی ذات کے لیے جبرائیل امین کا سلام پیش کرنا اور ان کا نزول بھی ہے. ان کے نزول اور سلام کی دلیل صحیحین میں موجود ہیں. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائش, یہ کیا طریقہ بولنے کا پیار سے عائش, عائشہ کہنا لمبا لگتا عائش ہاں. ہاں جبریل, یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں. میں نے کہا وعلیہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی. یعنی آپ جبرائیل کو دیکھ رہے ہوں گے تبھی آپ کو پتا چلا, یا آپ ان کو محسوس کر رہے ہیں تو میں تو نہیں دیکھ رہی. سیدہ عائشہ کے لیے ایک دوسرے موقع پر بھی فرشتے کا نزول ثابت ہے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں نے تجھے خواب میں 3 راتوں تک دیکھا کہ ایک فرشتہ تجھے ایک سفید حریر کے ٹکڑے میں لایا, حریر کیا ریشم, اور مجھے کہنے لگا یہ آپ کی بیوی ہیں. میں نے تیرے منہ سے کپڑا ہٹایا تو نکلی. میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے تو ایسا ہی ہوگا, یعنی یہ عورت مجھے ملے گی. اگر اس خواب کی کوئی اور تعبیر نہ ہو, یعنی اللہ نے مجھے خواب کے ذریعے دکھا دیا. آج لوگ کیسے رشتے چوز کرتے ہیں, فیس بک سے پڑھتا جھانک کے دیکھتے ہیں اور رابطے اور اسکائپ پہ اور کہاں. دیکھیے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ کے نبی نے عائشہ کو بچپن سے دیکھا ہوا تھا. عائشہ کہتی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر نہ آئے, کیونکہ ابو بکر کی دوستی تھی آپ سے. لیکن اس کے باوجود رشتہ دیکھنے دکھانے کا انتظام اللہ نے کروا دیا. اور یہی بات دلیل لی جاتی ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے لڑکے لڑکی کو ضرور دکھاؤ, بات کراؤ. آج کا دور ہے تھوڑی دیر ساتھ بیٹھ کے ان کے دکھ سکھ سن لو, پتہ چلے بعد میں کہہ دیں کہ یہ ماں نے ظلم کر دیا, یہ باپ نے زبردستی کر دی. تو یہ واقعہ حضرت عائشہ کی خوبی کا ہے. خوشی کرتی تھی ان کی سوکن حضرت زینب تھی جن کا ذکر سورہ احزاب پہ پڑھ چکے ہیں. تو ایک موقع پہ حضرت عائشہ کہیں گی میں وہ ہوں جس کا رشتہ اللہ نے کروایا, یعنی مجھے دکھایا گیا. تو حضرت زینب نے کہا میں تو تجھ سے آلہ ہوں, میرا تو نکاح بھی اللہ نے اوپر کرا دیا. تو یہ سوکنوں کے آپس کے لاڈ تھے جو چلتے رہتے تھے. ایک اور بیوی حضرت حفصہ, یہ کون تھی؟ عمر کی بیٹی, حفصہ بنت عمر. ان کے لیے جبرائیل امین کا نزول. ملائکہ کے نزول کی سعادت پانے والوں میں سیدہ حفصہ بھی شامل ہیں. حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دے دی تو جبرائیل تشریف لائے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حفصہ کو طلاق دے دی, اور وہ روزے رکھنے والی, قیام کرنے والی, اور وہ تو آپ کی جنت کی بیوی ہے, اور قیس بن زید سے مروی روایت میں ہے کہ جبرائیل نے کہا آپ حفصہ سے رجوع کریں کیونکہ وہ آپ کی جنت میں بیوی ہیں. حضرت حفصہ کے لیے جبرائیل امین کا نزول کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی سعادت اور مرتبے کی بات ہے. پھر رسول اللہ کا رجوع کا حکم اللہ کی طرف سے تھا. کتنوں کو یہ بات پہلے پتا تھی؟ آج پتہ لگ گئی ہے. اللہ کے نبی نے طلاق دے کر رجوع کر کے سنت پوری کر دی کہ کل اگر ایسے موقع تو یہ بھی ہو. اور حضرت افسر تھوڑی سی غصے کی تیز تھی, تھوڑی سی, یعنی نبی کی بیوی کے ہونے کے ناطے سے جو ٹیمپر چاہیے تھا وہ نہیں تھا. تو اللہ نے ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ کام لیا تاکہ بعد والوں کے لیے یہ کام حلال ہو جائے. حضرت فاطمہ اور حسن حسین کے لیے فرشتوں کا نزول. یہ تینوں اللہ اور اس کے رسول کی محبوب ترین شخصیات تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی محبت بڑی نرالی تھی. ویسے تو ہر باپ کو اپنی بیٹی سے گہری الفت ہوتی ہے, لیکن آپ کو حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت تھی. آپ فرماتے ہیں, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے ناراض کیا اس نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا. بیٹی کو اس سے پیارا کمنٹ کوئی دے سکتا ہے باپ؟ اس طرح آپ کا اپنے نواسوں حسن اور حسین سے محبت اور پیار کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. آپ اپنے نواسوں کو اٹھاتے اور فرماتے, اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. اور فرماتے, حسن حسین میرے دو پھول ہیں. حضرت فاطمہ اور حسنین کے مناقب اور فضل پر یاد ہے تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے, لیکن میں اپنے اصل مقصد یعنی نزول الملائکہ کا تذکرہ کرتا ہوں. دوسرے فضائل کے ساتھ ساتھ ان تین سعادت مندوں کے نصیب میں فرشتوں کا نزول بھی شامل ہے. صرف نزول ہی نہیں بلکہ نزول کے ساتھ ساتھ جنت کی سرداری کی بھی بشارت. ان سعادت مند حضرات کا تذکرہ امام احمد, ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے نقل کیا. حضرت حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں, بے شک یہ فرشتہ اس رات سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا, اس نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے خوشخبری دے کہ بے شک فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. تو اس عورت کی کیا شان ہوگی کہ جس کے لیے فرشتے نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ وہ جنتی عورت ہوں گی. اللہ ہمیں بھی ایسی ہی عورتیں بنا دے. ان عورتوں کی کہانیاں پڑھتے ہوئے دل میں آ رہے نا, یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. اور عموماً ذرا تھوڑا سا اس وقت یعنی سوچ کے بھی اکراہت آ رہی ہے. موسٹلی آج کے دور میں ہماری رول ماڈلز کون ہیں؟ کن کو دیکھتے ہیں, کن کے میگزین دیکھتے ہیں, کن کی چال دیکھتے ہیں, کن کے کپڑوں کو ڈیزائن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کبھی ذرا سا دیکھیں نا, یعنی اس شعور کو بیدار کریں نا, تو قرآن آپ کو ایک نئی زندگی دیتا ہے. اور میں یقین کریں دن رات اپنے ساتھیوں کی پیاری باتیں سنتی ہوں. میں تو یہاں دو تین گھنٹے بولتی ہوں نا, لیکن بعد میں پورا وقت میرے پاس کمنٹس اور ساتھیوں کی باتیں آتی ہیں. سر سجدے سے نہ اٹھے نا تو کم ہے. کہ اس دور قرآن میں بھی جن جن لوگوں کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے میں آپ سے شیئر بھی نہیں کر سکتی, بس اتنا سمجھ لیں. اور اس کو میں اپنے دل کے اوپر ایسے بارش کی طرح محسوس کرتی ہوں کہ اللہ کسی کو بھی اس دور قرآن سے نہیں فائدہ ہونا تو میری اس بہن کو ہو گیا نا, تو یہ تیرا کرم ہے اللہ تعالیٰ, اس کو قائم رکھنا. یہ قرآن کا پانی دلوں کا محل اتارتا ہے. کتنی پکی سچی توبہ اور کس گندگی میں دنیا پڑی ہوئی ہے. میری تو آنکھیں, کان, دل, دماغ ساری کھڑکیاں کھل جاتی ہیں کہ اللہ میں تو سوچتی بھی نہیں کہ یہ کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے, لیکن یہ ہو رہا ہے. لیکن یہ قرآن ہے جو آپ کو مجھے توبہ پہ مائل کرتا ہے. تو دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی دھو دے. اس کے بعد عبید بن کعب کے لیے جبرائیل کا نزول. عبید بن کعب عظیم انسان تھے. آپ وہ شخصیت ہے جن کے نصیب میں قرآن مجید کو جمع کرنا آیا. حضرت قتادہ سے روایت انس نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں چار اشخاص نے قرآن کو جمع کیا. وہ چاروں انصاری تھے, عاص بن جبل, عبید بن کعب, زید بن ثابت اور ابو زید رضی اللہ عنہم اجمعین. میں نے ان سے پوچھا ابو زید کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے چچاؤں میں سے تھے. عبید بن کعب بڑے اچھے قاری قرآن تھے اور جبرائیل کے نزول کی سعادت پانے والے تھے. یہ وہی عبید بن کعب تھے جن کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا کہ وہ کائنات کے امام سے کہیں کہ وہ حضرت عبید بن کعب کو سورت بینہ سنائیں. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے عبید بن کعب سے کہا, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ عز و جل نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے. تو عبید بن کعب رونے لگے. خوشی کا رونا, شکر کا رونا, زہر نصیب مجھ مشتق خاک کے کہ رب الافلاق نے میرا نام لیا ہے. یہ نتیجہ تھا قرآن سے الفت اور نبی کی اتباع سنت کا. آپ اپنے اوپر لیں اس کو. کوئی آپ کو کہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ کو قرآن سناؤں, اور اللہ نے تو پوری امت کا نبی کے لیے کہہ دیا کہ اتلو ما اوحی الیک. ہم کتنے خوش قسمت ہیں اس وقت, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم میں سے ایک ایک کو اللہ نے پکارا اور وہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں روک لے. دیکھیے بارش ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں, جل تھل ہوتی ہے, ہر طرف کھلے ہوئے پھول, پتے بھی دھل جاتے ہیں, پتے بھی درخت کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں بارش کے بعد. لیکن ایک دن بارش خشک ہو, دوسرے دن, تیسرے دن, پانچ دن, ایک ہفتے کے بعد کیا ہوگا, پھر وہی حال. یہ دل بھی ایسے ہی اس وقت دھلے ہوئے ہیں. اس وقت باندھ لیں خود کو, بعد میں پیچھے ہو جائے نو پرابلم. اس وقت اپنے آپ کو کسی جگہ باندھ کے جائیں, کیونکہ یہ باندھ نہیں مجھے بھی لاتا ہے, ورنہ میں کبھی نہ ہوں. اس وقت میرے پاس اور بہت ساری چیزیں ہوں گی اس وقت کرنے کو. یہ میری آپ کی کمٹمنٹ لاتی ہے, صرف کمٹمنٹ کا اور اپنے آپ کو ہک اپ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمٹمنٹ پھر ہمیں گھروں سے نکال لاتی ہے. ہمیں دوسرا یاد دلا دے گا کہ آپ نے اس نیکی کی نیت کی تھی. کیا ہوگا, نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, نہ سے جسے ممکن ہوگا وہ کر لے گا, نہیں ہوگا تو نہ سے. ہمت تو کریں, اور یہ کہہ دیں کہ دیکھا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا, تو وہ تو کس نے دیکھا کیا ہوگا. تو یہ وقت پھر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف رکھے. حارثہ بن نعمان کے لیے جبرائیل کا نزول اور اسلام, بہت خوبصورت واقعہ ان کا. جن ساتھیوں نے پہلے سنا ہوا ان کو تو مزہ آئے گا, جنہوں نے نہیں سنا ان کو اور بھی مزہ آئے گا. فرشتوں کے نزول کی سعادت پانے والوں میں ایک سعادت مند شخص حارثہ بن نعمان ہے. خوش وقت تھے جن کی قرأت اللہ کے حبیب نے جنت میں سنی. حضرت حارثہ وہ سعادت مند انسان تھے جن کے لیے جبرائیل امین نازل ہی نہیں ہوئے, بلکہ انہیں جبرائیل نے سلام بھی کیا. امام احمد اور امام طبرانی نے یہ روایت نقل کی. عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اور حارثہ بن نعمان سے نقل ہے, انہوں نے فرمایا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. بس میں نے انہیں سلام کیا اور گزر گیا. جب میں لوٹا اور نبی کریم بھی لوٹے تو آپ نے فرمایا, کیا تو جانتا ہے میرے ساتھ کون تھا؟ میں نے کہا, ہاں. آپ نے فرمایا, وہ جبرائیل تھے اور انہوں نے تمہارے سلام کا جواب دیا ہے. سبحان اللہ. فرشتوں میں جبرائیل اعلیٰ مرتبے کے فرشتے ہیں, اور کسی کے لیے ان کا سلام اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا. یقیناً سلام اللہ کی مرضی سے تھا, اور جبرائیل امین کا تشریف لانا اور زمین پر اس کے محبوب کی مجلس میں بیٹھنا بھی خالق کائنات کی مرضی سے تھا, اور یہ نصیب تھا جو حارثہ کا تھا. ان کا ایک اور بھی واقعہ جو یہاں نہیں لکھا, تو وہ پھر بعد میں کہیں سنیے گا. عبداللہ بن عمر کے لیے جبرائیل, یہاں ایک چھوٹی سی اپنے لیے نوٹ کریں, عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے عین میم را کے بعد کیا لفظ ہے, واہ. اردو میں لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں, عمرو یار کی کہانیاں, غلط پڑھتے ہیں ہم. لفظ عمر کے بعد جب واو آتا ہے نا تو عین کی زبر بنتی ہے. عمر ہیں یہ, عمرو نہیں ہے. یہ عمرو یار نہیں تھا وہ بےچارا, پتا نہیں کون تھا, بچپن میں ہم بھی اس کو عمرو یار ہی پڑھتے رہے. تو امر ہیں یہ, عمرو نہ کہیے گا کبھی بھی. فرشتوں کے نزول کی سعادت کو پانے والوں میں ایک سعادت مند عبداللہ بن عمر بھی تھے رضی اللہ عنہما. عنہما کیوں کہا جا رہا ہے؟ باپ بھی صحابی اور بیٹا بھی صحابی. ان کے لیے فرشتے کے نزول کی دلیل تبرانی میں ہے. خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں تھا. آپ نے فرمایا, کیا تو جانتا ہے گھر میں ہمارے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا, اللہ کے رسول کون ہے؟ آپ نے فرمایا, جبرائیل علیہ السلام. کیسا پیارا گھرانہ تھا اللہ کے نبی کا. کیا آپ کے ساتھ جبرائیل بھی آپ کے گھر میں ہوتے تھے؟ میں نے کہا, جبرائیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی ان کو پتا چلا کہ جبرائیل بھی ہے, تو انہوں نے اپنے زوم میں ان کو سلام کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک جبرائیل نے تجھے سلام لوٹا دیا ہے. حدیث نبوی کا لکھنا اور پیغمبر کا ساتھ ملنا یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ خوبی کیوں ملی ان کو بھائی, عبداللہ بن عمر کو؟ یہ حدیث لکھتے تھے تو نبی کے ساتھ رہتے تھے, تو جبرائیل سے سلام دعا بھی ہو گئی. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, لوگ بڑے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا تو پھر ان کی دوستیاں وزیروں مشیروں سے ہونے لگ جاتی ہیں. وہ ان کی کیا اوقات ہے, آج ہیں کل نہیں ہوں گے, لیکن یہ خوش بخت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا. پھر اس کے بعد ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما کے لیے فرشتوں کا نزول. فرشتوں کے نزول سے فیض یاب ہونے والے معزز حضرات میں سے دو معزز ہستیاں ابو بکر صدیق اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ بھی ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں شخصیتیں کسی تعارف کی محتاج نہیں. ان کا مرتبہ و مقام بہت زیادہ ہے. ان کے فضائل پر لکھا جائے تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے. دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے, عفت و عصمت کے پیکر, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ لوٹا دینے والے, ہمہ وقت دامن رسالت سے چمٹے ہوئے, جان و مال کو نچھاور کرنے والے, یہ ہستیاں جہاں بہت سارے فضائل اور مناقب کی مالک ہیں وہاں فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے نزول کی سعادت کو بھی پانے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ بدر کے دن میرے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور دوسرے کے ساتھ میکائیل اور اسرافیل، لڑائی میں بڑا حاضر ہوتا ہے یا ہوتا ہے صف میں. دوسری روایت میں کہ میدان بدر میں رسول اللہ کے دائیں بائیں میکائیل اور اسرافیل تھے، ان کے ساتھ ہزار ہزار فرشتوں کا لشکر تھا، پھر جناب جبرائیل علیہ السلام بھی آگے اور ان کے ساتھ بھی ایک ہزار فرشتوں کا گروہ تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق اور علی ان کے دائیں بائیں تھے. ابو بکر اور علی کے لیے میدان بدر میں میکائیل، اسرافیل اور جبرائیل کے ساتھ 3000 فرشتوں کا نزول ہوا. کہاں جا کے فرشتوں کا نزول ہوا؟ میدان جنگ میں. گھر بیٹھے تو نہیں آتے نا فرشتے. شروع میں ہم نے حضرت مریم کا پڑھا، فرشتے آئے، کہاں آئے؟ عبادت کر رہی تھی. ہم کیا چاہتے ہیں فرشتے آئے مگر کہاں؟ ہماری کاؤچ پہ، ڈرائنگ روم میں، مال میں، کہیں کھانا لیتے ہوئے، کہیں دھوتے ہوئے، ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو فرشتے ہیں؟ فرشتے ایسے نہیں آتے. فرشتوں کو بلانے والے کام کریں تو فرشتے آئیں گے انشاءاللہ. سعد بن معاذ، یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے. 70,000 فرشتے ان کے لیے نازل ہوئے تھے. کیسے؟ حضرت سعد بن معاذ عظیم مرتبے اور انوکھی شان کے مالک تھے. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا سردار قرار دیا اور انہیں جنت کے رومال کی بشارت دی. کیسے دی تھی؟ ایک موقع پہ بہت خوبصورت ریشم کے بنے ہوئے کچھ کپڑے آئے تھے کسی بادشاہ کی طرف سے، مال غنیمت میں بھی آتے تھے، تحفوں میں بھی آتے تھے. تو صحابہ نے اس کو چھونے لگے، ہائے کتنا سافٹ ہے، کتنا مزے کا، کتنا نرم ہے. تو جب اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ یہ کپڑے کی نرمی سے متاثر ہے، تو آپ نے کہا تم ان کپڑوں کی نرمی سے متاثر ہو، وہ رومال جو جنت میں سعد بن معاذ کو ملیں گے وہ ان سے کئی گنا بہتر ہے. یہ بات ہے. اگر حضرت سعد بن معاذ وہ سعادت مند شخصیت ہے جن کی زندگی پر مالک کائنات مسکرا دیے، جس کی موت پر رب کریم کا عرش جھوم گیا، اور آسمان کے وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے جن کے قدموں نے اس سے پہلے زمین کو نہیں روندا تھا. یہ کتنی بڑی عظمت اور عزت کی بات ہے کہ حضرت سعد کے لیے ان فرشتوں کی تعداد 70,000 ہو. یہ وہی سعد بن معاذ تھے جن کے بارے میں فرمایا گیا. غور سے سنیے گا، یہی بات سنوانا چاہ رہی تھی آپ کو. اگر کوئی قبر کے جھٹکے سے بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ تھے. یعنی کسی کو اگر قبر یوں نہ جھٹکے سے بھینچنا ہوتا ایسے کرنا، کہ اگر کوئی بچتا تو وہ سعد بن معاذ ضرور بچ جاتے. یعنی ان کو بھی ایک دفعہ قبر نے جھنجھوڑا. اللہ ہمارا قبر کا معاملہ آسان کرے. اس عظیم المرتبہ وقت کے لیے 70,000 فرشتے ایماندار کی روایت مستند بزم ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بلا شبہ سعد بن معاذ کے لیے وہ 70,000 فرشتے نازل ہوئے جنہوں نے اس سے پہلے زمین کو نہیں روندا تھا. جب دفن کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، اگر کوئی قبر کے جھٹکے سے بچ جاتا تو سعد بن معاذ ضرور بچتے. اور ان کا باقی واقعہ تفصیل سے جو سننا ہے تو وہ اب سیرت میں سنیں گے. کیسے ان کے زخم لگا تھا خندق میں اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میری موت ابھی نہ ہو، میں بنو قریظہ کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے حکم سے وہ خون تھم گیا. پھر غزوہ بنو قریظہ اس کے اگلے دن ہوئی جو آپ کو سنایا تھا واقعہ. جب وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے ان کو سالس بنایا، انہوں نے ان کا فیصلہ کیا کیونکہ ان سے دوستی تھی، انہوں نے اللہ کے حکم سے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کو حکم تھا. اور جب بنو قریظہ سے واپس آئے اللہ کے نبی، تو آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں خون کی دھاریاں چلی ہوئی ہیں. تو جا کر دیکھا تو وہ زخم جو خندق میں لگا تھا وہ بہا اور اس سے پھر ان کی ڈا تھی. یعنی اللہ نے ان کی موت ان کے کہنے پہ روک دی تھی، پوسٹ کر دی تھی، کیونکہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بنو قریظہ نے جو وعدہ شکنی کی ہے ان کا کیا انجام ہوتا ہے. تو جن لوگوں کی زندگی اللہ کے حکموں سے گزرتی ہے نا، اللہ پھر ان کی باتیں سن لیتا ہے، چاہے ان کی موت کو کیوں نہ ڈیلے کر دے. اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے فرشتوں کا اپنے پروں سے سایہ. عبداللہ بن عمر بن حرام بڑے اعلیٰ بلند پایا صحابی تھے. حضرت عبداللہ اپنے اکلوتے بیٹے جابر سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر مجھے اپنی بچیوں کی فکر نہ ہوتی تو اللہ کی قسم یہ پسند کرتا کہ تم بھی میرے سامنے شہید ہو جاتے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بیٹے کو. باپ کہہ رہے میں بھی شہید ہو رہا ہوں، تم بھی ہو جاؤ. پر بیٹیاں، سات بہنیں تھی جابر کی، باپ کی ڈیتھ پہ ان کی وجہ سے پریشان تھے. یہ وہی عبداللہ تھے جن سے رب کریم نے سارے پردے ہٹا کر کلام کیا اور فرمایا، میرے بندے جو چاہتے ہو مانگو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ سعادت صرف حضرت عبداللہ کے نصیب میں آئی. ایک اور سعادت کہ ان پر فرشتوں کے پروں کا سایہ تھا، اس کی دلیل بخاری میں موجود ہے محمد بن منقدر سے. روایت ہے کہ جابر سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن میرے والد کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی، کافروں نے ان کا مسلح کر دیا یعنی چوب کیا، ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے تھے، تو میں اپنے والد کے چہرے سے بار بار پردہ ہٹاتا تو لوگوں نے مجھے منع کیا کہ اس دوران آپ نے ایک رونے والی کی آواز سنی، وہ عمر کی بیٹی یا بہن تھی، تو آپ نے فرمایا لیما تبکی، تو کیوں روتی ہے، اولا تبکی، یا یہ فرمایا کہ نہ رو، ما زالت الملائکۃ، عبداللہ پر تو فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے، یعنی بیٹی روئی تو کہا نہ رو، تمہارے باپ کے اوپر فرشتوں کا سایہ۔ کیا یہ لوگ تھے، آپ کبھی ان کی زندگی میں جا کر دیکھے تو یہ کیا تھے، بےچارے مسکین لوگ تھے، کچھ پروٹوکول نہیں تھا ان کا، ان سے تو زیادہ ہماری ٹاٹ اپ ہے، ہم دنیا میں عزت والے ہیں، لیکن اللہ کے ان کا کیا مقام ہے کہ فرشتوں کو بھیج رہا اور کہ اپنے سلام کا، ہم اسی دنیا کے لیے کھپ پر مر رہے ہیں، تپ رہے ہیں، جو ہے اور لینی ہے، جو نہیں اس کا غم ہے، جو ہے اس کو اور لینا، جو ہے اس کو سنبھالا نہیں جا رہا، پھر اور دین جو ہے ہی پہلے ہی اتنا سا دھجیوں جتنا، اس کو بھی ہم توڑ تاڑ کے تو بیٹھ جاتے ہیں دنیا کی طرف، ہے نا سوچنے کی بات کہ انسان کو اپنے اوپر کبھی حیرت نہیں ہوتی، مجھے تو بڑی ہوتی ہے حیرت اور حیرت، کیا سوچتا ہے انسان اپنے بارے میں اور دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا، اس لیے ہمیشہ رہے کہ میں نے اس زندگی سے بہترین فائدہ لینا ہے۔ ایک اور صحابی کے لیے تیسرے آج فرشتے کی مدد، اس خوش نصیب صحابی کا تذکرہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں ابن عباس سے روایت کیا، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا، اس نے مشرک کے اوپر سے کوڑے کی آواز سنی اور سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے حیزوم آگے بڑھ، یہ بدر کے میدان میں ہوا تھا، یہ کہنا تھا کہ مشرک زمین پر چت گرا، مسلمان نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس مشرک کی ناک میں سوراخ ہو گیا تھا اور اس میں نکیل لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا، اس پر نیل پڑ گئے تھے، انصاری صحابی نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا، سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی، پس مسلمانوں نے اس دن 70 کافروں کو مارا اور 70 کو قید کیا۔ سبحان اللہ، حضرت حمزہ اور حضرت حنزلہ کے لیے فرشتوں کا نزول، یہ حمزہ کون تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور حنزلہ کو تو پیچھے قصہ گیا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر، آپ بھی سنیے گا اس کو، بلکہ ہم سب کو ہی سننا ہے کہ کیا ان کے دل تھے، کہ کس کس حال میں وہ اللہ کے دین کی دعوت پہ چل پڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر احد کے دن حضرت حنزلہ بن ابی عامر کی شہادت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، تمہارے ساتھی کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے متعلق جب ان کی اہلیہ سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، وہ ندائے جہاد سنتے ہی نکل گئے، حالانکہ وہ جنبی تھے، یعنی غسل کی کیفیت تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے اسے فرشتوں نے غسل دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حمزہ بن عبد المطلب اور حنزلہ بن راہب کو غسل دے رہے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا جب قتل کیے گئے تو وہ جنبی تھے، رسول اللہ نے فرمایا، انہیں فرشتوں نے غسل دیا، کیا شان اور مرتبہ ہے ان شہداء کا، اللہ ان کے درجے بلند کرے، غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے۔ آپ سوچیے ذرا، اتنے نازک لمحوں میں بھی اللہ کے دین کی پکار پہ بھاگ آتے تھے، ہوش ہی نہیں کہ ذرا غسل ہی کر لو، کتنی باتیں سوچتے ہیں ہم، پھر نکلتے ہیں گھروں سے، چلیں کل، چلیں آج، چلیں پھر آخری دن آ جاتا، پھر ہم کہتے ہیں اگر آج بھی نہ گئے تو کب جائیں گے، کتنی نیکیوں کے موقع اللہ دیتا ہے بار 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 بار، یہ اللہ کی رحمت بھی ہے کہ وہ بار بار ہماری زندگیوں میں نیکیوں کے مواقع لاتا ہے، تو ابھی بھی اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔
جزاک اللہ خیر واسو جزا استاذہ جی. الحمدللہ بہت ہی ایمان افروز واقعات. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ دعائیں مانگی اللہ تعالی فرشتوں کا نزول کیسے کرتا ہے, اور اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ان کے درجات کو تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن اگر ہم نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ کے فرشتے تو آئیں گے. اور اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے مقصد کو سامنے رکھنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد حیات کیا ہے؟ الحمدللہ قرآن کی بات تو اب بہت واضح ہو گیا نا, اور کتنی مقدس ہستیاں تھیں اور کتنی انہوں نے, اصل چیز ان کی کیا تھی؟ قربانیاں تھیں اللہ کے راستے میں. انہوں نے مشکلات پہ کبھی گھبرائے نہیں. جتنے ہم نے واقعات دیکھے حضرت مریم سے لے کے, حضرت مریم کو تو بہت بڑا وہی بات ہے کہ ہماری سوچ سے زیادہ مشکل کام تھا نا. اور حضرت آسیہ کبھی کے تصور میں لائیں کہ کسی کا شوہر کتنا ظالم ہو اور پھر حق بات کہنا ہو, کتنی مشکل بات ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ یا حضرت خدیجہ کو لے, تو کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ ایک ایک سینٹنس میں کوئکلی لکھیے گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم آگے چلیں گے. کیا آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ صحابہ اکرام کے واقعات, سب کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں اللہ کی اطاعت کرنا, اس کے رسول کی اطاعت کرنا, جی سیکریفائز قربانیاں دینا. اور اللہ کے فرشتوں کی پھر مدد کیسے آتی ہے؟ جیسے ہم نے بدر میں دیکھا نا کہ صحابی کو آواز آئی کہ حضور آگے بڑھو, اور ان سے پہلے ہی وہ کافر بڑھ چکا تھا. تو یہ چیز ہمیں کیا سمجھاتی ہے کہ جب حق کے راستے میں نکلیں گے, ثابت قدم رہیں گے, تو اللہ کی مدد آتی ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول بھی کرتا. اور اس میں ایک چیز ہم نے قرآن کے حوالے سے بھی دیکھی, تو ہم اپنے آپ کو اس میں سے تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں, اس کو غور و فکر کریں, اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارنا. جی بالکل, ہر وہ کام کرنا جو جس میں اللہ کی رضا ہو اور جو اللہ کو کے قرب کا باعث بنے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ دے گی. اسی حوالے سے ہم اپنے محاسبہ شریف میں آج اچھے اخلاق اور وعدے کو پورا کرنا دیکھیں گے. تو آپ لوگ اپنے پاس نوٹس کے لیے ریڈی ہو جائیں کہ اس میں ہم لوگ آج کیا کریں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ شیٹ تو آپ کو ملے گی, لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے. پہلے میں ان شاء اللہ تعالیٰ حدیث شیئر کرتی ہوں, پھر آپ لوگ مجھے اس کا جواب دیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے, اور برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں چھپے اور تم اسے دوسرے لوگوں کو بتانا پسند نہ کرو. تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ سچے مومن کی کیا پہچان ہے اور مجھے کیا کرنا ہے؟ دو چیز, سچے مومن کی پہچان کیا ہے اور میرے لیے عمل کی کیا بات ہے. لکھیں گے آپ لوگ؟ اخلاق کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم لوگ, کوئکلی جواب دیجیے گا کیونکہ شارٹ ٹائم ہوتا ہمارے پاس. آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی؟ جی, اچھے اخلاق مومن کی کیا پہچان ہے؟ اچھے اخلاق, اس کے اچھے اخلاق. جی بالکل, اور ہمارے لیے محاسبہ یہاں کیا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی دوسری نیکی نہیں ہوگی. تو یہاں سے ہمیں اپنے لیے محاسبے کی کیا چیز لینی ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری کیا چیز ہوگی, اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ان حدیث میں ہمیں اخلاق کے حوالے سے جو چیز پتہ چلی کہ اخلاق مومن کی شان ہے, اچھے اخلاق کو اپنے اندر لانا ہے, جی اخلاق، ایسا مومن جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، جی بالکل جزن نہ پہنچے. پھر آگے ایک اور حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اخلاق بہتر کرنا ہے. جی اپنے لیے محاسبے کے پوائنٹ لیتے جائیں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے اگر میں خوش اخلاق ہوں، لیکن میں کہیں لوگوں کو بہت زیادہ یہ بات تو نہیں کہتی کہ میں تو جو بات کہتی ہوں ان سے اچھی کہتی ہوں اور منہ پہ کہتی ہوں. نہیں، حکمت ضرور اختیار کرنی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا. اللہ کے نبی نے فرمایا جن کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا ہے انہیں کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے. تو یہاں سے ہمیں ابھی ہم اعمال ایسے کہ فرشتے اتریں گے، ایمان کامل والوں کے لیے فرشتے اترے، تو ہمیں بھی اپنے کس چیز کو پورا کرنا ہے ایمان کو کامل کرنے کے لیے، ہمارے اندر کون سی خوبی آنی چاہیے. بار بار ایک ہی چیز آ رہی ہے، اچھا اخلاق، اچھا اخلاق، اخلاق کو بہتر کرنا ہے. اور یہ چیز ہمارے اندر اب راسخ ہو جانی چاہیے. جی مسکرانا ہے، دوسروں کو ہرٹ نہیں کرنا، سب سے زیادہ زبان پر کنٹرول کرنا ہے. جی خاموشی جو ہے نا وہ سب سے اچھی چیز ہے. حق بات کہنی ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی اور لگ رہا ہے کہ مجھے خود پہ کنٹرول نہیں تو خاموشی بہتر ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے قریب رہنے والے وہ ہوں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مومن قیامت کے دن محبوب ہوں گے وہ کون ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے. اچھے اخلاق والے، جی. اور خوش اخلاق مومن کیسے عبادت کا درجہ پا لیتے ہیں. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد گزار بنا دے، دن کے روزے رکھنے والا بنا دے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اور یہ کام کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ ہمیں لوگوں میں تو ویسے ہی دل کرتا ہے کہ ہم خوش مزاج ہوں، خوش اخلاقی سے بولیں، ہنستے مسکراتے ان سے بات کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش خلق انسان جو ہے اپنے اچھے اخلاق سے رات کے تہجد گزار اور دن کے روزے داروں کا درجہ پا لیتا ہے. تو ہمیں اب کیا اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. اور پھر اگلی چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ عہد کو پورا کرنا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ تعالی عہد کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الاسراء یا بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں، عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. تو ہمیں اپنے لیے اس میں عمل کی کیا بات ملتی ہے کہ ایک مومن کا کیا فرض بنتا ہے. ویسے بھی ہم نے مومن کی شان میں سے ہے نا عہد کو پورا کرنا، جیسے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو کہتا تو وہ اپنے ہر کام کو چھوڑ کے اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے. اور ہمیں اپنی ان چیزوں پہ بھی غور کرنا ہے کہ کبھی ہم کسی کو کہتے ہیں میں 5 منٹ میں آتی ہوں اور ہم آتے نہیں ہیں. جب عہد کریں تو اس کو پورا کریں. جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ تیرے عہد الست کیا ہوا ہے تو ہمیں اس کو پورا کرنا ہے اور اپنے آپ کو کامل بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چیک کرنا ہے کہ چاہے میں بچوں سے کوئی وعدہ کرتی ہوں یا اپنے گھر والوں سے کہتی ہوں کہ میں یہ کام ضرور کروں گی اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کو یہ کام کر کے دکھاؤں گی، تو پھر ہم جب اس کو کام کو نہیں کرتے تو وہ وعدہ خلافی ہو جائے گی. کبر نہیں کرنا، تکبر بھی بالکل نہیں کرنا، بلکہ اپنے ایمان کو کامل رکھنے کے لیے جو عہد کریں ان کو پورا کریں. کیونکہ ہم دیکھیں صلح حدیبیہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد کو پورا کیا تھا، چاہے اس میں کتنی چیزیں مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو مسلمانوں کے حق میں عہد پورا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے وہ منافق ہیں. اور ارشاد نبوی ہے کہ منافق کی پہچان 3 عادتیں ہیں. یہ غور کیجئے گا اس بات پر کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب امانت پائے تو خیانت کرے. تو اب ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. صحابہ اکرام بھی یہ چیز اپنے اندر اس چیز کو ہمیشہ چیک کرتے رہتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. اور ہم اپنے اندر چیک کریں گے کہ میرے اندر یہ عادات تو نہیں ہیں. اور جو لوگ عہد کو پورا نہیں کرتے پھر وہ کون ہوں گے. ایک دفعہ ہم اس چیز کو دہرائیں گے تو ہمیں کیا پتا چلے گا. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے جی, کیونکہ یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں, منافق جی. اور صحابہ اکرام اپنے آپ کو کہتے تھے میں منافق ہو گیا ہوں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتا ہوں میرا ایمان بہت بڑھتا ہے, مجھے بہت رونا آتا ہے, میرا دل نرم ہو جاتا ہے, لیکن جب میں گھر آتا ہوں تو میں دنیا میں مگن ہو جاتا ہوں, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مگن ہو جاتا ہوں, تو میں تو منافق ہوں. یا انہوں نے یہ حدیث سنی وہ تو پریشان ہو گئے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ ایمان کی لیول ہوتی ہے, منافقت یہ ہوتی ہے کہ وعدہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے, جب امانت پائے تو خیانت کرے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے اور حق بات کی طرف جانے والا بننا ہے, سچ بولنا ہے, وعدے کو پورا کرنا ہے, امانت کی پاسداری کرنی ہے, اس میں راز بھی آ جائے گا. اب یہ حدیث آپ غور سے سنیے گا, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ سے یہ چیزیں پوچھوں گی کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جن کی جنت کی ضمانت ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو 6 باتوں کی ضمانت دو, میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب کرو تو سچ بولو, جب وعدہ کرو تو پورا کرو, جب امانت پاؤ تو ادا کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اپنے ہاتھوں کو برائی سے روکو, اور مسند احمد میں ایک اور بھی آگے ہے کہ اور اپنی نگاہوں کو پست رکھو. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 6 باتوں کی ضمانت مانگی ہے وہ کون سی, کہ پھر اگر ان پہ ہم پابند رہیں گے تو جنت لازم ہو جائے گی. ایمان, سچ بولنا جی, جب بات کرو سچ بولو, جب وعدہ کرو تو پورا کرو, اور جب امانت پاؤ تو ادا کرو, یعنی اپنے پاس نہ رکھ لو, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اپنے ہاتھوں کو برائی سے روکو, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ کی ہاں محبوب ہوں, ہم اپنے اخلاق کو بلند کریں, اپنے آپ کو بہترین مسلمان ثابت کریں, کیونکہ صحابہ اکرام نے عملی طور پر یہ چیزیں کی تھی اور پھر مسلمانوں کو عروج ملا تھا. آج ہمارے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اخلاقی کمزوریاں بہت زیادہ ہیں اور ہم پستی کا شکار ہیں, زوال کا شکار ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ چلنا چھوڑ دیا. اللہ اور اس کے رسول کی جیسے اطاعت کا حق ہے وہ ادا نہیں کر پا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلامی آداب کو بہترین طریقے سے اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنی ان عادات پہ اتنا قابو پا چکے کہ ہمیں رمضان میں ان پر عمل کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ہم اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. نیکی کا حکم دینے میں عورتوں کا کردار, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داریاں, اس کتاب میں سے آج کل جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ خواتین کا جماعت اور اجتماعی معاملات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا, یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس میں سے 7 پوائنٹس ہم کر چکے, آج ہم اس کا 8 نقطہ کریں گے. ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ کیسے وہ برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتی تھی. پوائنٹ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ازواج مطہرات کے طلب میراث کے ارادے پر احتساب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت. اب دیکھیں آپ لوگ عرب لگائیں کیونکہ ہمارے اردو اور عربی میں بہت فرق ہے, کوئی اس کو رحلت پڑھ سکتا ہے, کوئی روحلت پڑھ سکتا ہے, اور چونکہ ہم اردو میں کافی ریلیکسڈ ہوتے ہیں لیکن ہمارے اپنے بہت سارے لفظ ہیں وہ عربی سے نکلے ہوئے ہیں, تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اس پہ عرب لگا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کی بعض بیویوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ کی میراث میں سے اپنے حصے طلب کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کا احتساب کیا. امام مسلم نے عروہ سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ سے روایت نقل ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے عثمان بن عفان کو ابو بکر کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں سے اپنی میراث طلب کرے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا رسول اللہ نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، جو ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے. یعنی نبیوں کی چھوڑی ہوئی چیزیں وہ صدقے میں چلی جاتی ہیں، ان کے بچے یا ان کے بیوی میں وہ نہیں تقسیم ہوتی. قصے سے کیا پتہ چلا؟ پہلی بات ہے کہ امہات المومنین بھی خطاؤں سے پاک نہیں تھی، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ بھی تو اسلام کا ایک حکم ہے نا کہ ورثے کی تقسیم یا ورثہ مانگنا، تو بظاہر ہمارے ہاں کسی کا وراثت میں سے حصہ مانگنا اپنا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے اور شرعی حق کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے. دوسری بات ہے، امہات المومنین قابل عزت احترام ہے، لیکن غلطی کی صورت میں ان کا مقام و مرتبہ ان کے احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. یعنی جب کبھی امہات المومنین سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کا بھی احتساب کیا جائے گا. یہ دوسرے جملے کا یہ مطلب، یعنی عزت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن اگر ان سے غلطی، تب یہ نہیں کہا جائے گا چلے کوئی بات نہیں، نہ نبی کی بیویوں نے غلطی کی ہے تو پھر اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کرتے. تیسری بات، حضرت عائشہ نے اپنے احتساب کی اساس فرمانے نبی کریم پر رکھی، جیسے کہ ہر واقعے میں ہم پڑھیں کہ صحابیت اپنے پاس سے نہیں ٹوکتی تھی، اور یہ احساس انتہائی قوی اور مضبوط اور ٹھوس ہے. یہاں میرے آپ کے لیے بھی ایک عمل کی بات ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو روک ٹوک کرتے ہیں نا، تو اپنی طرف سے بات کر دیتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں ایسا کرو اور میں نے کہا اور اٹھو یہ کرو. لیکن اگر ہم اپنی طرف سے بات کرنے کی بجائے اگر نبی کی کوئی خوبصورت حدیث، قرآن کی کوئی آیت، اس کا ترجمہ وہ اس وقت کوٹ کر کے پھر خاموش ہو جائیں تو وہ زیادہ اثر آئے گا. بعض مائیں بول بول کے ہر وقت بچوں کو روک ٹوک کر کے چڑ چڑا دیتی ہیں، اور حدیث کے معاملے میں تو کوئی بھی نہیں آگے سے زیادہ بول سکتا. تو لہٰذا تھوڑی سی بات میں ایک جملہ بول دیں اور دیٹس اٹ، اس کے بعد بات کو آگے چلنے دیں. تو اس واقعے میں بہت سمپل سا لیسن ہے ہمارے لیے کہ اگر کسی کو قرآن اور سنت کے کسی حکم سے عمل سے دور دیکھا جائے تو پھر اس کو روکا ٹوکا جا سکتا ہے. اگلا واقعہ جو ہے، صحابہ کو گالی دینے پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا احتساب. کچھ لوگوں نے حضرات صحابہ کو گالی دی. یہ دیکھیے، اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، نفاق کے ساتھ ایسی چیزیں ہونے لگتی ہیں. حضرت عائشہ نے ان کا احتساب کرتے ہوئے اس حرکت کی سنگینی اور قباحت، یعنی اس کی برائی کو بیان کیا. اس کی دلیل امام مسلم نے عروہ سے نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے میرے بھانجے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے دعائے مغفرت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے ان کو گالی دی. قاضی ایاز نے حضرت عائشہ کے اس فرمان پر حضرت عائشہ کے اس فرمان کے پس منظر کے بارے میں تحریر کیا، یعنی عائشہ نے ایسا کیوں کہا ہے یا یہ کب ہوا تھا واقعہ. تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل مصر کی عثمان رضی اللہ عنہ، اہل شام کی علی رضی اللہ عنہ اور خوارج کی سب صحابہ کے بارے میں گفتگو سن کر انہوں نے یہ بات بیان فرمائی تھی. یعنی ایسا کہنے کا موقع کب ملا یا کیوں کہنا پڑا؟ جب کچھ لوگوں نے ایسے موقع پہ یہ بات کی تھی. تو اس قصے سے بھی یہ پتہ چلا کہ اہل ایمان کو صحابہ کے معاملے میں دعائے مغفرت کرنے کا حکم دیا گیا. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، سورۃ حشر کی ہے یہ آیت غالباً، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. حضرات صحابہ کو برا بھلا کہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں منع فرمایا ہے. انہی میں سے ایک حدیث وہ ہے جس کو امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور انہوں نے بیان فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، آپ بھی دہرائیے گا، لا تسبو اصحابی، لا تسبو اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو تب بھی وہ ان کے راہ للہ میں خرچ کیے ہوئے مد، بلکہ آدھے مد کے اجر و ثواب کو نہ پا سکے گا. ایسا کیوں ہے؟
وقت وقت کی بات ہے. جب بھی یاد رکھیے کہ دین کا کوئی کام اپنی بنیادوں پہ ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے, ابھی نیا کام ہے, کسی کو نام کا نہیں پتا, کسی کو کام کا نہیں پتا, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں, یہ بھی نہیں پتا کہ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے کہ نہیں. اس وقت جو خرچ کرتا ہے یا اس وقت جان لگاتا ہے, وقت لگاتا ہے, مال لگاتا ہے, اپنی جگہ آفر کرتے ہیں, لوگ اپنی سکلز کو لے کر آتے ہیں, ان کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ غزوہ بدر ہوئی, تبوک ہوئی اور اتنی فتوحات ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا. صحابہ کرام جب یہ کام کرنے میں مددگار ہوئے تو اس وقت تو ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. ہم تو تعریفوں کو یا ترقیوں کو یا فتوحات کو دیکھ کر اسلام میں آتے ہیں کہ ہاں اسلام ایک روشن ماضی رکھتا ہے اور اس کی ماضی میں بہت کچھ ہوا تو آگے بھی ہوگا. صحابہ کے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ایسے لوگ صرف اخلاص کی بنیاد پہ آتے ہیں. بس آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی دین کا ادارہ ہے بہت معروف ہو چکا ہے, جیسے ایک ٹرینڈ چلتے ہیں, اسی طرح دین کے نام پہ بھی ٹرینڈ ہے کہ سب وہاں جاتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں, وہ دین لیتے ہیں, وہ نمازیں وہاں پڑھتے ہیں. کوئی مسجد کی بات کر لیجئے, بہت بڑی مسجد ہے, لوگوں کو پتہ ہے, لوگ ڈھونڈ کے آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے سالوں کی ہسٹری موجود ہے. اس کے برعکس کوئی ایک نیا نام جس کو لوگ نہیں جانتے, معروف نہیں ہے, کچھ ہے, چھوٹی سی چیز ہے, تو اس کے اندر لوگ وہی آئیں گے جو ان کی تعلیمات اور ان کے پیغام سے متاثر ہوں گے. آہستہ آہستہ پھر خود بہت لوگوں میں پذیرائی ہوتی ہے اور چیز بڑھتی جاتی ہے. یا اس کو اپنی آسان زبان میں سمجھ لیجئے کہ ایک چلتا سٹور جس کو سب جانتے ہیں وہ سارا دن بزی رہتا ہے, اور ایک نیا دکان بنانے والا ہو سکتا ہے گاہکوں کا انتظار کرے. تو ہمیشہ یاد رکھیے, دیکھیں کہ پروڈکٹ کیا مل رہا ہے, حق بات ہے, صحیح بات ہے, فائدے کی بات ہے, اور آپ کو وہاں جا کے فائدہ ہو رہا ہے, تو دیٹس اٹ. صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات پہ اعتبار کیا اور آپ کا ساتھ دیا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے کو صحابہ کے بارے میں لوگوں کے طرز عمل کی غلطی پر متنبہ کرنے, یعنی وارن کرنے, اور اس بارے میں صحیح موقف کیا ہوتا ہے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کا اہتمام کیا, یعنی اس کے لیے ارینجمنٹ کیا. اے ہمارے رب, ہمارے زمانے کی خالاؤں کو بھی اپنے بھانجے بھانجیوں کو ایسی باتوں سے آگاہ کرنے کا فکر عطا فرما دے. ہیں آپ میں سے کوئی کسی کی خالہ؟ ہاں, تو اپنے بھانجوں کے لیے دعا کریں, بھانجیوں کے لیے دعا کریں. دیکھیں ہر رشتے کی ایک مٹھاس ہوتی ہے نا, پیار کا رشتہ, پھپھو کا رشتہ اتنا پیارا ہے کہ کان پکڑ کے بھی وہ بات منوا سکتی ہے, وہ پیار کر کے بھی منوا سکتی ہے نا. غیر اسی عمر کا بچہ ہو تو اس کو نہیں کر سکتے. میں خود اس کا ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ باہر بہت ساری دین کی ساتھی ہیں, ان کے بچے بھی ہم سے اسی طرح پیار کرتے ہیں. تو میں ان کو سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ بچے مجھے کتنے عزیز ہیں, پر میں ان کو ٹچ نہیں کر سکتی, میں ان سے پردہ کرتی ہوں. تو اگر میرا اپنا ہو تو اس کو پیار بھی کروں نا, جب وہ اچھے کام کرتے ہیں بس تعریف کر سکتی ہوں نا. تو اپنے رشتے کی ایک مٹھاس ہوتی ہے. اپنے بچے کی جو مٹھاس ہے وہ تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. اس کو تو دونوں کانوں سے پکڑ کے جھنجھوڑے اور کیا اس کی ضرورت ہے کہ وہ اٹھ کے جا سکے. تو رشتے کی محبت دین کے عمل کے لیے استعمال کریں. یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ بھی محبت ہے, لاڈ کرنا ہوتا ہے یہ بھی محبت ہے, یہ ان کی کیئر کرنا یہ بھی محبت ہے. اور ورنہ ساری دنیا میں اتنے پڑے ہیں یہ بھی پھرتے رہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ سارے برے کام کرتے ہیں, اگر اپنا برا کرے تو زیادہ برا لگتا ہے. حضرت عائشہ کے ناطے خالہ بھانجے کا رشتہ بار بار آ رہا ہے نا ان حدیثوں میں. تو آپ اپنے ہر رشتے کی فکر کریں, بلکہ یہاں چونکہ محرم رشتے ہیں تو اس میں ہر محرم رشتے کی بات کر سکتے ہیں. ایک بہن میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ان کے بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے یا تھوڑا دین سے دوری, تو وہ ان کو جس جس طریقے سے مائل کرتی, کبھی خط لکھتی, کبھی میسج میں کرتی, کبھی پیار کرتی, اللہ کے حکم سے سارے بھائی شروع ہو گئے نمازی. اور وہ کہتے بھجی ہم نے آپ کے لیے شروع کی ہے. وہ کبھی رو پڑتی تھی, کبھی جذبات, کبھی ان کو تحفے دینے, کبھی دعوتوں میں بلانا, میں نہیں, میں نے یہ سننا ہے نماز نہ پڑھنے کا یہ نقصان ہے, تو آپ تو میرے پیارے ہیں, آپ تو میرے فلاں ہیں. تو وہ اپنی جذبات میں اتنے جذباتی رو رو کے ان کو میسج کرتی تھی کہ جو آپ میں بھائی ان کے رو رو کے میسج آتے تھے. تو ہم اپنوں سے کیوں بیگانے ہیں؟ میں خود سوچتی ہوں کہ ہم بہت بیگانے ہیں. آج ہم کھانے کھلاتے, کھاتے, تحفے دیتے لیتے, شادیوں میں تو بڑے شوق سے جاتے, کوئی مر جائے تو ہر اہتمام سے جاتے, لیکن ہم کسی کے دین اور اخلاق اور کردار کے بارے میں بات نہیں کرتے. شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ میں خود بھی اس کی شدت کا احساس نہیں ہوتا. بہرحال ایک سسٹر تھی تو مجھے کہنے کہ میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے, تو میں نے کہا کہ آپ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. کیسے لینا چاہیے؟ میں نے کہا آپ اپنی محبت وہاں سے ظاہر کیجیے, ان کو بتائیے کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں, آپ بھی میرے ساتھ وہی کام کریں. وہ کہتے نہیں میں جنت میں جاؤں گا, میں نے جانا ہی جنت میں. میں نے کہا یہ یقین تو ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں تھا آخری وقت تک. تو یاد رکھیے محبت فاتح عالم. یہ محبت کا انداز اگر ہم سیکھ جائیں تو یقین کریں کم از کم ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے خاندان اور فیملیز کی فکر تو کر لے. پھر نتائج اللہ کے ہاتھ میں. یہ میں نہیں کہتی کہ اس طرح کرنے سے آپ کے سب کے بھانجے, بھتیجیاں, بچے, بھائی بہن سارے نمازی اور صوم و صلات کے پابند ہوں گے, بٹ آپ بری ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ میری اور کوئی کسی سے لڑائی نہیں تھی، میں تو آج ایک اچھی بات کرتا تو ہو سکتا ہے 10 باتیں مجھے اس کے جواب میں اچھی ملتی، پر میرا آپ کے ساتھ وہی ہے معاملہ جو حضرت ابراہیم کا اپنی قوم سے تھا. ان نہ برا امن کو پڑھیے سورہ ممتحنہ، تو پوری ہے ہی ہے خون کے رشتوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا یا غیروں کو اپنا بنانا، یہ سورۃ ممتحنہ. حضرت ابراہیم نے صاف کہا تھا کہ میری ساری قوم میں تمہارے ان کاموں سے بے نیاز ہوں، تو کہے وہ قطع رحم تھے، وہ قطع رحمی کر رہے تھے نہیں. تو بہرحال حضرت عائشہ کا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والوں کا احتساب، پیچھے کن کو برا کہہ رہے تھے لوگ؟ صحابہ کرام کو ان جنرل. اب خاص طور پہ حضرت عثمان کو کسی نے برا کہا ہوگا تو اس پہ حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کے متعلق نامناسب گفتگو کی ہے، اس پر انہوں نے شدید تنقید کی اور حضرت عثمان کی شان و عظمت کو بیان کیا. امام احمد نے عمر بن ابراہیم یشکری سے روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ان کی ماں حج کے لیے گئیں، تب بیت اللہ کے دو دروازے تھے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا نا، ایک اس طرف ہے تو ایک بیک پہ تھا. انہوں نے بتایا جب میں طواف کر چکی تو عائشہ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا مومنوں کی ماں، یقیناً آپ کے بعض بیٹوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے. اب دیکھیں حضرت عائشہ کی عمر بہت چھوٹی تھی لیکن امہات المومنین میں شامل ہونے کے وجہ سے صحابہ کرام ان کو مومنوں کی ماں کہتے تھے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت نامناسب گفتگو کی ہے، نیز دریافت کیا ہے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. انہوں نے فرمایا جن پر لعنت کرے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے. میرے خیال کے مطابق انہوں نے یہی بات تین مرتبہ دہرائی، یقیناً میں نے رسول اللہ کو اپنی ران عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگائے دیکھا، میں آپ کی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہی تھی اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، بلا شک و شبہ آپ نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کی یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ شادی کی، یقیناً آپ نے فرمایا کہ عثمان لکھو. ایک روایت میں ہے اے عثیم تحریر کرو، یعنی عثیم کیوں کہا عثمان کو؟ آپ دیکھیے عثمان لفظ ہے نا، تو پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو عثیم کہتے تھے. یہ عربوں کا ایک اصول ہے کہ اصل نام کی اس کو تصغیر بولتے، چھوٹا کر کے بیان کرنا، جیسے منو چنو کہتے ہیں، تو انہوں نے عثمان کہنے کی بجائے عثیم کہا تحریر کرو. انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاں یہ مقام کسی ایسے شخص کو ہی عطا فرماتے ہیں جو اس کے ہاں باعزت ہو. بات واضح، یعنی یہ بھی حضرت عثمان کی ایک شان بن گئی. تو کیا پتہ چلا کہ حضرت عثمان کی شان اور عظمت اور ان کے بارے میں نامناسب گفتگو کرنے والوں کی غلطی کے متعلق نبی کریم نے امت کو پہلے ہی سے آگاہ فرما دیا. امام ترمذی نے ابو الاشعث صنعانی، سنان سے تھے یہ، ان سے روایت نقل کی کہ شام میں خطبہ، خطبہ کون ہوتا ہے؟ خطیب کی جمع، کھڑے ہوئے انہوں نے تقریریں کی، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تھے. سب سے آخر میں ایک شخص کھڑے ہوئے جنہیں مرہ بن کعب کہا جاتا تھا، انہوں نے بیان کیا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی نہ ہوتی تو تقریر کے لیے کھڑا نہ ہوتا. آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا، یعنی بتلایا کہ وہ جلد نمودار ہونے والے ہیں. اسی وقت ایک شخص کپڑے میں اپنے منہ کو چھپائے ہوئے گزرا، آپ نے فرمایا یہ اس دن ہدایت پر ہوگا. میں اس شخص کی طرف اٹھا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے. میں نے ان کا چہرہ رسول اللہ کی طرف کر کے پوچھا یہ؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کی شان و عظمت پر استدلال یعنی دلیل لیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ طرز عمل سے کیا، یعنی انہوں نے نبی نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا وہی حضرت عائشہ نے کرنا چاہا، اور حقیقی قدرت و منزلت تو انہی کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں مقام اور مرتبے والے ہوں. پھر اگلی بات پتہ چلتی کہ عثمان پر لعنت کرنے والوں پر حضرت عائشہ نے لعنت کی. بلا شک و شبہ حضرات صحابہ کو برا کہ بھلا، حضرات صحابہ کو برا بلا کہنے والے لعنت ہی کے مستحق ہے. خود رحمت دو عالم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی. امام طبرانی نے عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بد نصیب ہونے سے بچائے. خلاصہ کیا نکلا کہ صحابہ کی برائی نہیں کرنی. اب دیکھیے کہ ایک طرف تو ہم اس بک میں یہ سیکھ رہے ہیں نا کہ برائی دیکھ کر چپ نہیں رہنا یا اچھا کام کرنے کی رغبت دلانی ہے، دوسری طرف ہم سائڈ پہ کتنی مختلف چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں نا، جیسے صحابہ کو گالی نہیں دینی. تو آج اب دیکھیے کہ یہ اتنا مٹ گیا کہ آج سے 25-30-40 سال پہلے یہ دو بہت مستقل گروہ تھے شیعہ اور سنی کے نام پہ. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دوسرے کی شادی ہو بیاہ ہو. اب باہر کے ملکوں میں یہ بالکل عام ہے، جو سنی ہے وہ بھی صحیح سنی نہیں ہے اور جو شیعہ ہے وہ بھی صحیح شیعہ نہیں ہے. لیکن شیعہ مسلک تو کلیئرلی صحابہ اکرام کے اگینسٹ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں نا، تو ہمیشہ اپنے بچوں میں یہ شعور پیدا کرے کہ ناموں میں نہ جائیں لیکن اللہ کے نبی کی طرح آپ کے صحابہ کی عزت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دینے سے نہ روکنے پر ام سلمہ کا احتساب۔ کچھ لوگوں کے روبرو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دی گئی اور انہوں نے اس سے منع نہ کیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے خاموشی اختیار کرنے والوں پر شدید تنقید کی۔ امام احمد نے ابی عبداللہ جدلی سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا، میں ام سلمہ کے ہاں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہارے روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جاتی ہے؟ میں نے کہا معاذ اللہ یا سبحان اللہ، یہ معاذ اللہ بھی اصل میں سبحان اللہ ہی ہے، معاذ اللہ کہ میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی کہ یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں، یا پھر اسی طرح کا کوئی اور جملہ کہا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے علی رضی اللہ عنہ کو گالی دی یقیناً اس نے مجھے گالی دی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو عبداللہ جدلی نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی، رسول اللہ کو کیسے گالی دی جا سکتی ہے؟ انا یسبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا کہ علی اور ان سے محبت کرنے والے کو گالی نہیں دی گئی، اور بلا شک و شبہ رسول اللہ ان سے محبت کرتے تھے۔ لیکن انڈائریکٹ بات ہوگی نا، یعنی حضرت علی سے جو محبت کرتا اس کو گالی دی، تو اللہ کے نبی تو آپ سے محبت کرتے تھے نا، تو گویا کہ وہ گالی پھر اللہ کے نبی کو گئی۔ پتا چلا، ایک تو حضرت علی کا مقام مرتبہ، آپ کی قدر و منزلت کتنی بلند تھی، یہ پتا چلتی ہے۔ دوسری بات، ام سلمہ کی رائے میں کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ اس کے سامنے علی رضی اللہ عنہ کو گالی دی جائے اور وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ایسا کرنے سے منع کرے۔ تیسری بات، ام المومنین ام سلمہ نے حضرت علی کو گالی دیے جانے پر خاموشی اختیار کرنے کی غلطی کی سنگینی کے پیش نظر احتساب میں سختی اور درشتی بھی سختی کو ہی کہتے ہیں، درشتی کا اسلوب اختیار کیا۔ یعنی اتنی بڑی بات سن کے اگر آپ کو غصہ آ جاتا ہے یا آپ سختی کرتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کا اظہار ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے شوہر کو کوئی گالی دے تو کیا آپ خاموش رہیں گے؟ پیار سے بات کریں گے، غصہ تو آئے گا نا۔ تو اسی طرح اگر ہمیں اللہ کے نبی اور صحابہ سے محبت ہے تو ہم پھر ان کے بارے میں غلط بات سن کر بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ام سلمہ نے احتساب کی تائید میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی، جو کہ صحابیات اور امہات المومنین کا عام ترہ تھا کہ وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تھرو بات کرتے تھے۔ پھر اگلی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصی رسول اللہ کہنے پر عائشہ رضی اللہ عنہ کا احتساب۔ حضرت عائشہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے۔ وصی کیا ہے؟ اصل میں الموصی والموصا، مراد وصیت کیا جانے والا۔ شیعہ حضرات کا ایک عقیدہ ہے، وہ کیا کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے اپنے پیچھے اس بات کے لیے تیار کیا تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو پھر تم خلافت لوگے، اور ابو بکر نے ان سے چھین لی۔ اصل میں ان کی اصل جنگ بھی یہی ہے۔ وہ صحابہ کو کیوں برا کہتے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، تین کو خاص طور پہ، کہ ان تینوں نے خلافت چھین لی حضرت علی سے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات سن کر، یہ کہ حضرت علی کو یہ کہا گیا اور جس طرح اس کے بارے میں انہوں نے اس چیز کا رد کیا۔ دلیل کیا ہے؟ امام مسلم نے اسود بن یزید سے روایت نقل کی اور وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے عائشہ کے سامنے ذکر کیا کہ علی رضی اللہ عنہ وصی تھے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کب انہیں وصیت کی، یعنی وصی بنایا؟ یقیناً میں نے رسول اللہ کو اپنے سینے کے ساتھ، جو انہوں نے کہا گود کے ساتھ لگا رکھا تھا، تو آپ نے تھالی طلب فرمائی، آپ میری گود میں گرے اور مجھے پتہ بھی نہ چل سکا کہ آپ انتقال فرما گئے۔ اور آپ نے کب انہیں وصیت کی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان حضرت عائشہ کی گود میں نکلی تھی۔ حضرت عائشہ اس پہ فخر کرتی تھی کہ ادھر اللہ کے نبی کا سر تھا جبکہ حضرت عائشہ کے مطلب گود میں تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اس وقت تو میں پاس تھی، تو میں نے تو نہیں سنا کہ آپ نے کوئی بات حضرت علی سے کی یا حضرت علی کے بارے میں کی۔ تو کیا پتا چلا کہ حضرت علی کا وصی رسول اللہ ہونا یہ عقیدہ بے اصل اور بلا دلیل ہے۔ دوسری بات، دین کے متعلق کوئی بات کہنے والے سے اس کی دلیل طلب کی جائے گی۔ حضرت عائشہ نے حضرت علی کے وصی ہونے کے عقیدے کی دلیل طلب کی، اور حضرت عائشہ کے احتساب میں کس قدر زور اور قوت تھی، اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے حال احوال سے بہت آگاہ تھی۔ تو کیا پتا چلا کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی غیر معروف بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اگلا واقعہ ہے اہل عراق کی حسین رضی اللہ عنہ سے بے وفائی پر ام سلمہ کی تنقید. اہل کوفہ نے حضرت علی بن حسین کو مکاتیب ارسال کیے جن میں ان کے لیے اپنی محبت، اخلاص اور وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی. مکاتیب کے کتابت سے مقتل یعنی خط لکھے. حضرت حسین ان باتوں کا یقین کرتے ہوئے ان کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ان کی وہاں تشریف آوری سے پیشتر یزید کی طرف سے والی عراق کی حیثیت سے عبیداللہ بن زیاد پہنچ چکا تھا. اہل کوفہ حضرت حسین کی بجائے عبیداللہ بن زیاد کے ساتھی بن گئے. عبیداللہ اور حضرت حسین کے درمیان مار کا ایک کارزار برپا ہوا جس میں حضرت حسین نے جامع شہادت نوش کیا. حضرت عمر سلمہ کو اس صورت حال کی خبر ملی تو انہوں نے اہل کوفہ کی بے وفائی کی بنا پر ان پر لعنت کی. امام طبری نے شاہر بن حوشب سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا، جب حسین بن علی کی شہادت کی خبر آئی تو میں نے ام سلمہ کو اہل عراق پر لعنت کرتے ہوئے سنا. انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اللہ عزوجل انہیں قتل کرے. انہوں نے انہیں دھوکہ دیا اور پھسلایا، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے. تو کیا پتا چلا کہ اہل کوفہ کس قدر بے وفا اور غدار تھے. مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے ان کو قتل کروانے کے لیے بد دعا کرنا اور اس پر لعنت کرنا صحیح اور درست ہے، اور ام سلمہ نے اہل کوفہ کے اسی قسم کے طرز عمل کی بنا پر ان کے لیے بد دعا کی اور ان پر لعنت کی. یعنی بات اس میں بھی واضح ہے، سیم ٹاپک چل رہا ہے، اس لیے اس میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا واقعہ دیکھیے، مارکہ یرموک میں بھاگنے والوں کو مسلمان عورتوں کا ڈانٹنا. مارکہ یرموک میں رومیوں کے حملے کی شدت کے وقت بعض مسلمانوں نے پسپائی اختیار کی. پسپائی کیا کہتے ہیں؟ پیچھے ہونا. اس پر مسلمان خواتین نے ان کو ڈانٹا اور مارکہ کارزار میں واپس پلٹنے کی تلقین کی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بارے میں تحریر کیا، یعنی یہ واقعہ وہاں موجود ہے، اور وہ یعنی مسلمان خواتین پسپائی اختیار کرنے والے مسلمانوں کو مارتی اور کہتی، ہمیں عجمی کافروں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو. ان کے ڈانٹنے کے بعد کسی کے لیے کار کی طرف پلٹے بغیر چارہ کار نہ رہتا. علاوہ ابو محمد کوفی نے اس واقعے کو قدر تفصیل سے لکھا اور اس بارے میں انہوں نے یہ بھی تحریر کیا. سعدہ بنت عاصم خولانی نے بیان کیا کہ اس روز میں عورتوں کے ساتھ ٹیلے پر تھی، جب لشکر اسلامی کا دایاں حصہ پسپا ہوا تو لبنہ بنت جریر حمریہ نے ہمیں چیخ کر کہا، اے عرب عورتوں، آدمیوں کے سامنے اٹھ کھڑی ہو جاؤ اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو. عورتوں نے بھاگنے والے مسلمانوں کو لے جانے والے جانوروں کو پتھر مارے. آس بن ممبا کی بیٹی نے باواز بلند کہنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ذلیل و خوار کر دے جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرے. دوسری عورتوں نے بھی اپنے شوہروں سے کہنا شروع کیا، اگر تم عجمی کافروں سے ہماری حفاظت نہ کرو تو تم ہمارے خاوند ہی نہیں. ہند بن عتبہ نے اسلامی لشکر کے دائیں حصے کے گھڑ سواروں کو دیکھا کہ وہ پسپا ہو رہے ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ مرد ہمت ہار کے جا رہے ہیں تو عورتیں ان کو جوش دلا رہی ہیں. کیا کہا؟ تو انہیں چیخ کر کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کی جنت سے بھاگ کر کہاں جا رہے ہو، اور وہ تمہارے حالات سے آگاہ ہے. اور انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ بھی پسپا ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے گھوڑے کو اپنی چھڑی ماری اور کہا، اے ابن سخر، کہاں جا رہے ہو؟ لڑائی کی طرف پلٹو، اپنے خون کو نثار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے خلاف کی ہوئی تمہاری شرارتوں سے تجھے پاک کر دے. تو کیا پتا چلا کہ مسلمان عورتیں کتنے صبر اور استقلال اور جذبہ ایمان والی تھیں، اور رومیوں کی شدت یلغار کے وقت نہ چیخو پکار اور نہ ہی رونا پیٹنا، نہ گھبراہٹ اور پریشانی، اور نہ ہی راہ فرار اختیار کرنے کی خواہش، بلکہ بھاگنے والے مسلمان مردوں کی سواریوں کو پتھر مار کر میدان کارزار کی طرف واپس پلٹانے کی سعی اور کوشش. آج کی عورتوں میں اتنی ضرورت ہے؟ پہلے بھی ہوش ہو جائے، گولی نہیں چلا سکتی. آپ دیکھیے کہ عربوں میں عورتیں بھی بہادر تھی، گھڑ سو کرتی، تیر اندازی کرتی، وہ میدان جنگ میں بھی کودتی تھی کبھی ضرورت پڑی تو، جیسے کہ یہاں پڑی تو انہوں نے مردوں کو جوش دلایا. ہماری عورتیں کیا اٹھا سکتی ہیں؟ صرف چمچہ پلیٹ. ہاں، نازک ہیں ہم لوگ. آپ کو پتا کہ اسما ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہی تھی، اور ابھی مدینہ پہنچے بھی نہیں تو بچہ پیدا ہو گیا، عبداللہ بن زبیر. بچہ جو ہے مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلا بچہ، جو بار بار حدیث نقل ہو رہی ہے نا حضرت عائشہ سے، ان کے ناطے سے یہ خبر پھیل گئی تھی، کیونکہ یہود نے ایک شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ مسلمانوں پہ جادو ہو چکا ہے، ان کی نسلیں آگے نہیں چلنی. لیکن یہ پہلا بچہ جب پیدا ہوا تو اس کی اتنی خوشی منائی گئی کہ ایسا نہیں ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ان کو کیا بنی ہوئی تھی اس حال میں مکہ سے مدینہ جانے کی اور پیدل گھوڑوں میں سوار میں، کیونکہ جو کام کرنا ہوتا تھا وہ لوگ کر لیتے تھے، ہم تو پلان بناتے ہیں 5 سال کے اور کرتے اس کو 10 سال میں بھی نہیں ہے، تو بس وہ سنتے تھے اور مان جاتے تھے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ عورتیں اگر ایسے وقت میں بہت پینک کریٹ کر دیں تو پھر تو حالات پہلے سے بھی بگڑنے لگتے ہیں. تو ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے. پھر اسی طرح سے محمد ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، جس امت کی عورتیں ایسے جذبہ ایمانی والی ہوں وہ مولا قادر و مقتدر کے فضل و کرم سے دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتی. اے ہمارے رب قدیر، ہماری عورتوں کو ان پاک باز عورتوں کے نقش قدم پر چلا، انک سمیع مجیب. کیونکہ عورت کا براٹ اپ جتنا لگژری لائف میں ہوگا، اس کو بہت ریلیکس کر کے اور جیسے مطلب اس کو بڑا مقصد نہیں دیا جائے گا نا، تو عورت نازک اندام ہوگی. اب دیکھیں سیدھی سادی بہت ہی ہلکی سی عورت ہوتی ہے کوئی، لیکن اللہ نہ کرے کو مجبوری ہوئی، شوہر فوت ہو گئے، ہینڈی کیپ ہو گئے، تو وہ آئرن وومن بن جاتی ہیں. تو ہر بندے کے اندر سٹیمنا بہت ہوتا ہے، ہم اس کو یوٹیلائز کتنا کرتے ہیں. ہمیشہ اپنے لیے دی بیسٹ کو یوز کریں. میں نے ہمت نہیں ہارنی، میں نے پریشان نہیں ہونا، میں نے یہ نہیں کرنا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ حال میں اپنے آپ کو لے کر دیکھیں. بعض دفعہ ہوا بدلتی ہے تو لوگ کہے زکام لگ گئے، ہے زکام لگ گئے. بھائی زکام لگ گئے تو کیا ہوا، آپ اس کو لگ جائیں، کیا مشکل بات ہے. ہم سوار کر لیتے ہیں نا چیزوں کو، تو اس سے پھر اور نقصان پھر ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے. واقعی ہمیں وہ زکام بہت بڑی ایک وبا لگ رہی ہوتی ہے، مصیبت لگ رہی ہوتی ہے، اور کوئی دوسرا تو انجوائے کرے گا کہ چھینکیں آ رہی ہیں، اچھی بات ہے، جسم ہلکا ہو رہا ہے، کوئی نقصان نہیں، جرح مکلا کہہ رہے ہیں، دوائیں لے رہے ہیں. تو جس چیز کو جس اینگل سے لیں گے آپ کو وہ ویسی ہی لگے گی. پھر اس کے بعد اگلا واقعہ کیا ہے، نرد والے کے کنبے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اپنے گھر سے نکالنے کی دھمکی. ایک کنبے کے لوگ حضرت عائشہ کے ہاں مقیم تھے، انہیں اطلاع ملی کہ ان کے پاس نرد ہے. حضرت عائشہ نے ان کو وارننگ دی کہ اگر انہوں نے نرد کو گھر سے باہر نہ نکال دیا تو وہ انہیں گھر سے نکال دیں گی. امام مالک نے ام القمہ سے روایت نقل کی اور انہوں نے رسول اللہ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی. یقیناً انہیں خبر ملی کہ ایک گھرانے والے جو ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے اس نرد ہے. انہوں نے انہیں پیغام بھیجا، اگر تم نے اس کو باہر نہ نکالا تو میں تمہیں اپنے گھر سے ضرور نکال دوں گی. اس بنا پر لوگوں نے تنقید کی. کیا پتہ چلا کہ حضرت عائشہ نے تحدید و دھمکی استعمال کی، اور یہ احتساب کے درجات میں سے ایک درجہ ہے. دوسری بات ہے، حضرت عائشہ کی اپنے گھر کو نافرمانی کے سامان سے پاک رکھنے کی خواہش اور رغبت کس قدر زیادہ تھی. اس کے برعکس آج کے بہت سے مسلمان گھرانوں نے کیا شکل و صورت اختیار کر رکھی ہے، ڈرائنگ روم، لان اور بیڈ روموں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساز و سامان سے بھرنے اور اپنے زوم کے مطابق خود سجانے پر کس قدر مال و دولت اور سعی و کوشش مرد و خواتین صرف کرتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو اللہ ہمیں اور ہمارے بہن بھائیوں اور ہماری آئندہ نسلوں اور سارے مسلمانوں کے گھروں کو اپنی نافرمانی کے ساز و سامان سے ہمیشہ کے لیے پاک صاف رکھنا، اور ایسا مال و دولت کبھی نہ دینا جس سے یہ چیزیں خریدی جا سکیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے نرد کیا ہوتا ہے، سمجھ آئے؟ میوزیکل انسٹرومنٹ تھا، ساز آواز، جیسے وہ پیانو یا کوئی ایسی چیز اپنے دور کے وقت کی چیز تھی کہ جس سے پھر لوگ اس طرح کی چیزوں میں آتے تھے. اب اس معیار پہ ذرا آج ہم امت مسلمہ گھروں کو پرکھیں تو بہت ساری پریشانیاں شروع ہو جائیں گی نا. تو بہرحال اپنے گھروں کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے، رحمت کے فرشتے بھی وہیں آتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر سے چلی جاؤں گی یا میں اندر داخل نہیں ہوں گی. آج کوئی ایسا کرے تو اس کو لوگ کتنا ریجڈ اور کتنا سخت مزاج کہیں. پھر خواتین خمس کے حماموں میں جانے پر عائشہ کا احتساب. خمس جگہ کا نام ہے اور حمام کہتے ہیں جیسے آج سوئمنگ پولز کہہ لیجئے کہ جہاں اجتماعی طور پہ ایک جگہ بنی ہوتی تھی اور خواتین وہاں غسل کرتی تھی. خمس کی کچھ عورتیں حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور وہ عورتیں حماموں میں جایا کرتی تھی. حضرت عائشہ نے اس بنا پر ان کا احتساب کیا. امام احمد نے عطا بن ابی رباح سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا خمس کی عورتیں عائشہ کے پاس آئیں تو عائشہ نے ان سے کہا شاید کہ تم ان عورتوں میں سے ہو جو حماموں میں داخل ہوتی ہیں. انہوں نے جواب دیا ہم ایسے ہی کرتی ہیں. حضرت عائشہ نے ان سے کہا خبردار، یقیناً میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جس عورت نے اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کپڑے اتارے اس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردے کو اٹھا دیا. اب آپ دیکھیے عورتیں عورتوں میں بھی غسل کر رہی ہیں، اس پہ بھی اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی. کیا پتہ چلا کہ حضرت عائشہ خمس کی خواتین کے متعلق سنی ہوئی بات پر احتساب، پہلے انہی سے اس بات کی تصدیق کی. بہت سے احتساب کرنے والے اس بارے میں کوتاہی کا شکار ہیں، یعنی سنی سنائی باتوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے بلا تحقیق. آپ کے ہاں کسی نے یہ کیا نہیں, پہلے پوچھے آپ نے یہ کیا, کیا آپ نے یہ کہا, کیا آپ نے یہ دیکھا, پھر اس کے بعد بات کریں. دوسری بات, مہمانی کے شیطانی اور جھوٹے آداب. حضرت عائشہ کے لیے مہمان عورتوں کی غلطی پر احتساب کیا, ہمیں رکاوٹ نہ بنے. ہم ہوتے تو کیا کہتے, اب گھر ہے مہمان کو کیا کہیں, یا کوئی ہمارے گھر آیا ہوتا تو یا ہم کسی کے گھر گئے ہوتے, دونوں صورتوں میں مجبور ہو جاتے. ہم کہتے نہیں نہیں ہم نہیں کچھ کہیں گے, خام خواہ یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے. لیکن صحابیات ایسی نہیں تھی. پھر ام المومنین نے اپنے احتساب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی. یہی معاملہ حضرت ام سلمہ نے بھی کیا. اگلی حدیث میں دیکھیے گا, خواتین خمس کے حماموں میں جانے پر ام سلمہ کا احتساب. حماموں میں جانے والی خمس کی کچھ عورتیں ام سلمہ کے پاس آئیں, انہوں نے بھی وہاں احتساب کیا. کیا سوال جواب ہوئے؟ نبی کریم کی زوجہ ام سلمہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں تو انہوں نے ان سے دریافت کیا, تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا, اہل خمس میں سے ہیں. انہوں نے فرمایا, تم حماموں میں جانے والی عورتوں میں سے ہو؟ انہوں نے پوچھا, کیا وہاں جانے میں کچھ حرج ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا, جس عورت نے اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑے اتارے, اللہ تعالیٰ اس سے اپنے پردے کو چیر دیتے ہیں. پچھلے قصے کی طرح اس میں بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ سنی سنائی بات پہ احتساب نہیں کرنا, مہمانوں کی غلطی پر ان کا احتساب کرنا ہے, اور احتساب کی تائید میں اللہ کے نبی کی بات بیان کرنی ہے. دونوں قصوں میں قابل ذکر بات ہے کہ ام سلمہ اور عائشہ نے دونوں نے ہی خمس کی عورتوں کے حماموں میں جانے کا نوٹس لیا اور وہاں جانے سے منع کیا. اب بھی اگر اہل دین میں سے ہر ایک مرد و زن اپنی بسات کے مطابق احتساب کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شر میں کمی اور خیر میں اضافہ ہونے کی امید ہے. اب آج یہ حمام کیا ہے, یعنی سوئمنگ پولز ہیں. یہاں تو مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن باہر کے ملکوں میں تو عام ہے, ہر جگہ پہ ہے. تو وہاں پہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ عورتیں ہی تو ہوتی ہیں تو ہم کیا کریں. تو یاد رکھیے کہ جو عورت کا عورت سے ستر ہے اس کا خیال رکھا جائے گا. ڈریس کوڈ جو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کپڑے بالکل جسم کے ساتھ جڑے ہوئے. سوئمنگ میں ایز اٹ از کی برائی نہیں ہے, شرط یہ ہے کہ عورت کا ستر نہیں کھلنا چاہیے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں تو وہ ایسے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کر, یا وہ کپڑے کہ جو جسم کی شیپ واضح نہیں کرتے تو وہ پہن کے کرتی ہیں. بعض تو پورے بایوں میں بھی چلی جاتی ہے, ان کو تو سوئمنگ کرنی ہے نا, تو وہ جو لوگ بکنیز اور ایسے ڈریس پہنتے ہیں ان کے خیال میں اس سے سوئمنگ ایزی ہو جاتی ہے. تو بہرحال پردے کے حجاب کے ساتھ, یعنی مراد کہنے کا یہ کہ ستر کی پابندیوں کے ساتھ اگر کوئی سوئمنگ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جی, ویکسنگ کرتی ہیں خواتین, جب خواتین سے کراتی ہیں اس میں بھی ستر کی حد لازمی ہے, یعنی گھٹنوں سے نیچے اور ناف سے اوپر, بیچ کا حصہ ستر کا ہوتا ہے. تو اگر کوئی ویکس کراتا ہے بازو کروا لے, ہاف لیگس کروا سکتے ہیں, اسے اوپر اپنی کرا سکتے. عورت کو عورت سے بھی پڑتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی دکھاتے ہیں, تو وہ مجبوری ہے, وہ اس کے بغیر نہیں. وہ تو ایک ڈاکٹر کے پاس, ویسے تو دیکھیے ڈاکٹر پہ عورت جاتی ہے تو پورا جسم بعض دفعہ کاٹنا پڑتا ہے, کھولنا پڑتا ہے. تو مجبوری اور شوق کا اور اس میں فرق ہے. آپ خود کر سکتے ہیں, آپ کو ایسی چیزوں میں نہیں. لیکن اور بعض لوگ تو پورے فل باڈی کی کرواتے ہیں, اور اس میں دیکھیں نا, کیوں کہتے ہیں عورت ہی تو ہے. اور اس میں بھی یہی مجھے کسی نے دلیل دی کہ دیکھیں نا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بھی تو کوئی دائی یا کوئی عورت دوسری عورت دیکھتی ہے نا, ڈاکٹر بھی تو ہمیں دیکھتی ہیں, تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ تو فرق پھر آپ کو دونوں کا سمجھ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ ایک وقت کی نوعیت ہے, اور اس میں بھی جو اچھی ڈاکٹرز ہوتی ہیں وہ اس وقت بھی کھلے عام نہیں رکھتے. یہاں تو مجھے نہیں اندازہ, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, لیکن میں نے جو باہر کا بھی سنا ہوا تو وہ جسم کے اوپر کپڑا ڈالے رکھتے ہیں پورے وقت میں, عورت کو بالکل فل نیکڈ نہیں رکھتے. باقی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات بہتر کرے. اور وہی بات ہے کہ جتنی شرم ہویا ہوگی اتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے گا. ٹھیک ہے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سیکھا آج کے لیسن سے آپ لوگوں نے؟ کہ کبھی کسی کو کوئی بات سکھانی ہے, کسی کا احتساب کرنا ہے, تو صحابیات کے واقعات سے, امہات المومنین کے واقعات سے ہمیں کیا پتا چلا؟ جی پہلے کنفرم کرنا ہے, پھر دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتانی ہے. جی اور اگر حدیث یاد نہ ہو تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں نے جو سنا ہے اس کا مفہوم یہ ہے, ایگزیکٹ الفاظ نہیں لیکن میں نے یہ بات ایسے پڑھی ہے سنی ہے. تو آپ اس طرح نہیں کرے تو اچھے طریقے سے, یعنی کہ اگلے کو بات سمجھ آ جائے, یہ نہیں کہ وہ افینڈ ہو جائے. تو ان واقعات سے ہمارے لیے کیا عمل کی بات نکلتی ہے کہ ہم جب بھی کبھی کسی میں کوئی اس طرح کی خرابی دیکھیں یا کوئی بدعت ہوتے دیکھیں تو اس کی اصلاح ضرور کرنی ہے. بعض دفعہ ہم چپ کر جاتے ہیں نا, تو یہاں سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ اس کو بہترین طریقے سے سمجھا نہیں پا سکتے تو اچھے طریقے سے اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کر دیجئے کہ نہیں یہ اس طریقے سے بات نہیں ہے. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو یہاں سے آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس بات میں بہترین آسانی کرے اور ہمیں ان واقعات سے اپنے لیے عمل کی بات لینے کی توفیق دے, اور ہم اپنے گھر والوں اور بچوں کو, جیسے کہ استاذہ جی ذکر کری تھی کہ نماز کے حوالے سے ہم کسی کو پیار سے بات کر سکتے ہیں, اپنے کسی پیارے کو سمجھا سکتے ہیں, تو اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو یا جو ہمارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں اگر وہ اس چیز کی طرف نہیں آ رہے تو ان کو پیار سے اس کی طرف لایا جا سکتا ہے. پھر ان کو اچھی محفلوں کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے, مسجد کا رستہ ان کو دکھایا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین آسانی کر دے. ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے آج, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے 5 منٹ کی بریک ہے اور اس کے بعد شارٹ بریک, اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے شیپ آف رمضان کے حوالے سے لیکچر ہوگا. تو سسٹر ڈالسی کے ساتھ آپ لوگ کریں گے. جزاک اللہ خیر, واسن جزا, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اٹھے چلے کریں, کوئکلی بریک اپنی لے کے واپس آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
القدوس السلام المؤمن المهيمن يكون العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی سب بریک سے واپس آ گئے کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ابھی دو بکس کا دیکھا خاص کر جو اعمال ایسے کے فرشتے اتریں تو انشاءاللہ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ رشک آنا چاہیے کہ اگر ان کے لیے فرشتے اتر سکتے ہیں تو ہم تمہارے لیے کیوں نہیں ہم ایسے اعمال کیوں نہ کریں کیونکہ رمضان نزدیک آ رہا ہے تو ہم نے بہت زیادہ کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی ابھی جو ہم لیکچر جیسے ابھی پہلے اناؤنس کیا تھا کہ شیپ اپ ود اخلاق جو ہے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ لاسٹ ویک بھی ہم نے کیا تھا تو انشاءاللہ آج دیکھیں استاذہ جس نے ہمیں کیا سکھاتے ہیں اور یہ ضرور پوائنٹ نوٹ کیجیے گا کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں خطائیں ہوتی ہیں تو ہم نے کوشش کرنی اپنے اخلاق کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا انشاءاللہ اینڈ پہ شارٹ ساری کیا ہوگا 5 منٹس اوپر جائے گا کیونکہ پھر ہم لیکچر کو یا 5 یا 10 منٹس کے لیے سٹاپ نہیں کر سکتے تو اس کے پلیز آپ کی طرف سے تھوڑی سی قربانی ہو جائے گی اس کا آپ کو اجر ملے گا تو انشاءاللہ اینڈ پہ تھوڑا سا ریکیپ کریں گے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی
نحمدك ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے اس کا متی کر لے اور اس کے بعد پھر وہ محسن بھی ہو تو گویا کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات پلٹائے جاتے ہیں. اس کے برعکس ومن کفر فلا یحزنک کفرہ اور جو کوئی کفر کرے تو آپ کو غمگین نہ کرے ان کا کفر کیونکہ الینا مرجعہم ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے ان کو فننبیہم بما عملوا پھر ہم خبریں دیں گے ان کو اس کی جو انہوں نے کیا ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو جانتا ہے. کریں گے کیا نمتیہم قلیلا ہم فائدہ دیں گے ان کو تھوڑا سا دنیا کے چند دن کے مزے دیں گے ثم نترهم الى عذاب غلیظ پھر ہم ان کو بے بس کر دیں گے گاڑے عذاب کی طرف. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 22 اور اس سے اگلی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. صرف یہی آیتیں نہیں ہم آج قرآن پاک کی اور مختلف آیات کو بھی پڑھتے ہوئے جس موضوع پہ بات کریں گے وہ کیا ہے کہ احسان کیا ہوتا ہے یعنی رمضان اور احسان. اور ہمارا یہ لیکچر شیپ اپ سیریز جو ٹرپ رمضان کے سلسلے میں ہم نے شروع کی اس کا حصہ یہ باتیں یاداشت کے لیے بھی ریکارڈ کرتی ہوں اور بعد میں سننے والوں کو فائدہ بھی ہو کہ یہ سیریز اٹلانٹا سے چل رہی ہے 2015 میں اور اس وقت ہم لوگ ایسٹ کوپ اسلامک سینٹر میں ہیں اور آج ہمارا یہ سلسلے کا چوتھا لیکچر ہے. ہم نے نیت کی تھی اس سال کہ ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے خود کو ذہنی جسمانی روحانی طور پر تیار کرنا ہے. ابھی تک جن موضوعات پہ بات ہو چکی ہے اس میں سب سے پہلے رمضان اور ایمان جس میں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ وہ کون سا ایمان ہوتا ہے جو انسان کو عمل پر مائل کرتا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آسائش حیات یعنی امت مسلمہ کو آج ایک جو بہت بڑا ناسور ہے وہ کیا ہے کہ وہ بھی غیروں کی طرح دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے پیچھے لگ گئے. نقصان کیا ہوا انہوں نے بھی پھر اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا جو کہ غیروں کا تھا اور اصل مقصد حیات جو تھا حق کا غلبہ اور باطل کو ختم کرنا اس سے وہ دور ہو گئے. تیسرا لیکچر ہم نے اس پہ کیا تھا اسی سیریز میں رمضان اور اخلاق جس میں ہم نے سورۃ حجرات کی روشنی میں اسلام کا ایک جامع تصور دیکھا کہ پرامن معاشرہ قائم کرنا ہے تو کس طرح سے ہمیں اللہ اس کے رسول اور پھر انسانوں کے ساتھ معاملے میں اعتدال رکھنا پڑے گا. آج اس سلسلے کا چوتھا لیکچر ہے. آئیے دیکھتے ہیں احسان کیا ہوتا. جو سورۃ لقمان کی آیت آپ کے سامنے پڑی کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ اور جو سونپ دے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے. میں جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت اس طرح کے اسٹائل سے شروع ہوتی دیکھوں اور بہت ساری آیتیں ہیں اس طرح کی تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی پورے سے پورے اپنے چہرے کو ایسے ہاتھ سے چھپاتا ہے اور جا کے تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ آئی سبمٹ مائی فیس ٹو یو. اور دن میں کئی بار نمازوں میں سجدوں کی صورت میں ہم عملی طور پر یہی کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ سجدے کے دوران سر کو جھکانا مشکل ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب زندگی میں کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس وقت پھر یہ چہرہ جھکانا مشکل لگتا ہے. جب مقابل میں خاندان ہو رشتہ دار ہو کچھ ہو تو بات کہنے کی کیا ہے کہ جسمانی طور پر اللہ کے آگے چہرہ جھکانا سب کو اچھا لگتا ہے سکون بھی بہت ملتا ہے. آج ڈاکٹرز نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ سجدے میں جسم کا خون سر کی طرف جب آتا ہے تو اس سے انسان کے دماغ کو طاقت ملتی ہے. قرآن میں بھی آتا ہے بس جد وقت سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو. یہ تو ہے لیکن جب عملی زندگی آتی ہے تو بہت سارے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر اس وقت ہم جھک جاتے ہیں کبھی مصلحتوں کے آگے کبھی رشتوں کے آگے کبھی دنیا کے فائدوں کے آگے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی سٹیج کے کہ اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دو. یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ سیریز کا پہلا لیکچر اسی پہ تھا. کہ شروع میں جب اسلام آتا ہے اندر ایمان آتا ہے تو انسان سب کچھ اللہ کو دیتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ کا مطلب کیا ہینڈز اپ, جب اللہ کا حکم آ جائے ہاتھ اٹھا دے کہ اللہ اس وقت میں اور کسی کی بات نہیں مانوں گی. یہ کر لیں گے تو اگلا کام کرنا آسان ہوگا, اور وہ کیا ہے, وہ ہوا محسن, اور وہ محسن بھی ہو. یہ کیا ہے, یہ آخری درجہ ہے. آج ہم اسی درجے کو پڑھنے والے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کہیں نہ کہیں چھپا دیا ہوئے دل کے کونے میں, اور احسان کے درجے پہ خود کو پاتے نہیں ہیں. حالانکہ یہ کس مختلف مرحلے سے گزر کر آگے سے آگے جاتا ہے, اس کو سورت مائدہ کی چند آیات نے بہت خوبصورت کھول کے رکھ دیا. اگر آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ احسان ایک دم نہیں آتا, اس کے لیے انسان کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے, وقت بھی لگانا پڑتا ہے اور صحت بھی لگانی پڑتی ہے. لیکن جب ایک دفعہ یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر کبھی بھی انسان اس سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرتا. شراب کی حرمت کی بات تھی پیچھے والی آیات میں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے اندر لوگوں کی پرانی عادات کے چھوٹنے کے مرحلے کو کس خوبصورت طریقے سے پیش کیا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 93 ہے سورۃ مائدہ کی, لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح, نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لا کر عمل صالح کریں کوئی گناہ. کس وقت میں, فیما تائمو, ابھی تک جو کھا پی چکے, یعنی جو شراب پی چکے, جو حرام زندگی میں آ چکا پچھلی زندگی تھی. شرط ایک ہے, اذا متقو, جب کہ اب وہ تقوی اختیار کرتے رہے. جب تک پتہ نہ ہو کسی بات کا انسان بڑے سے بڑے گناہ میں انڈلج ہو سکتا ہے. یاد رکھیے انسان کی طبیعت میں جھکاؤ گناہ کی طرف ہے نفس امارہ کی وجہ سے. وما ابرئ نفسی الا نفس الامارۃ بالسوء, جب ایک انسان گناہ کرتا ہے نا تو پھر دوسرا گناہ آسان ہو جاتا ہے. طبیعتاً انسان گناہ کی طرف مائل ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے کہ جب تک تمہیں کسی گناہ کی شدت نہیں بتاتی, کسی حرام کا حرام ہونا نہیں پتا تھا یا اس کی انٹینسٹی نہیں بتاتی, تو جو کر لیے نو پرابلم, لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کوئی گناہ نہیں جنا ہونا, اللہ معاف کر دے گا. شرط ایک ہے, کس کی, اذا متقو, اب بچ جائے. کب بچ جائے, جب مسئلہ سمجھ آ گیا, جب حکم سامنے آ گیا. اب جب بچنے کی کوشش کریں گے تو وآمنوا وعملوا الصالحات, پھر ایمان کا کلمہ پڑھیں. پچھلی زندگی میں انسان بعض وقت اتنی کبیرہ گناہوں کا شکار ہو چکا ہوتا ہے کہ ایمان رخصت ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا, شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت ایمان رخصت ہو جاتا ہے. تو انسان سے پچھلی زندگی میں بہت سے گناہ ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ سفر شروع ہو گیا, تمہیں پتہ چل گیا تم نے بچنے کی کوشش کی. اب وہ کہتے ہیں نا کہ چھٹتی نہیں منہ کو لگی ہوئی. جس طرح شراب کا نشہ ہوتا ہے اس طرح گناہوں کا بھی نشہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈونٹ وری, تم نے ابھی چلنا سیکھا, گرو گے تو صحیح, ہمیں تو پتا کہ تم گرو گے, تو کوئی بات نہیں. آمنو وعملو الصالحات, کچھ عمل بھی کرتے رہو, ایمان کا ریوائول کرتے رہو. ثم متقو, پھر بچو. گرتا پڑتا بچہ پھر ایک وقت آتا ہے, ثم متقو, پھر بچو, گرو گے, پڑھو گے, گناہ کی طرف آؤ گے, پھر جاؤ گے. اور یہ آپ میں ہر ایک انسان جو نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے اندر یہ سٹرگلنگ فیز ضرور پاتا ہے. کچھ کا بھی چل رہا ہوگا, کچھ کا گزر گیا اور کئی آگے مرحلوں پہ پہنچ گئے. لیکن یہ انسان اس دنیا کے جنگل میں رہتے ہوئے مومن بن کے پیدا ہو اور مومن بن کے فوت ہو جائے, بیچ میں کوئی گناہوں کی آلائش آئے نا, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایسی کہ جیسے آپ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, ایک گھنٹہ, دو, تین, چار, ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ دو تین گھنٹے اور چلے سو کے اٹھ جائیں تو دوبارہ بو آئے گی, پھر دل چاہے گا شاور لے لے, پسینہ آئے گا تو ہوگا. یہ مسلسل سفر ہے. لوگوں میں رہیں گے, کسی کا دل آپ دکھائیں گے, کوئی آپ کا دکھائے گا. باہر جائیں گے, کچھ دھول آپ کے پاؤں پہ پڑے گی, کچھ چیزیں آپ دوسروں پہ چینٹے ڈالیں گے. چلتے جائیں چلتے جائیں, ثم متقو واحسن, پھر گرتے پڑتے ایک ایسی کیفیت آتی ہے جس کو احسان کی کیفیت کہتے ہیں. اور واللہ یحب المحسنین, اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. محسن ہونا کیا ہے؟ لفظ احسان کو اگر آپ دیکھیں نا تو قرآن پاک میں اگر اس کا روٹ آپ ڈھونڈیں گے نا تو ہا سین اور نون ہے، حسن، بیوٹی. اور قرآن پاک میں یہ لفظ 194 ٹائم استعمال ہوا ہے، 177 ورسز میں. فارمز ڈفرینٹ ہے لیکن کئی دفعہ یہ استعمال ہوا ہے. اور اگر آپ اس کو مزید تھوڑا سا کھولنا دیکھ چاہیں کہ یہ کس طرح سے اور کتنی دفعہ ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی مختلف کیفیات آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ اس سے کیا کچھ نہیں بن جاتا. مثلا آپ دیکھیے احسان کا لفظ جو ہے وہ 12 دفعہ آیا قرآن پاک میں، محسنین کا لفظ قرآن پاک میں 33 یعنی 33 بار آیا. اسی طرح احسان کا تذکرہ 159 طرف سے آیا. لفظ احسان کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، ایک کہہ لیجیے ایسی چیز جس میں سے اور چیزیں نکلتی ہیں. احسن یحسن احسانا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی، اچھا سلوک، بھلائی، مہربانی، عمل خیر. اب اس کے مختلف اینگل ہیں، انشاءاللہ آج ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. لیکن اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور خوبصورت سورت دکھائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنے کا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور وہ منع کرتا ہے فخر سے، وَالْمُنكَرِ اور برائی سے، وَالْبَغْشِ اور بغی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو نصیحت کرتا تاکہ تم نصیحت پکڑو. اگر آپ اس آیت میں ترتیب دیکھیں نا تو پہلے عدل ہے، یہ بنیادی درجہ ہے، پھر اس کے بعد احسان ہے، پھر صلہ رحمی ہے، ایک چین ریئیکشن ہے. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ احسان کچھ بھڑی ہوئی چیز کا نام ہے. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ احسان عدل سے اوپر کا درجہ ہے. عدل کیا ہے؟ برابری، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں فٹ فار ٹیٹ، جیسا کرے کوئی آپ بھی ایسا کر دو، کرنی کی بھرنی. کتنے خوبصورت جملے ہیں ہمارے کلچر میں کہ جو کرتا ہے تم بھی کر دو، یہ تو ہے عدل. کوئی آپ کو اسمائل دیتا ہے آپ بھی دے دیجئے، کوئی آپ کے گھر کھانا بنا کے بھیجتا ہے آپ بھی بھیج دیجئے، کوئی ایک رات آپ کے بچوں کی ٹیک کیئر کرتا ہے کبھی موقع بنا تو آپ بھی دیکھ لیجئے، یہ تو ہے عدل. لیکن یاد رکھیے کہ عدل سے زائد ایک چیز ہے جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بڑھ کے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدل اگر کسی معاشرے کی بنیاد ہے نا تو احسان اس کا جمال ہے اور اس کا کمال ہے. عدل اگر کسی معاشرے کو ناگواریوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریاں اور شیرینیاں پیدا کر دیتا ہے. جب تک کسی سوسائٹی کے لوگ محسن نہیں بنتے وہاں خوبصورتیاں نہیں آتی. اور اللہ نے امت مسلمہ کو جو چنا تھا تو اس نے محسن کے درجے پہ رکھنے کے لیے چنا تھا. اگر میں اور آپ اس کو دیکھیں تو احسان عظیم اخلاق ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں فلاں پہ احسان کر دو، حالانکہ وہ احسان کی ایک بہت ہی ابتدائی صورت ہوتی ہے. عربی زبان میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ دی بیسٹ. انگلش میں تین سیگے ہوتے ہیں، گڈ، بیٹر، دی بیسٹ. سب کو بتاؤں گے، بس گڈ، بیٹر، دی بیسٹ جو ہے نا وہ احسان ہے. تم نے اپنے رویے کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کرنا. عدل کیا ہے؟ کہ دوسرے کو اس کا حق پورا پورا دے دو اور اپنا وصول کر لو، نہ کمی کرو نہ زیادتی کرو، نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ کوئی تم پہ ظلم کرے. احسان کیا ہے؟ دوسرے کو اس کے اصل حق سے بھی زیادہ دے دو. بس آپ نے کسی میڈ کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں $50 دوں گی تو میرا گھر صاف کر دو، اب اس نے کر دیا. عدل کے آپ کام چیک کریں، اس نے کام کیا، $50 پکڑا دیجیے، یہ تو ہے عدل. نہ اس نے آپ پہ زیادتی کی نہ آپ نے کی، ٹھیک ہے. اور جب پیسے دینے لگے تو آپ کے 50 نہیں میں تو 40 دوں گی، یہ ہو گیا ظلم، کیونکہ اب آپ نے اس کا حق مار دیا جبکہ اس نے کام پورا کیا. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ نہ ظلم کرنا ہے نہ برابری کرنا ہے. آپ 50 کا نوٹ بھی نکالتے ہیں اور ساتھ ایک 5 کا نکال کے کہتے ہیں 50 تو تیرے وہ تھے جو تم سے میرے ڈیل ہوئے تھے، یہ 5 میں تجھے دل کی خوشی سے دیتی ہوں. یہ جو 5 ہے نا یہ احسان ہے. انسانی معاملات میں کسی کے دل میں گھر کرنے کا راز محسن بننا. دینے والے ہی پاتے ہیں، یعنی کہہ لیجئے کہ گیورز آر دی ٹیکرز. جتنا دیں گے اتنا لوگوں سے محبت پائیں گے. تو حق سے زیادہ دینا ایک تو اینگل یہ آ گیا. اب اس کا اپوزٹ ہے, آپ نے کسی سے کچھ لینا تھا, آپ نے 50 ہی لے لیا تھا, کہتے ہیں یہ چیز ہے بس 50 کی ہے, لیکن جب آپ لیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ تم مجھے 50 نہیں 40 ہی دے دو. یہ بھی احسان ہے, بات سمجھے. دوسروں کو حق دیں تو زیادہ دیں, اور خود حق لینا پڑے تو کم لیں, اور کچھ کم ہو جائے تو دل کی خوشی سے قبول کر لو. تو بیسیکلی احسان کے اچھا رویہ, کسی کے ساتھ اچھا کرو. اس کی عموماً دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کیا ہے کہ کوئی فعل یا خلق یا خلق یا عادت اپنی ذات میں اچھا اور مکمل کرنا, یعنی کوئی کام یا کوئی عادت آپ کے اندر ایسی ہو کہ جو کام آپ کریں اس کو احسن درجے پہ کریں. مثلاً کلیننگ کرتے ہیں, کچھ لوگ اوپری اوپری صفائی کر کے کہتے ہیں ہو گئی بس لائٹیں کم جلا دو, ہلکی لائٹ کا تو لگے گا گھر بڑا صاف ہے. مہمان آئے چیزوں کو پکڑو جلدی جلدی, کونوں خدروں میں چھپا دو اور دو کمروں کی لائٹنگ بند کر دو, کھولنا ہی نا. ظاہر دیکھنے میں وہ بھی کہیں گے بہت ڈرائنگ روم خوبصورت ہے, لیکن وہ مہمان کے رہنے تک تو ہوا, جب رات کو تکیے ڈھونڈنے ہوں گے پتہ نہیں کدھر رکھے تھے چادریں. یہ آپ سب ہنسے گی بائے دا وے, اس میں کچھ گڑبڑ ہے, کیونکہ انسانوں میں سے اکثریت جو ہے نا وہ اسی قسم کا رویہ رکھتی ہے. وقت گزارو. اب ہوا کیا کہ اگر آپ نے چیزیں ادھر ادھر چھائی تھی نا, تو رات کو جب سونے لگیں گے کھانے لگیں گے, صبح بچوں کے جوتے کدھر ہیں ساکس کدھر ہیں, تو پتا کیا چلے گا کہ گھر جو بھی ماشاء اللہ اتنا چمکا تھا وہ پھر دوبارہ اصل پہ آ گیا. پھر اب چیخیں ابھی تو صفائی کی تھی, یہ کیا ہوا, تو کہیں گے کہ آپ نے صفائی کیسی کی تھی. جب چیزوں کو ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں تو تھوڑی دیر میں پھر نکل آتی ہیں. اور اگر آپ کبھی ڈیپ ڈاؤن کلیننگ کریں, سب سے پہلے اپنی الماریاں صاف کریں, کلوزٹ صاف کریں, ڈراز صاف کریں, تو اس کے بعد کیا ہوگا, کئی دن تک آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ رہتی ہیں. تو احسان کرنا کیا ہے, دی بیسٹ. صفائی کرنی ہے تو ایک ایک دھبا ایک ایک داغ اتارنا, جو صرف ظاہری صفائی نہیں ہے, یہ کردار کی اخلاق کی لوگوں سے بات کرنے کی. اور اس کا دوسرا اینگل کیا ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ جب سلوک کرنے لگے تو اس کی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے اچھا کریں, اچھا سلوک اور عمدہ معاملہ. اور ہم دیکھیں گے کہ جب آپ اور میں اس پہ لگ جائیں گے نا تو بات بہت اچھی سمجھ آئے گی. اور اگر قرآن کی آیتوں کو جمع کریں نا, میں صرف چند آیتوں کے نمبر بتاؤں گی آپ کو, صرف یہ سوچ رہے کہ جب آپ کبھی فارغ ہوں تو آپ ان آیتوں کو اور ان کو اپنے ہاتھ سے لکھے قرآن پاک میں سے دیکھ کر, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت زیادہ احسان کرنے کو دل چاہے گا. مثلا مزے کی بات دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ لفظ قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے نا, تو سورۃ بقرہ کی آیت 58 میں آتا ہے, اور خوشخبری کتنی ہے, وسنزید المحسنین, اور ان قریب ہم اور زیادہ دیں گے محسنوں کو. پیچھے بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی, تو آپ اور میں اپنے پاس کچھ ٹپس لکھتے جائیں. پھر پہلی چیز کہے کہ اللہ محسنوں کو دوسروں سے زیادہ دے گا. وجہ بتائیے, عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جزا یا سزا جو ہے نا وہ فعل کے مطابق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا جیسا وہ دنیا میں کرتا تھا. آپ نے دنیا میں لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دیا, تو اللہ کہتے وسنزید المحسنین, میں محسنوں کو وہاں اور زیادہ دوں گا. پھر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 جس میں وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کی بات کی گئی. ماں باپ کا احسان کیا, کیا ان کا احسان یہ کہ ہم ان کو حج کرا دیں اور ماں باپ ان کے حق سے زیادہ دے دیں, یہ احسان نہیں ہے. دیکھیے ماں باپ کے ساتھ جو احسان ہوگا نا وہ کیا ہے, حق دے ہی نہیں سکتے, حق سے زیادہ ہی ہمیشہ دیں گے تو بات بنے گی. لیکن یہاں ماں باپ کے ساتھ احسان سے مراد حق سے زیادہ دینا نہیں ہے, بلکہ دی بیسٹ طریقہ. اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں بڑی ڈیٹیل سے سنا دیا, بیٹھو کیسے ان کے سامنے, وقف لہما جناح ذل من الرحم, ایسے کندھے سکیڑ کے جیسے پرندہ جھکتا ہے اس طرح ماں باپ کے سامنے بیٹھو, ولا تنہرہما جھڑکو نے, ایسے نہ ان کے سامنے گرجو جیسے بادل گرجتے, اور اس طرح سے نہ کرو کہ اوف, ولا تقل لہما اوف, اوف نہ کہو. تو ماں باپ کے ساتھ دی بیسٹ دی بیسٹ. اور میں سوچتی ہوں کہ آج ہم مسلمانوں کا ایک نقطہ نظر, اگر حقوق العباد والا ہم غیروں سے ڈسکس کریں نا تو وہ آپ کے اسلام سے محبت کریں. اتفاق دیکھیے کہ اس دفعہ ہم آپ کے پاس آئے یو ایس اے کے اندر کی ایک فلائٹ فلوریڈا سے ہم جہاں آئے تو بالکل ہمارے ساتھ ایک عورت بیٹھی, وہ تقریباً 80s میں ہوں گی, اولڈ تھی اور میں ان کے ساتھ بیٹھی. تو جب بات ہوئی تو میں نے پوچھا آپ کدھر رہتی ہیں, کیا ہیں, قصہ مختصر انہوں نے بتا دیا. ملواکی سے تھی ہو اور فلوریڈا میں بیٹی کے پاس تھی. بس مجھے تو موقع مل گیا نا, تو میں نے کہا آپ کے بچے کتنے کیا ہیں, کہتی ایک بیٹا. تو میں نے کہا وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے, تو ایسے کندھے اس کا کہتی ہی زکا ہے, یعنی مرد تھوڑی رہتے ہیں لڑکے. میں نے کہا کتنا بڑا, کہتی 40 سال کا. میں نے کہا شادی ہوئی ہے, ایک دم سوچ میں پڑ گئی, کہتی نو شادی نہیں, بس اس کی گرل فرینڈ ہے. مجھے سمجھ آ گئی یہ بوڑھی عورت ہے, کیلم کیلی, اور بیٹی کو ملنے ادھر گئی ہے اور بیٹا اس کے پاس نہیں رہتا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تمہیں پتا کہ اسلام میں کیا ہوتا ہے, جو جتنا اولڈ ہے نا اتنا پریشیس ہے, جس کو کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ. میں نے کہا جو تمہاری عمر ہے نا, اس عمر میں جو ہمارے بوڑھے ہوتے ہیں ان کے پاس ان کی گرینڈ ڈاٹر سن, یعنی جو میں اس کو اسلامک فیملی سیٹ اپ بتا سکتی تھی بتا رہی, اور وہ یوں دیکھ رہی تھی یس یس یس, لیکن آج کے دور میں کون کرتا. تو میں نے اس کے ساتھ تبلیغ کرنے یا اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جو راستہ اختیار کیا نا, وہ کیا تھا, وبل والدین احسانا, اور ایک آنکھ تھی اس کی آنکھوں میں. پھر میں نے اس کو پورے اسلام کا نبیوں کی بات, یقین کریں ہر بات پہ اوکے ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی ایسے کر رہی تھی کہ ایک موقع پہ مجھے فیل ہوا کہ وہ ذہنی طور پہ اتنی کوئی اسلام کے نظام اور اسلام اور کرسچینٹی اور جیزس اینڈ پروفٹ محمد اور ان کا رب خود پا چکی ہے, کہ وہ خوف ہو جائے کہ اگر میں نے کچھ اور بات سنی تو کہیں میں اپنا دین نہ بدلوں. اس کے چہرے پہ یہ بات تھی. لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم مسلمان اس طرح کے ایشوز جو کہ اسلام میں نان کنٹروورشل ہے, اس میں تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, تو ایسی چیزوں کو دوسروں کے سامنے رکھیں تو لوگوں کو خیر ملتی ہے. پھر اسی طرح دیکھیے بقرہ 83 میں فَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے خوبصورت بات کرو. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو میں نے شروع کیا ہوا, چھوٹے چھوٹے سورت میں ریکارڈ کروا رہی ہوں کہ لوگوں سے اچھی بات کرنے کا کیا مطلب ہے. تو بات کا حسن کیا ہوتا ہے, شوق نہ کرو, چیخو نہیں, چلاؤ نہیں, کسی کی غیبت نہ کرو, تنقید نہ دو, تیز تیز نہ بولو, کسی کی بات کاٹ کے نہ بولو. اس سے ایپ سوچ لیجیے جو کسی کی زبان میں ہوتے ہیں, بولنے کے سٹائل سے, باتوں میں تجسس, غیبت, تنے, یہ سب اس میں آئیں گے. وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور سب سے بڑی بات خوبصورت کون سی ہے, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے بھی زیادہ سے اچھا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, دعوت تھی اللہ, یہ ہے حسن کا درجہ. یعنی یہ آئٹم اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آپ کو حسن کے اور احسان کے مختلف اینگل سمجھ آ جائیں. تو پھر کیا پتا چلا کہ نرم بات کرنا, خیر خواہی کی بات کرنا, درد مندی کی بات کرنا بھی احسان ہے, کوئی دکھی ہے تو اس کا دکھ سن لینا بھی احسان ہے, اور کسی کو اللہ کی طرف بلانا یہ بھی احسان ہے. پھر اس طرح سورہ بقرہ کی آیت 112 بالکل ویسی آیت ہے جیسی سورہ لقمان کی آیت ہم نے شروع میں پڑھی. کیا, بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن, بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور محسن بھی بن گیا, یعنی دن ب دن اس کا تقویٰ بڑھتا گیا کہ اس کو محسن کے درجے پہ لے گیا, فلہ اجرہ عند ربہ, پھر اس کا اجر تو بس اللہ ہی کے ہاتھ میں, کیونکہ محسن لوگوں سے اجر نہیں مانگتے. اور بلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, یہ بہت بڑی حقیقت ادھر بیان ہوئی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بے غم اور بے خوف ہو, اس کا سمپلسٹ راستہ محسن بن جائے. مثال دوں گی, آپ اس کو سمجھیے گا. آپ دیکھیے کہ عموماً ہمیں امیدیں کن سے ہوتی ہیں, بھائی بہنوں سے, ماں باپ سے, سب سے زیادہ ان سے ہی ہوتی ہیں. بہت بھائی بھی شادی ہوتی ہے تو میاں سے لگ جاتی ہیں امیدیں, سسرال سے بہت ساری ہمیں ہوپس ہوتی ہیں, پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں سے رکھتی ہیں. اب جو بندہ دوسرے سے امیدیں لگائے گا اور اس کی امیدیں پوری ہوں گی کہ نہیں, سارے تو محسن نہیں ہیں. تو جب آپ کی لگائی ہوئی امیدیں نہ پوری ہوئیں تو آپ کیا ہوئے, دکھی. آپ یہاں سے پاکستان گئیں بڑے اتفاق سے, اور یہاں سے سوچ کے گئیں دیکھنا بھائی نے میرے لیے تو گاڑی ایئرپورٹ پہ بھیجنی ہے, اور جتنے دن میں نے رہنا ہے اس نے ڈرائیور گاڑی میرے ساتھ کر دینی ہے, اور گھر میں بھابھی نے تو میرے ساتھ یہ کرنا ہے وہ کرنا. اب آپ سوچ کے گئے نا, اب آپ گئے, بھائی بےچارا خود نہیں آ سکا, اس نے کسی دوست کو کہا کہ اپنے ڈرائیور کو بھیج کے بلا لو, کام تو وہی ہوا نا جو ہونا تھا. آپ کا کیا حال ہو گیا, اتنی دیر میں نہیں خوشی نہیں لو, دوست کو بھیج دیا, فرق کیوں پڑا, کیونکہ آپ امید رکھ کے گئے تھے. اس کے برعکس آپ یہاں سے نکلے اور آپ کہتے چلے ہم ناروے دیکھ آتے، مثال دے دیتی ہوں، چلے اب ناروے دیکھنے جائیں، آپ کو پتا ہے یہاں سے لے واپس آنے تک آپ نے ایک ایک چیز پہلے پری بک کرنی ہے، پھر ہی ہوگا، ہوٹل ٹکٹ سب کچھ، جو بھی مراحل ہوتے ہیں آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ کوئی ناروے ایئرپورٹ پہ آپ کو لینے ہیں، کیونکہ آپ سائٹ سینگ کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کا رہتے نہیں. بل فرض کوئی ایسا تعلق والا نکل آئے اس سارے سلسلے میں کہ جو اس میں آپ کو تھوڑی سی رائڈ دے دے، اور کچھ نہیں تو یہ بتا دے فون پہ کہ اچھا وہ وہاں سے ٹیکسی نہ لیجیے گا، فلان لے لیجیے گا، وہ اچھی ہے اور یہ ہوٹل نہیں وہ اچھا ہے. آپ اس بات پہ کتنے خوش ہوں گے، بعد میں آ کے یاد کریں گے ہم ناروے کے تھے تو فلان نے ہماری بڑی مدد کی تھی. اب یہ تھوڑی سی مدد آپ کو اتنی بڑی کیوں لگی؟ ادھر بےچارے بھائی نے گاڑی بھیجی، وہ گاڑی آپ کو اچھی نہیں لگی. فرق کیا ہے کہ وہاں ایکسپیکٹیشن تھی، یہاں ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. تو محسن کون ہوتے ہیں؟ جو دوسروں پہ نظریں نہیں لگاتے. جب دوسرے پہ نظر جو نہ لگی تو دل کہاں ٹوٹا؟ تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آپ خود ہی بن گئے. بات سمجھے؟ خوش رہنے کا راز کہ اپنی نظریں لوگوں سے اٹھا کر اللہ پہ لگا دیں. جتنا اللہ پہ لگائیں گے خوش رہیں گے، کیونکہ صرف وہ ذات ہے جو آلویز اویلیبل ہے، جو کبھی خود مصروف نہیں، جس کو اپنا کوئی کام نہیں پڑ گیا. کئی لوگ آپ کو امید دلاتے ہیں ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے، پتہ چلا جب آپ کو ضرورت پڑی اس وقت وہ بےچارے خود کسی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے. اللہ نہ سوتا ہے اور اللہ نہ بھولتا ہے، کئی لوگ تو بھول بھی جاتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ محسن بننے سے انسان بے غم ہو جاتا ہے. پھر آیت سورت بکرا ہی کی 138 جو خوبصورت آیت ہے پہلے پارے کی، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ اور کون ہے زیادہ خوبصورت اللہ کے رنگ سے. ونحن له عابدون، اور ہم اس کے عبادت گزار ہیں، ہم اس کے ساتھ اپنا معاملہ رکھتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگنا اور پھر اس پہ جم جانا، یہ خود کو محسن بننا. دیکھیے میں اور آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سات رنگ بھی بدل لیں گے نا، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، اس کی یہ خوشی یہ کر لو، اس کی یہ اس کی یہ اس کی یہ، لیکن جس دن آپ اس کی مرضی ماننی چھوڑیں گے وہ آپ کی پچھلی ساری آپ کے ہاتھ میں کر دے گا. ایک ذات ایسی ہے سب سے کٹ کر اس کے بن کے دیکھیے، اور وہ کیا ہے؟ بندگی کا رنگ، غلامی کا رنگ. ومن احسن، کوئی ہے اس سے بھی زیادہ اچھا؟ کوئی ہے تمہاری قدر کرنے والا اللہ سے بھی زیادہ؟ اگر شرط یہ کہ تم اس کے رنگ میں رنگ جاؤ. اپنے اوپر لے کے سوچیں، یہ جو بندگی کا رنگ ہے نا، یہی پکا رنگ ہو جاتا ہے تو یہ محسن کا رنگ بن جاتا ہے. یعنی محسن کے لفظ کو آپ کسی اینگل سے لے لیں، تقوی کی ایکسٹریم، تقوی پھر ورا. ابھی آپ کو حدیث سناتی ہوں، بڑی معروف ہے تو اس میں آپ خود ہی دیکھ لیں گے، لیکن ابھی صرف قرآن کی آیتوں کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. تقوی کا ڈیپسٹ شیڈ احسان ہے. یعنی اگر آپ کہنا کہ تقوی گرے ہے تو احسان بلیک ہے، اور اگر آپ کہہ لیں کہ صبر کو آپ لائٹ براؤن کہتے ہیں نا، تو اسی کی آخری کیفیت جو ہوتی ہے نا وہ ڈارک براؤن کی صورت میں محسن بننا ہے. پیک پہ رہنے والے لوگ جن کی زندگی ہمیشہ دینے والی ہوتی ہے. پھر اسی طرح اگر ایک اور آئے تو آئے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی 177 ہے، ساری تو میں نہیں کرا سکوں گی، لیکن صرف چنی چنی چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ ہمیں محسن بننا آ جائے. سورت بکرا کی آیت 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور کیا کرو؟ واحسنوا، اور احسان کرو، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین. اور اگر آپ قرآن میں یہ آیت ڈھونڈنا چاہیں نا کہ کتنی دفعہ، تو آپ کو 20 آیت ایسی دکھیں گی کہ ان اللہ یحب المحسنین. اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے، اللہ جن کو پسند کرتا ہے نا بندے بھی ان کو پسند کرتے ہیں. آپ کسی بھی ایسے انسان جس کو بہت سارے لوگ اچھا کہے جا کے اس کے اندر جھانک کے دیکھے نا، ایک کامن خوبی اس میں ضرور ہوگی، ہر دم ہر گھڑی ہر خدمت کے لیے تیار. کچھ کرنا ہے تو میں کر لوں گی، کچھ نہ ہے تو کسی اور کو دے دو. یعنی ہر کام میں یہ لوگ آگے سے آگے بڑھتے ہیں. آپ دیکھیں ایسی کچھ کردار ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر خود بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. نیکی کا موقع ہے سب سے آگے، اللہ کے راستے میں دینے کا موقع ہے سب سے آگے، قربانی کا موقع سب سے آگے، ہجرت کا موقع سب سے آگے. کئی جگہ مینجمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں صرف ایک کال جاتی ہے، والنٹیئرز نیڈڈ، اللہ کے لیے کچھ چاہیے. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اگلے ہی سیکنڈ میں کلک کر کے کہیں گے وی آر اویلیبل. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں. السابقون الاولون، یہ ابو بکر اور عمر اور اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف اور اس قسم کے لوگ تھے. تو جس کو اس بات کی توفیق مل گئی نا کہ نیکی کی کال کو فوراً اٹینڈ کرے، سیکنڈ کال نہیں، تھرڈ بیل نہیں. آپ دیکھیں فون کی بیل ہوتی ہے نا، تو بعض لوگوں نے تین بیلیں سیٹ کی ہوتی ہیں، بعض نے پانچ سات، پھر اس کے بعد بند ہوتا ہے نا. سب کو بتائیے یہ بات، کسی کی کال کا جب انتظار ہو آپ کو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی بیل ابھی وہ رنگ ٹون ٹک بھی نہیں کرتی، ہیلو السلام علیکم کیا حال ہے. یہ ہے محسن ہونا. نیکی کی کال آئی آپ کے سامنے، راہ جاتے آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی نیکی کا موقع آ گیا، بس سوچ میں نہیں پڑے، ایفس اینڈ بٹس میں نہیں پڑے، پلس اینڈ مائنس نہیں دیکھے، یہ سیکوینسز یا پریفیکس یہ ہوگا، لیٹ می تھنک اباؤٹ دیٹ. تو لیٹ می تھنک اباؤٹ دیٹ وہ کبھی نہیں واپس آتے. آپ کو نیکی کی دعوت ملتی ہے، آپ کو آنے آ جائیے، فوراً لوگ پکڑ کے لکھ کے سائن کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کے آ بھی جاتے ہیں. اور سوچو میں گیا تو گیا. اکثر میں سوچتی ہوں صحابہ کے بارے میں، انبیاء کرام کی بات تو کروں گی تو بات ہی بہت ہی پھر لمبی ہو جائے گی. حضرت ابراہیم پہ تو جو حیرت ہوتی ہے وہ تو حیرت ہوتی ہے، لیکن چلیں کر لیں ذکر. کبھی حضرت ابراہیم کی ان قربانیوں کو ذہن میں لا کے سوچیں، عام انسان کے حوصلے اور صبر میں یہ آتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے؟ ان یوزل قسم کی ڈیمانڈس تھی اللہ تعالیٰ کی ان سے. بچپن میں ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں تو گھر کو چھوڑنا پڑا، ذرا جوان ہوتے ہیں تو بیوی اچھی لگتی ہے تو بیوی چھوڑنی پڑی، ذرا بڑے ہوتے ہیں تو بچے پیارے لگتے ہیں اور بچہ بھی کون سا جو بڑھاپے کی اولاد، تو بیٹے کو چھوڑ دیا. باپ سے انہوں نے ٹکر لی، معاشرے سے انہوں نے ٹکر لی. اور آپ نوٹ کر کے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی نفلی عبادت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کہ یہ 50 نفل پڑھتے تھے، 2 پڑھتے تھے، 6 پڑھتے تھے. لیکن جہاں ان کا ذکر آتا ہے ایسے لگتا ہے منہ محبت سے بھر جاتا ہے. اور شاید ہی کوئی پارا ایسا ہو کہ جس میں ایک دفعہ ابراہیم کا ذکر نہ آیا ہو، بہانے بہانے سے اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. کیوں؟ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ تھے جنہوں نے وفا کی، بے وفا نہیں تھا میرا ابراہیم. سورۃ نجم کی یاد ہے، اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو یاد رکھیے، آپ اور میں بھی محسنہ بن سکتی ہیں، نیکی کی کال آ جائے فوراً ریسیو کرے. اچھا، جس سے بات کرنے کو دل نہ کرے بندہ کیا کرتا ہے؟ بیلوں پہ بیلیں ہو رہی ہیں، وہ نہیں اٹھاتے، کہتے ہیں خود ہی بیل بند ہو کے چپ ہو جائے گی، پھر وہ آنسرنگ مشین پہ جائے گی. اچھا سر، تھوڑی سی دیر سے اٹھاتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں. کئی دماغ میں باتیں چلتی ہیں نا، تو یہ محسن نہیں ہوتے. آپ اور میں اس وقت نیکی کر رہے ہیں ادھر، اللہ تعالیٰ ہماری یہ قبول کرے. محسن بننے والا اپنی ایک نیکی پہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ نیکیوں میں سے اور نیکیاں ڈھونڈتا. بس آپ دیکھیے کہ آپ ایک کام کریں، جیسے کسی نے کہا ہم کون سے گناہ کرتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ نیکی نہ کرنا بھی گناہ. جب آپ دو نیکیاں کر سکتے تھے اس وقت، اگر آپ نے ایک نیکی کی ہے تو بھی آپ گناہ گار ہیں. اگر کوئی انسان ایک گناہ بھی نہ کرے پھر بھی وہ گناہ گار ہے، کیسے؟ کہ اس نے نیکی نہیں کی. آپ کہتے ہیں کھانا پکا رہے ہیں، نیکی کر رہی ہوں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، آپ بھوکوں کو کھلانے لگے ہیں، بھوکوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں. لیکن اگر ساتھ آپ ذکر بھی کر لیتی تو آپ کی دو نیکیاں ہو جاتی. بات واضح ہے؟ تو نیکیوں میں سے نیکیاں ڈھونڈنے کا نام محسن بننا. پھر اسی طرح دیکھیے ایک اور خوبصورت اینگل، آیت 229 سورہ بقرہ میں ملتا ہے، طلاق کا ذکر ہے. انتہائی ناگوار حالات ہیں کہ طلاق مرتان فانساکم بمعروف او تصریحم بإحسان. اب اس احسان کو بھی دیکھ لیجیے. ہم کہتے ہیں احسان ان پہ کرو جو بڑے اچھے لگتے ہیں، دوستوں پہ احسان، ماں باپ احسان. اللہ فرماتے ہیں جس عورت کے ساتھ تمہاری نیند بھی نہیں رہی، تم اس سے خوش نہیں، وہ تم سے خوش نہیں، یہ گھر ٹوٹ رہا ہے، تو گھر توڑ رہے ہو تو یا تو معروف طریقے سے رکھ لو، اور اگر چھوڑنا پڑے نا تو احسان سے چھوڑو، اس کو تانے اور الزام اور باتوں کے تحفے نہ دے کے بھیجو، سارے خاندان میں اس کو بدنام نہ کرو کہ اب اس کا آگے کی رشتہ ہو کے تو دیکھے ہم پہنچ جائیں گے وہاں. دیکھیے جو اسلام چھوڑنے میں احسان کی دعوت دے رہا ہے تو رہنے میں احسان کتنا ہوگا، یعنی بدمزہ ماحول ہو جائے، انتہائی ناگوار حالات آ جائیں پھر بھی احسان کرو. ایک صحابی تھے تو انہوں نے اپنی بیوی کو جب طلاق دی تو اس کے بعد 10,000 درہم اس کو متعلق طلاق کے طور پہ بھیج دیے. یعنی ایک تحفہ شادی کے دن ملاقات کے موقع پہ دیتے ہو، وہ تو منہ دکھائی کہہ لو یا اس کو کچھ بھی کہہ دو، لیکن چھوڑتے وقت بھی کوئی تحفہ دے کے بھیجو تاکہ تمہیں یاد رہے. تو انہوں نے، حضرت حسن بن علی تھے، علی کے بیٹے حسن، تو انہوں نے 10,000 درہم یا ایک کافی خطیر رقم جو تھی اپنی متعلقہ بیوی کو بھیجی کہ چلو اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے. اس عورت نے جب وہ پیسہ دکھا، اب ایک بڑی رقم ہے نا، چاندی کے سکے ہوں گے یا گولڈ کے، تو کہنے لگی، اس نے کہا متاون قلیلن للحبی بن فارقن، کہنے لگی اتنے پیارے دوست کی جدائی کے بدلے میں یہ تو بڑی حقیر متا ہے. کیا پتا چلا کہ اس نے دل پہ لگائی بھی تھی کہ میں ان پیسوں کو کیا کروں، میرا اتنا پیارا ساتھی چلا گیا. یہ بات ان تک بھی پہنچ گئی کہ اس عورت نے تو پیسوں کو دیکھ کر یہ کہا، تو یہ روئے اور کہنے لگے اگر میں نے اس کو آخری طلاق بھی نہ دی ہوتی نا تو میں رجوع کر لیتا، کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے بارے میں اتنی اموشنل ہے. لیکن دیکھیے کہ طلاق کے بعد تحفہ دے رہے ہیں، ہم تو جو دیا ہوتا ہے وہ بھی واپس مانگتے ہیں اور ہم اس کا جہیز بھی رکھ لیتے ہیں اور ہم نہ جانے کیا کیا ظلم کرتے ہیں. تو مخلوق کے ساتھ احسان کب؟ اچھے دنوں میں بھی تو برے دنوں میں بھی. اور آگے اسی موضوع کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق علی المحسنین، یہ مومنوں کا حق ہے ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. چلیے ایک اور احسان کا اینگل دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ 245 میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور جو کوئی دے گا اللہ کو قرض حسن، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو وہ دگنا کر دے گا اس کو اس کے لیے دگنے کا دگنا، واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون، کیونکہ اللہ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے، وہ کھولتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو محسن کب بنتا ہے؟ بندہ جب وہ قرض حسنہ دیتا ہے. اور قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کی ادائیگی اللہ سے چاہیے ہوتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہ اللہ کے نبی اللہ مجھ سے قرض مانگتا ہے، یعنی ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، کہا اس لیے تم سے قرض مانگتا ہے کہ اس کو بڑھا کر واپس دے. کہا اچھا، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ تو بڑھائیے. جب آپ نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنے باپ کی چابی نبی کے ہاتھ میں رکھی اور فرمایا پھر آپ گواہ رہیے گا، میں اپنا وہ باپ جس میں 600 درخت ہیں کھجوروں کے اور میٹھے پانی کا چشمہ بھی تھا، اس میں میٹھے پانی کا کنواں کہہ لیجئے، اور ان کا اپنا گھر بھی اس میں تھا، فرمایا میں اپنا یہ باغ اپنے رب کو قرض حسنہ میں دیتا ہوں. نہ سوچا نہ فکر نہ کچھ، اور ہماری طرح ان کے کوئی 5-6 گھر بھی نہیں تھے، اسی میں رہتے بھی تھے. اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی کہ اللہ تمہارے لیے جنت میں اس سے بھی بہترین باغ رکھے گا. واپس آتے ہیں، بیوی کو پکارتے ہیں، یا ام داحدہ، اے داحدہ کی ماں، اخرجی، باہر نکل، کیوں؟ میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض حسنہ میں دے دیا. وہ بھی اللہ کی بندی تھی، ہمارے جیسی کو آج ہوتی کہتی یہ کون سا تبلیغیہ مل گیا تھا، کس نے ٹھگ گیا، کس کی باتوں میں آگے کیوں جذباتی ہو گئے. وہ اللہ کی بندیاں فوراً خوش ہو جاتی تھی، کہتی کہ تجھے یہ سودا نفے کا ملے. چھوٹا بچہ تھا، اس نے وہاں کھجور پکڑی، باغ میں کھجوروں کے درخت تھے، تو کہنے لگے کہ بیٹا میں نے یہ باغ اب رب کو دے دیا، یہ کھجور ہماری نہیں گئی، اور جو بھی آپ کو سامان ہوگا اس کو اٹھا کر تو اس میں سے نکل آئے. یہ کوئی عام بندہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو کہا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہوگی، پھر دوسری مانگے گا اور تیسری مانگے گا، اور یہ مٹی سے بنا ہے، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. یعنی جب میت کو دفناتے ہیں نا تو اوپر سے وہ تختے بھرا ہٹائیں تو کچھ مٹی گرتی ہے اوپر، کل یہ جب پڑے گی نا پھر اس کا پیٹ بھرے. خوب سے خوب تر کی تلاش، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید. جو ہر وقت اس کلچر میں ہوگا وہ محسن نہیں بنے گا، تو محسن کون ہوتا ہے؟ جو نیکیوں کے مواقع کو بہترین طریقے سے لے کر چلتا ہے. اس لیے ہم سب کو ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں. آپ دیکھیں کہ محسن بننا ہے نا تو پھر آپ اپنی زندگی کو ایک خاص نحو پہ رکھنا ہوگا. اگلی آیتیں خود دیکھیے گا قرآن میں بہت ساری ہیں ماشاء اللہ, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اتنے خوبصورت شعر دکھیں گے محسن بننے کے, اور سب سے خوبصورت شعر تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دکھے گا. بار بار اس سورت میں ان کو جو لقب دیا گیا اِنَّا لَنَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. آپ اپنی بچی کو محسنہ بننے کا سبق دے کر سسرال بھیج دیں بس, پھر آپ اس کا پیچھا نہ کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ پریشان ہو نہ اس کا حال چال پوچھیں. اگر آپ کی بچی محسنہ ہے تو اس گھر میں اس کے قدم ضرور جمیں گے. ہمارا حال کیا کہ ہم کہتے ہیں حقوق لینا, دبنا نہیں, ذرا بہت نہ کرنا, اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں میری بیٹی کی تو قدر ہی نہیں کی, میری بیٹی کو تو انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں, اور دس اینڈ دیٹ. تو کیا ہوا؟ دیکھیے بگڑے سے بگڑا شخص بھی اگر اللہ نہ کرے آپ کے سامنے آ جائے نا, آپ محسنہ بن جائیں, آپ دینے والے بن جائیں, اور کچھ نہیں دے سکتے, چہرے پہ اسمائل تو رکھیں. آپ کا دکھی اور بیزار قسم کا چہرہ دیکھ کر کوئی کتنے دن آپ سے پیار کرے گا؟ تو میں کہتی ہوں کہ آج کے دور میں بچیوں کو ہم بہت سارے سبق اور پڑھاتے ہیں, اس میں ایک ایڈ کر لیجئے کہ بیٹا محسنہ بن کے رہنا, تمہاری امیدیں چھوٹی, وہی ساری سٹیپس جو بھی بول رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھ لیں. دینے والی بنو, لینے والی نہیں بنو. خدمت جیتتی ہے, محبت جیتتی ہے, شکر جیتتا ہے. آپ کو پتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر گئے, سناؤ بھائی کیا حال ہے, بہو گھر میں اکیلی تھی, کیسی گزرا, کبھی کچھ نہ پوچھے, بڑے برے دن ہیں, جیسے لوگ کرتے ہیں نا شکری, حالات تنگ ہیں. کہنے لگے کہ اچھا تمہارا شوہر آئے گا تو اس کو میرا سلام دینا اور کہنا اپنی چوکھٹ بدل لے. اب عورت کو کیا پتا کون آیا کون نہیں, اس نے شوہر کو میسج دے دیا. تو کہنے لگے اچھا یہ تو میرے باپ آئے تھے تو وہ مجھے میسج دے گئے کہ تجھے چھوڑ دو, تو نے کوئی نہ شکری کی ہوگی. پھر اگلی بار پھر ابراہیم علیہ السلام آئے, نئی بہو تھی گھر میں, کہا سناؤ کیا حال ہے, کہ بہت خوش ہوں الحمدللہ. دیکھیے جو محسن بنے گا نا وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا غلام میرے سے اچھا نہیں, میرا خیال کوئی نہیں رکھتا, مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, میں کیا کروں. اس کو تو غم یہ کہ میں کسی کی خاطر کرنا چاہتی ہوں پر وہ میرے سے خدمت قبول نہیں کرتا. خیر یہ دوسری نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھے دن ہیں, ایک ہی شوہر تھا ایک ہی گھر تھا, آتے بھی وہی ہوں گی. اس نے بڑی تعریف کی شکر گزاری کی. تو واپس آ گئے, کہنے لگے کہ اپنے شوہر کو میرا سلام دینا اور کہنا اپنی چوکھٹ کو مضبوط کر لے. تو محسنہ عورتوں کے گھر بس جاتے ہیں. آپ زندگی کے کسی سٹیج پہ بھی ہوں, اگر آپ محسنہ بن جائیں گی نا تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ٹوٹے ہوئے گھر بھی جڑ جاتے ہیں, ٹوٹے ہوئے دل بھی جڑتے ہیں, نفرتوں والے دل میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے. ون سائڈڈلی آپ لوگوں کو دینا شروع کرتے ہیں, پیار ہی دے دیں, احلاس دے دیں, پھر دیکھیں. اور حدیث جبریل کا ذکر نہ کروں اور احسان کا ٹاپک ہو جائے یہ تو بات ہی نہیں سمجھ آتی. طویل روایت آپ سب نے سنی ہوگی اور اس روایت کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل, اس پہ اتنی موٹی موٹی بکس کی تفسیریں ہیں حدیث جبریل کے نام پہ, کہ جب جبرائیل علیہ السلام علم سکھانے آئے تھے تو کیا کہا تھا, اسلام کیا ہے, پھر پوچھا ایمان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سوالوں کے جواب دے دیے. تو کہا اچھا یہ بتائیے کہ پھر احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم انہیں نہیں دیکھ رہے تو اتنی بات کا یقین ہونا چاہیے کیا کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. سوچنا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں نا تو احسان اسلام کی بلند ترین منزل ہے. دراصل اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ قلبی لگاؤ کا اظہار ہے, اظہار محبت, گہری محبت, سچی وفاداری اور جان نثاری کا نام احسان ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا, یہی ہے نا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچے, یہ تقویٰ کا ابتدائی مرحلہ ہے. احسان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی کی محبت کو پانا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا. جنت سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہوگی. اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارا دین جو ہے نا بنیادی طور پر تین چیزوں پہ قائم ہے, اسلام, ایمان اور احسان. احسان سب سے اوپر کا درجہ, آپ کہیں کہ ابدیت کا بلند ترین رتبہ محسن بننا. سارے اعمال اور امور جو ہے نا ان کی روح جو ہے وہ احسان ہے. آپ نے ابن عثیمین کا نام سنا ہوگا, اللہ ان کو بہترین جگہ دے. دار حاضر کے ایک بہت بڑے عالم تھے عرب کے, اور ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. کہتے ہیں کہ عمل کو بہترین انداز میں اخلاص کے ساتھ ادا کرنا احسان ہے. بات واضح, عمل کو بہترین بھی کرنا ہے اور اندر اخلاص بھی ہو تو پھر انشاءاللہ سمجھ آئے گی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ احسان ظاہر اور باطن کے حسن کے مجموعے کا نام ہے. جس میں احسان آ جائے گا نا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے باقی چیزیں احسان کرے گا. اور یہ جو اللہ کو دیکھنا ہے محسن بننے کے اندر, وہ کیسے, کوئی غیب کے پردے چھٹ جاتے کیا ہے؟ نہیں, آپ اس خوبصورت طریقے سے عبادت کرتے ہیں کہ آپ کو وہ فیلنگز آنے لگتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. اس لیے اس کی فکر کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے احسان کو تمام معاملات میں رکھ دیا, جو کام کریں احسان پہ مبنی ہو. عبادت میں محسن ہوں گے تو عبادت کا حق دیں گے, رکوع سجدہ اچھا کریں گے, قرات اچھی کریں گے, مناسب آواز سے کریں گے. آپ اللہ کے ساتھ تعلق میں محسن بنیں گے تو آپ اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہوں گے. مجھے ایسے لگتا ہے دا آئیڈیل پرسنالٹی از محسن. آپ اللہ کے معاملے میں اچھے ہو جائیں, ذمہ داری ملے تو اس کو احسن درجے پہ ادا کرنا, یہ ہے محسن ہونا. اور یاد رکھیے کہ احسان سے انسان دلوں کو جیت لیتا ہے, احسان سے دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جانور کو بھی ذبح کرو تو احسان کے ساتھ کرو. کیسے؟ چھری کو تیز کر لو, اس کے سامنے چھریاں نہ لے کر آؤ. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں واحسن کما احسن اللہ الیک, احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا, اللہ نے جس طرح تیرے ساتھ کیا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ کہاں دیں گے؟ ہم تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ صافات میں, اگر آپ صرف سورت کا نام لکھ لیں, تو مختلف انبیاء کرام کے ذکر کیے. جیسے 79 اور 80 میں فرمایا سلام علی نوح فی العالمین ان کذلک نجزی المحسنین, سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں اور ہم محسنوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. پھر اسی صورت میں ابراہیم کا تذکرہ, موسیٰ کا, ہارون کا, پھر الیاسین کا, سب کے بیچ میں ایک کامن چیز ہے ان کذلک نجزی المحسنین. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت میں سب سے بڑے محسن جو گزرے ہیں نا وہ انبیاء کرے. وجہ, زندگیاں لگا رہی انسانیت کو نفع دینے کے لیے. اب میں یہ بات کہوں گی تو میرا دل بوجھل ہو جائے گا. انبیاء کرام کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی کبھی آپ نے سوچا؟ پھر میں وہاں رکوں گی. کچھ لوگ جو آج فتنہ چھوڑتے ہیں کہ دین کے کام کرنے سے پہلے اپنا تزکیہ کرو, اچھے خاصے لوگ دین کا کام کر رہے تھے, ایک دم سٹاپ. کیا ہوا؟ نہیں, ہم پہلے اپنی اصلاح کر لیں پھر دین کا کام کریں گے. کب تک کرنی ہے؟ وہ فلاں تو اتنے سال سے کوشش کر رہا ہے, ابھی تک تو وہ نہیں کر پایا, آپ کہاں کریں گی؟ یاد رکھیے, آپ نے کبھی انبیاء کرام کی ظاہری عبادات کا ذکر قرآن میں نہیں پڑھا ہوگا. ایک ہی خوبی تھی کہ انہوں نے انسانیت کی خیر خواہی کی, الدین و نصیحہ. اب آج میں اور آپ الحمدللہ امت محمدیہ کے افراد ہیں, نبی تو نہیں ہے, نبوت تو ختم. اب میرے اور آپ کے لیے انبیاء کرام کی صورت میں کیا رول نمونا ہے کہ انسانیت کا درد پیدا کرے؟ یاد رکھیے, دنیا میں جینے والے دو مختلف انداز کے لوگ ہیں. ایک جو ہے فرائض کی سطح پہ جیتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, وقت پہ سب کچھ ماشاءاللہ, گھر بھی ٹیپ ٹاپ, سب کچھ, حج بھی کراتے ہیں, عمرہ بھی کر لیتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں. لیکن جہاں دین کا کوئی تقاضا آ گیا تو کہتے ہیں سوری, وی آر ناٹ اویلیبل, بچے ہیں, شوہر ہے, بیوی, انشاءاللہ ان کو جنت ملے گی. شرط ایک ہے کہ بیچ میں کوئی حرام چیز نہ ہو. اللہ ان کو جنت دے کے فارغ کا اصحاب الیمین, یہ یمین ان کو ڈال دو جنت میں, پہلے بھی بہت ہے بعد میں بھی بہت رہیں گے. لیکن ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے انسانیت کا جو فرض کے درجے سے اٹھ کر عظیمت کے درجے پہ جیتا. عظم لکھتے ہیں عین زا میم, عظیمت کا درجہ کیا ہے؟ مومن بن کے جینے کا درجہ. وہ اپنے لیے نہیں جیتے, وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں تیرا نام ہو جائے, ہم تو اس لیے جیتے ہیں دنیا میں. چند لوگ ہر معاشرے, ہر شہر, ہر علاقے میں آپ کو ملیں گے جن کا دن رات اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ کے دین کے لیے ہوتا ہے. آج میں صبح اپنی اور کسی ملکی کلاس میں تھی, وہاں صبح تھی آپ کی، ابھی فجر تھی، اندھیرا تھا، تو ہماری ایک ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر سے بچائے، انہوں نے شیئرنگ کی کہ میں آج کلاس میں کن حالات میں آئی ہوں. گھر میں بلڈرز لگے ہوئے ہیں، نیا گھر موو ہوئی ہے تو وہاں کچھ کام ہو رہا ہوگا. اب ان نون نیو پرسن گھر میں، اور ایک نہیں دو دو تین تین لگے ہیں. کیا بگ کوشچن نہیں ہے کہ میں چھٹی کر لوں؟ 10 لوگ ان کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں، مجھے یقین ہے. لیکن وہ کہتی ہے میں نے سوچا یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. اور بڑی بھولے بن میں کہتی ہیں میں نے ان کو گھر میں چھوڑا، میں نے کہا بھائیو کام کر لو، میں آ جاؤں گی تھوڑی دیر میں، اور دل میں کیا سوچ رہی ہے زیادہ سے زیادہ ٹی وی اٹھا کے لے جائیں گے نا، تو لے جائیں. یہ ہے محسن نانا. اللہ کی قسم، جب آپ اللہ کے لیے اپنے ذاتی نقصان چھوڑنے پہ تیار ہیں، گھر چھوڑیں، مال چھوڑیں، جگہ چھوڑیں، رشتے چھوڑیں، وہ کمفرٹ چھوڑیں، نیند چھوڑیں، آرام چھوڑیں، پھر اللہ کو محسن بنائے گا. آرام پوش، اور کوئی جو کل کا ٹاپک تھا کہ عیش پرست اور آسائش زندگی کے ساتھ دین نہیں پھیلتا، اس میں بچے ترو لانے پڑیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے بچے کم روتے ہیں، دوسروں کے زیادہ روکتے ہیں، جن کی مائیں ہر وقت ان کو ویمبر کرتی رہتی ہیں. آج امت مسلمہ سے جس چیز کا تقاضا ہے نا، وہ محسن بن کے جینا. اور یہی پیغام اس سال انشاءاللہ ہم رمضان کے دور قرآن میں دیکھیں گے. آپ سب تک بات تو پہنچ ہی گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک موقع رکھا ہے. ہم اس سال رمضان کے دور قرآن میں امت وسط ہوتی کیا تھی، کیا ہے، کیا اور کیا ہوئی. کچھ باتوں کو سن کر خوش ہوں گے، کچھ پہ شرمسار ہوں گے، اور کچھ کے بارے میں سن کے آپ کی چیزیں نکل جائیں گی کہ آنے والے وقت میں ہماری نسلوں کے ساتھ ہونے کے والا ہے. اللہ کی بنا، اگر آپ اللہ کے نبی کی صرف وہ حدیثیں لیں، میں تو یہ سوچوں کہ اتنا بڑا ٹاپک اس سمندر میں میں ڈالوں کیسے، کہ 30 پارے بھی پڑھا دوں تو ماضی اور حال اور مستقبل پڑھاؤں. جو اللہ چاہے گا ہمیشہ کی طرح وہی زبان سے نکلے گا، لیکن یہ ایک بگ اوشن ہے جس میں ڈائیو مارنے والے ہم لوگ. اور صرف وہ حدیثیں آپ پڑھ لینا کہ قیامت سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا، اور ہم مسلمان آج جس دور سے گزر رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر آج ہمارے دل میں انسانیت کا تھوڑا سا بھی درد آ جائے، تو ہم یہ اپنی ذاتی دنیا کی لگژری سے نکل کر اپنی نعمتوں کو ابو بکر اور عثمان اور عبد الرحمان کی طرح اللہ کے راستوں میں نچھاور کرنے والے بن کے نکل پڑے کہ اللہ تو قبول کر لے ہماری طرف سے، ربنا تقبل منا. یہ تذکرہ نہ کوئی کرے کس نے کیا کیا، کس کی کیا کوشش ہے، بس اللہ تو اس کو قبول کرے. پھر نہ بچے روتے ہیں، نہ شوہر روتے ہیں، اور نہ سسرال والے بولتے ہیں. اللہ ایسے کام کراتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اور میں نے ایسے جیالے دیکھے اپنے ارد گرد اللہ کے حکم سے، جہاں بھی میں گئی، جب بھی میں نے کسی کی کوئی خدمت کی کوشش کی، مجھے وہاں جو سب سے بڑا معجزہ دکھا اور جو میریکلس چیز دیکھی، وہ وہاں دین کے لیے کام کرنے والے لوگ. شکلیں بدل جاتی ہیں، نام بدل جاتے ہیں، رنگ روپ بدل جاتے ہیں، عزم، ارادے، طریقے، کوششیں، اخلاص وہ نہیں بدلتا. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ میں مان گئی کہ تیرے راستے کے کام کرنے کی یہی صفات ہوتی ہیں. بس ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. آج کے دور میں اس دین کے لیے کام نہ کرنا جرم عظیم ہے. اگر آپ اسلامی لا لگا دیں تو یہ وہی وقت ہے کہ جو تبوک کے موقع پہ تھا، وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ، کہ نکلو، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں تو کیا ہوتا ہے، ساقلتم الی الارض، کیا تم زمین سے لگ جاتے ہو، اور رضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے ہو، حالانکہ آخرت تو خوبصورت بھی تھی، تباہ کی تھی. تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کیوں اتنا غصہ کیا تھا، آپ نے کبھی سوچا؟ اور آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو سنیے، آپ ایسے کس کس پہ غزوہ تبوک کا جو انسیڈنٹ ہے اور جو موقع تھا وہ کلیئر ہے، ہاتھ کھڑے کریں. جو بھی قرآن کی کلاسز میں سورۃ توبہ تک پہنچ چکے ہیں ان کو تو پتہ نا کن حالات میں ہوئی تھی. کبھی آپ سوچئے، اب میں جو بات آپ سے کہنے لگی ہے نا، یہ بہت سینسٹیو بات ہے، کیونکہ ابھی تک ہم اسی شوق سے ہی نہیں نکلے، اور ہمیں بھی یہ سوال کا جواب ہی نہیں ملا کہ آج کے دور میں واقعی کچھ ضرورت ہے بھی نہیں. سب کچھ تو ٹھیک ہے، دے آر ویری اسمائلی، وہ تو کہتے ہیں ہائے ہیلو، بہت ریلیجیس آزادی ہے، آج تو بہت زیادہ ایٹیکیٹڈ ہیں کافر بھی مسلمانوں سے. غزوہ تبوک میں کیا ہوا تھا، غزوہ تبوک کیوں ہوئی تھی، یا اللہ کے نبی غزوہ تبوک لیے کیوں نکلے تھے؟
سلطنت
مسلمانوں کے خلاف بڑی، شابش، ہرکل رومی سلطنت کا لیڈر مسلمانوں کو بس آنکھیں دکھا رہا تھا کہ سیدھے ہو جاؤ ہم فوجیں لے کے آ رہے ہیں دیٹس اٹ اور ارادہ کیا تھا کہ یہ بات سن کے فوراً ہاتھ جوڑیں گے ہمیں معاف کر دو ہم تمہارے پاؤں دباتے ہیں ہم تمہارے جوتے چاٹیں گے اور وہی بات ہے کہ لک دا بورڈ دیٹ ککس اس ان کا خیال تھا کہ مسلمان ڈریں صرف تھریٹننگ مقصد تھا پیچھے سے جنگے یرموک کا بدلہ لینا اور کچھ ایسے حالات تھے اللہ کے نبی کو خبر پہنچتی ہے کہ وہ آنے لگے ہیں تو آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ معافیا مانگ لو توبہ کروا لو ان سے کوئی نہیں پلیز ڈونٹ لو نہیں بدلو تو فن بجوت فن ہو تم آج ان کے کہنے پہ ذرا ڈھیلے ہو جاؤ یا تو تمہیں اور ڈھیلا کریں گے آپ نے ایک کال لگا دی کہ سب جنگ کے لیے نکلیں گے کلیئر کٹ نہ اس میں کوئی ہے کی نہ ادھر کی بات کہ آگے پیچھے تک نبی اپنے پلانس بتاتے بھی نہیں تھے اسلامی مزاج ہے کہ اپنی باتیں پہلے نہ بتاؤ خیر اس دن بتا بھی رہے کدھر جانا ہے کب جانا ہے تاکہ لوگوں کو پہلے ہی پتا سفر لمبا تھا کھڑی فصلیں تیار سال میں ایک دفعہ فصل آتی تھی اور وہ فصل نہ کٹی تو سارے سال کے پکے اور پیک کی گرمی آپ نے کہا نکل پڑو ہم تیاری کریں فرض عین بن گئی اور پھر آپ نے سنی لیا ہوگا کہ تین لوگ ایک اس میں لیکچر بھی سی ڈیز میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کچھ اس طرح کا جو لیکچر پچھلے سالوں میں بنا تھا نا دعوی سی ڈی وہ بھی سی نہیں آئے تو بیٹا اب ہوا کیا سب چل پڑے تین لوگ مخلص تھے لیکن سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے کچھ ذرا شروع میں نکلے کچھ دیر میں نکلے پہنچ سب گئے اور ہوا کیا ہوا کچھ بھی نہیں نہ جنگ ہوئی نہ دشمن لگا بس وہ نکلنا ہی اللہ نے دیکھنا تھا اللہ تو یہ دیکھ رہا ہوتا کہ تم نکلتے کتنا ہو لیکن ان کا مقام کتنا بڑھ گیا اور یہ وہ جنگ تھی جس وقت منافقین ڈکلیئر ہو گئے تھے 60-70 منافقوں کے نام اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو بتا دیے اور خوف زدہ تھے صحابہ کرام کہ کہیں ہمارا نام اس میں نہ آئے اب میں اسی بات کو واپس لاتی ہوں وہ تو پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ دورہ قرآن میں جب آئیں گے آئے تھے آپ خود ہی سن لیں گے دوبارہ آج کیا ہو رہا ہے اس سر میں تو ایک ہرکل تھا نا آیا بھی نہیں تھا اسے صرف دھمکی دی تھی کہ آج مسلمانوں کو کہیں دھمکی ملی نہیں آج کوئی مسلمان ملکوں میں آ کر کچھ معاملے کر رہے دیکھیے اس کو جنگوں میں نہ لیں آج تو گھر بیٹھے آپ کے میرے بچوں کی دماغوں پہ حملے ہیں آج تو ہماری نسلوں کو مسلمان نہ چھوڑنے کا ارادہ کیا ہوا پھر لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں ضرورت ہے ویسے دین کے کام کی وہ ہے نا 4-6 لوگ ان کے نام لوگ لیں گے وہ اتنی تبلیغ تو کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ دیکھیں ان کے کتنے درس ہیں کتنی سیڈیز ہیں آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں ہم کمارے تھوڑا چندہ چاہیے یہ لے لیجیے کہ یہ حصہ ڈال دیں ہمارا جا کے واللہ اس وقت حالات تبوک کے وقت سے کئی گنا کٹھن ہیں آج ہماری نسلیں دو پہ لگی ہوئی ہیں آپ تو تھوڑی سی کنارے پہ ہیں نا آج بھی دنیا کا جو مڈل پارٹ ہے جس کی حدیثیں اللہ کے نبی نے بتا دی آج بھی ذرا وہاں جا کے دیکھے جو قانون وہاں پاس ہو رہے ہیں جو وہاں بلز پاس ہو رہے ہیں اب تو آپ کا میری سانس گھٹنے کے لیے لوگ بیٹھے کہ ان کی بس رگ نہیں مل رہی گلے تو دبائے میں آپ کا بچہ آپ کا نہیں ہے آپ کے بچے کو حق ہے کہ کسی وقت اسکول میں جا کے وہ کوئی بات کرے بغیر کسی نوٹس کے وقت اٹھا کے لے جائیں اس کو آپ اپنے بچے کو گیزم کے خلاف بات نہیں کر سکتے کسی کو خبر ملی میں غلط کہوں تو مجھے روکیے گا اگر آپ اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں نا کہ ہومو سیکشولیٹی بیڈ ہے اور وہ بچہ جا کے اسکول میں یہ بات کہہ دے بغیر کسی نوٹس کے وہ بغیر کسی آؤ کے آپ کو پکڑ کے ڈپورٹ کریں گے اور آپ کا بچہ لیں گے اس وقت جو سارا دور ہے نا یہ گیئزم اور سیکشل ایجوکیشن اس پہ پڑا ہوا ہے اور ایک گز کیا ایک آدھے گز کا ٹکڑا لوگوں کو اتنا بوجھل لگتا ہے ساری دنیا اس کے خلاف ہونے کو لگی اور ہم سو رہے ہیں کام کیا کریں میرے ریسٹ کا بہت دل ہے چھٹیاں بھی ہیں گرمیاں بھی ہیں دور بہت ہے تبوک کا میدان دور تھا تو کہ آج ہمارے میدان دور ہے تو یاد رکھیے کہ محسن بننا ہے تو پھر جئیں گے اور میں آپ کو بڑی بات نہ کہوں قیامت کے قریب قریب جتنا دور آگے آ رہا ہے صرف محسنین کا ایمان سلامت رہے گا کیونکہ دی بیسٹ پہ تھے چلو بیٹر نہیں تو گڈ پہ آگے مسلمان تو جو پہلی اللہ حرف ادھر کے نہ ادھر کے کناروں پہ کھیل رہے ہیں مذہب زبین بین ذالک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ سورت نساء میں اللہ نے بات کھول دی کہ کچھ تو ادھر کے ہی ہیں بس ادھر سے ادھر کھڑے کچھ کناروں پہ کھڑے دیکھتے ہیں فائدہ ہے کوئی نقصان ہے تو چلیں گے نہیں وہ نہیں بچیں گے سورہ حدید میں آپ پڑھیں گے جا کے اللہ نے پل صراط پہ کھڑے ہو کے تانا دلوایا کہ کیا آج ہم سے تم نور کی روشنیوں اور ہدایت کی دعائیں کرتے ہو، تم خود جاؤ اور اپنا نور لو، اور تم نے خود اپنے آپ کو تم نے فتنوں میں ڈالا، تربص تم و فتن تم، تمہیں ابھی موقع ہی نہیں نظر آ رہا تھا کہ کوئی نیکی کا کام کرنے کا، ابھی بھی وقت آیا نہیں، تو جاؤ واپس دنیا میں، ہم اپنی روشنی تمہیں نہیں دینے والے۔ جو اسٹوڈینٹ ہے وہ میری باتیں سمجھ رہے ہوں گے، باقیوں کو تھوڑی سی برداشت کرنی ہے۔ تو یاد رکھیے، خاموش اشاروں کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے تھے علامہ اقبال نا کہ رلاتی ہے مجھ کو جیوانوں کی تن آسانی، کچھ اس طرح کا شعر ہے نا، یہ جو ہماری یوتھ اتنی آرام طلب ہوگی، کہتے ہیں مجھے رلاتی ہے یہ بات، کس بچے کے دل میں اتنا درد ہے کہ اسلام کے لیے کچھ کرے۔ اور آج جو یگسٹرز آ رہے ہیں نا آگے دین پہ ماشاءاللہ آ رہے ہیں، وہ اپنے ماں باپ سے جہاد کر کے آ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، ان کے پاؤں کھینچنے والے ان کے بڑے ہیں۔ ایک سسٹر تھی تو انہوں نے، میں نے کسی کی بات سنی کہ ان کا بیٹا باہر گیا پڑھنے کے لیے، پھر کیا ہوا، یہ کہتی ہے میں ایک محفل میں گئی تو بڑی بوڑھیاں بھی سب آ رہے تھے، تو ایک جب آئی تو دوسری ان کی دوست نے کہا بھائی سناؤ تمہارے بیٹے کا حال ہے، تو یہ کہنے لگی میں سمجھی کہ خدا نخواستہ ان کا بیٹا بیمار ہے، تو اس کا حال پوچھ رہی ہے، تو جو ماں تھی بوڑھی تھی کہنے لگی اب پہلے سے کافی بہتر ہے، کہتی مجھے خیال آیا، میں نے کہا کہ سنا یہ کیا بات ہے آپ کا بیٹا بیمار ہے، کہتی ارے نہیں بھائی باہر پڑھنے بھیجا تو اتنی لمبی داڑھی لے کے آ گیا، واللہ یہ پاکستان کی بات ہے، اور وہ تو پتہ نہیں کیا بن گیا، تو اب ٹھیک کیسے کہ اب داڑھی چھوٹی کرا دی ہے ہمیں، اب بہتر ہو رہا ہے پہلے سے، اللہ کی قسم۔ آپ کبھی بات پڑھ کے دیکھیں علماء کے پاس، جو آج کے اسکالرز ہیں ان کے، جو یوتھ آ کے اپنا غم روتی ہے کہ ہم جب دین پہ آتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ماں باپ ہمارے پیچھے۔ تو یاد رکھیے نبیوں کو تو اللہ نے محسن کہہ دیا، آج مجھے اور آپ کو محسن بننا ہے تو ہمیں آج انسانیت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ فطرت کا اصول ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے گا وہ بچے گا۔ جس طرح نبیوں نے تڑپ رکھی، اللہ تو نبی کی تڑپ قرآن پاک میں دو جگہ تو مجھے بھی یاد آ رہی ہے، سورہ کہف اور سورہ شورا میں، کہ فلا اللہ کا باقی نفس کا لا سارحم الم یو من بحاظ الحدیث یا سب، اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ دین پہ کیوں نہیں آتے، کتنی دفعہ باہر چلتے پھرتے ہمارے آنسو بہے ان خوبصورت گورے چہروں کو دیکھ کر، کہ اللہ یہ آگ میں جائیں گے، معصوم بچوں کو دیکھ کر آپ کا دل کتنی دفعہ کٹا، کیا پلان ہے ہمارے پاس انسانیت کو نفع دینے کے، اور جن ملکوں میں اتنے سکون سے اتنی خوشی سے ہم رہتے ہیں انہوں نے ہمیں اتنا امن چین دیا، ہم نے جواب میں ان کو اسلام تک نہ دیا، کیسے دیں ابھی تو اپنے پاس نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اس درد کو محسوس کرنے کی بات ہے، اور ملے گا کیا، دنیا میں تو لا خوف علیہم ہے اور آخرت میں کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خبر ہمیں قرآن میں دیتے ہیں، ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور وہ جو پھل بھی کھانا چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا، اور کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اعمال کے سلے میں جو تم کرتے ہو، اور ہم محسنوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اللہ جنت میں جا کے محسنوں کو یاد کروا رہا ہے کہ تم نے وہاں جا کر جو کچھ کیا اس کی فتح، یہ سورہ مرسلات 41-44 اور سورہ بقرہ 58 میں تو اللہ نے کہہ دیا بس نزید المحسنین، تھوڑے دن کی قربانی ہے، وہاں جا کے دیکھنا تمہیں کتنا ملے گا۔ کوشش کریں، آج صحابہ کرام کا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی زینت بنا کر لوگوں کے لیے کھول دیا، سورۃ آل عمران 172 بس لکھ لیں، جا کے خود پڑھ لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو لوگ احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور متقی ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ کسی کو یاد آیا یہ کون سے لوگ تھے؟ جی احد کی جنگ کے بعد 70 صحابی شہید، گھر گھر میں زخمی، جیتی ہوئی جنگ کے برابر ہونے کا صدمہ، ایموشنلی مسلمان بہت ویک تھے اس وقت، زخموں میں تھے کہ اللہ کے نبی نے ایک کال دی اللہ کے حکم سے کہ ابھی ہتھیار نہیں اتریں گے، ہم کفار مکہ کا پیچھا کریں گے، حمر و لسد کے مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے، کیا ہو جو ہمارے ساتھ آتا ہے؟ اور وہ جو ادھر سے دھمکیاں دے رہا تھا ابو سفیان، اس وقت کفر پہ تھے، اور کچھ اور لوگ نعیم بن مسعود کو ہائر کیا، خبریں پھیلا رہے تھے مسلمانوں کو، بتاؤ ہم بہت لشکر لے کے آ رہے ہیں. تو صحابہ نے اس کو سن کر کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایسا خوبصورت اجر لے کر لوٹے کہ نہ جنگ ہوئی نہ کچھ، بلکہ وہاں سے مال غنیمت ملا اور آ کے تو انہوں نے لے لیا. آپ دیکھیے ہمارا دین جائے، تھکے ہو ٹوٹے ہو، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ. غزوہ بنو قریظہ آپ نے پڑھی ہوگی سیرت میں، کہیں نہ کہیں اتنا شدید محاصرہ تھا مسلمانوں کا غزوہ احزاب میں کہ مسلمان تڑپ رہے تھے، لیکن ابھی اس جنگ سے واپس، اور ایک مہینے کا محاصرہ تھا جخ سردی میں، یعنی مسلمانوں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، اللہ کے دین کے کام کیے. ہوا کیا کہ جب ادھر سے واپس آ کے اللہ کے نبی ابھی غسل فرمانے لگے ہیں کہ جبرائیل آ گئے. اللہ کے نبی آپ نے کیوں ہاتھ چھوڑ دیا؟ ابھی تو فرشتوں نے نہیں چھوڑے. کیوں بھائی، کیا کرنا ہے؟ کب انہوں کو رضا کو جا کے ذرا مزہ چکھائیں، انہوں نے غداری کی اس جنگ میں. کیا ایمان تھا! آپ یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم اتنے آرام دہ ماحول میں بیٹھے ہیں. ابھی اس کے چند گھنٹے بعد ایک اور درس ہے، اگر وہ لوگ جن کا پہلے سے پلان نہیں ان کو کہا جائے کہ آپ بھی چلیے، تو پھر ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس کتنی مجبوریاں. ایسے لگتا ہے دنیا میں ہم سب سے زیادہ مجبور ہیں. صحابہ کھانے کی دعوت پہ نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ موت کی اور حیات کی کشمکش سے گزرتے تھے اور خوشی خوشی جاتے تھے کہ اللہ نے ایک کے بعد دوسرا نیکی کا موقع دیا، لے لو چل پڑو. تو یاد رکھیے، اگر آج آپ نے اور میں نے محسن بن کے جینا ہے نا، تو یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو، اللہ محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، سورہ بقرہ 112 میں آتا ہے. اور احسان کرنے والے کو کیا صرف آخرت میں ملتا؟ نہیں، دنیا میں بھی ملتا. اس کا بھی نمبر نوٹ کر لیجئے، سورت نحل آیت 30، لِلَّذِي أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، احسان کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. واللہ جس کو یہ نظر آ جائے نا، وہ صرف دنیا کے اپنے کام کروانے کے لیے محسن بن جائے گا. لیکن جب آپ اللہ کے راستے میں محسن بنتے ہیں، اللہ آپ کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ آپ کے پاؤں بن جاتا ہے، اللہ آپ کے کام اس سے بھی خوبصورت کرواتا ہے جو کبھی آپ خود کر سکتے تھے. آپ دیکھیے سب کے دل میں جذبے ہوتے ہیں اللہ کے لیے محسن بننا، بندوں کے لیے کچھ کرنا، لیکن عملی طور پہ ہم پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں پھر میرے کاموں کا کیا ہوگا، پھر میرے یہ وہ مسئلے. تو میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے اپنے ذہن میں سوچتی ہوں. آپ کا بچہ، اور آپ 3-4 سال کا بچہ، آپ کا بچہ اپنے کام خود کرے وہ زیادہ اچھے ہوں گے یا آپ اس کے کام کریں تو اچھے؟ وہ تو ہو سکتا ہے جوتی پہننے میں اتنی دیر لگا دے. ڈانٹ کھاتے ہیں نا بچے ماں سے، وہ کہتے ہیں میں خود کھانا ہے، تو آدھا نیچے گراتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں تیری ماں ہوں، مجھے پتا، جلدی سے ہمیں کھلاؤں. اب آپ اس سے کتنی کو بڑی ہیں؟ 20-25-30 سال بڑی ہوں گی اگر آپ کا پہلا بچہ. آپ کا بچہ خود کام کرے تو اس کی کوالٹی، اور آپ اس کے کام کریں تو اس کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جب آپ کے کام اللہ کے ساتھ کرے تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ یہ لوگوں کو بات پتہ ہے، واللہ کی ساری دنیا محسن بننے کو تیار ہو جائے اگر یہ پتہ چل جائے کہ فی ہذہ دنیا حسن. پتہ ہی نہیں کام کہاں سے ہوتے ہیں، دل میں خواہش آنے سے بھی بندہ ڈرے. اس طرح سے اللہ دنیا اس بندے پہ نچھاور کرنا شروع کر دے. ولدار الآخرت خیر، اور آخرت تو اس سے پھر بہت بڑی ہے. ولنعم دار المتقین، اور آخرت کا گھر تو متقیوں کے لیے. تو یاد رکھیے دنیا تو ہے آخرت بھی ہے. سورۃ یونس کے آیت 26 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، للذین احسنوا الحسنى، وہ لوگ جنہوں نے احسان کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے حسنہ ہے، بھلائی ہے. وزیادت، اور اس سے بڑھ کر کچھ ایکسٹرا بھی ہے. ولا یرحق وجوہہم قطر، اور ان کے چہرے سیاہ نہ ہوں گے. ولا ذلت، اور نہ ذلت چھائے گی. اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، وہ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ حسن کا لفظ دو دفعہ، احسن اور الحسنہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنتیوں کو احسن عمل کرنے پہ حسنہ ملے گی، وہ کیا؟ کہا جنت، ایسی ہے نا. تو کہا اچھا جنت ہے، تو یہ زیادہ کیا ہے؟ ایکسٹرا، مور دین انف. تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے. حدیث سنا دیتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل اہل الجنۃ الجنۃ, جب داخل ہو جائیں گے جنت والے جنت میں, واہل النار النار, اور آگ والے آگ میں داخل ہوں گے, نادا منادن, پکارے گا ایک پکارنے والا, یا اہل الجنہ, اے جنتیو, ان لکم عند اللہ موعدن, بے شک تمہارے لیے اللہ کے ذمے ایک وعدہ, یرید ان ینجزکم, وہ چاہتا ہے کہ آج تمہیں جزا دے, فیقولون, پھر وہ کہیں گے وما ہوا, وہ کیا ہے, الم یثقل اللہ موازیننا, کہ اللہ نے ہمارے وزن بھاری نہیں کر دیے, یعنی نام اعمال بھاری نہیں کر دیے, ویبید وجوہنا, اور ہمارے چہرے خوبصورت نہیں کر دیے, ویدخلنا الجنۃ, اور کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا, وینجینا من النار, اور کیا اس نے ہمیں آگ سے نہیں بچایا. سمجھ گیا نا کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میں تمہیں کچھ اور دینا چاہتا ہوں, تو جنتی کہہ رہی اتنا کچھ تو پہلے ہی دے دیا, اب اور کیا چاہیے. فیکشف الحجاب, پھر حجاب اٹھایا جائے گا, فینظرون الیہ, پھر اس کی طرف دیکھیں گے, یعنی اپنے رب کا دیدار کریں گے.
فواللہ, بس اللہ کی قسم, ما آتاہم اللہ شیئا احب الیہم من النظر الیہ, کا اللہ کی قسم اس کے بعد اللہ ان کو جو کچھ بھی دے گا اس سے زیادہ پیارا ان کو اللہ کو دیکھنا ہوگا. ولا اقر لعیونہم, اور کوئی چیز اس سے زیادہ آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی نہ ہوگی. تم حسینین کو سب سے خوبصورت چیز جو ملے گی نا, وہ کائنات کے مالک اور خوبصورت ترین ہستی کا دیدار ملے گا. اب آپ نے اور سوچا, ان اللہ جمیل یحب الجمال, کبھی آپ نے اور میں نے سوچا کہ اللہ کیا ہے, کتنا خوبصورت ہوگا. دیکھیں دنیا میں خوبصورتی ہے تو اللہ نے دیا نا, تو جو خوبصورتی دینے والے وہ کیسا ہوگا. کبھی میں نے اور آپ نے تڑپ کے سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ ہم اپنا یہ معاملہ رکھیں. اسی پہ امام ابن قیم کی ایک پوئم ہے, آئیے ذرا اس کو سنتے.
انصف ابن قیم رحمہ وهو يصف هذا المشهد العظيم وهذا اللقاء الكبير بين اولياء الله وبين الله سبحانه جل جلاله. اسمع وتخيل نفسك معهم, عسى الله ان يجعلني واياك. يقول ابن القيم رحمه الله, وان سالت عن يوم المزيد وزياره وجه التمثيل والتشبيه تواتر عن الصاق المصدوق المخلوق ان المنادي يا اهل الجمع استزيركم فحي على الخلود سمعا وطاعة تنهضون الى البادر سائبهم فيستوون على ظهورها مسرعين حتى انهوا الى الواد لهم موعدا جمعوا هنا لم يغادر المدى امر الرب رجل فنصب هنا ونابر من فضة وجلس أدناهم أن يكون فيهم دني أقباح حتى إذا اسفروت بيسهم واطمأنت بهم نادى المنادي جنة عند الله موعدا لكم يا عند الله صمو فيقولون ما هو فيقولون ما هو فلم يبيض وجوهنا تبقى المواقف زحنان فبينما هم إذ سطور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جلاله قد أشرك وقال يا ابن جبار أشرف عليه وقال يا الجنة سلام عليكم ويتجلى يضحك سبحانه وتعالى ثم ينادي أين عبادي
خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ حل جزا اور احسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ اور احسان کے سبب کیا ہوگا. تو یاد رکھیے, اللہ سے زیادہ میری اور آپ کی قدر کرنے والا کوئی نہیں. اللہ تو انسانوں کے ساتھ جانوروں پر بھی احسان کرنے کا حکم دیتا. آپ نے وہ معروف روایت سنی ہوگی کہ جس میں ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ یعنی ایک عورت جو تھی اس نے راہ جاتے ایک کتے کو پانی پلایا تھا جو پیاس سے ہانپ رہا تھا, تو اللہ نے اس پر اس کو معاف کر دیا تھا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح رکھیں. پھر ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی کر کے انشاءاللہ یہاں رکیں گے ہم. کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کے ساتھ بس نماز کا تعلق ہے, کہ ایسی نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. حالانکہ عبادت کا بڑا واضح مفہوم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر ہمیں بتا دیا, 162 میں, قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی, میری نماز, سب اللہ کے لیے. تو ہماری زندگی کے ہر اینگل میں احسان ہونا چاہیے اور عبادت میں وہ سارے اینگل آ جاتے جو ہیں. امام مسلم کہتے ہیں کہ انتخش اللہ کا انک تراہو, تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. خود سے پوچھتی ہوں میں بھی کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. ایک پولیس مین ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہمارے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں, کہاں اللہ کی ذات ہمارے سامنے ہو. اور جس کو اللہ کے دیکھنے کا احساس ہوگا نا, اس کے کام میں حسن آئے گا. ماسیاں بھی جب دیکھتی ہیں نا کہ بیگم دیکھ رہی ہے تو اور اچھی طرح سے صفائی کرتی ہیں. اللہ کے دیکھنے کا احسان ہماری عبادات کو خوبصورت کر دیتا ہے. نماز ایسی پڑھے کہ گویا کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے. پھر اس نماز کا اثر کیا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. روزہ ایسا رکھے کہ ایمان اور احتساب سامنے آ جائے. ماں باپ کے سامنے ہو تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رشتے داروں کا معاملہ آ جائے تو احسان کا معاملہ. کوئی زندگی کا میدان نہیں چھوڑا اللہ اور اس کے رسول نے کہ جہاں احسان نہ ہو. یہاں تک آتا ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, ہر چیز پر احسان کرو, حتیٰ کہ زمین پہ چلتے ہوئے مار مار کے پاؤں نہ چلو. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کے گھر میں بلی ہو پھر اس کو اس کی ضرورت کی چیزیں نہ ملے, خوراک نہ ملے, اور جس کے پنجرے میں جانور ہو تو اس کا خیال نہ رکھے تو وہ کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے وہ محسنین میں شامل نہیں ہوگا. یہ امام قرطبی کی کتاب کی بات ہے. ضرورت اس بات کی کہ ہم سب محسن بنے. وضو کرو تو اسراف نہ کرو, یہ بھی احسان ہے. باغوں کے پاس سے گزرو تو پھول نہ توڑو. اپنے پاؤں میں مسل نہ دو ان چیزوں کو. اور ایک واقعہ بھی آتا ہے, کچھ لوگ اس کو زین العابدین کی طرف دیتے ہیں, کچھ کسی اور خلیفہ کی طرف. کیونکہ ایک لونڈی تھی تو ایک دم ان کے ہاتھ دھلانے لگی تو گرم پانی کا لوٹا اس کے ہاتھ سے گرا تو گزر غصہ آیا. کنیز دیکھی کتنی پڑھی لکھی تھی, ان کو دیکھ کے کہتی والکاظمین الغیظ, غصے پہ قابو پانے والے. کٹ جا, میں نے اپنا غصہ ضبط کیا. تو کہنے لگی والا عافی مان الناس, لوگوں کے قصوروں کو بھی معاف کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے جا تجھے معاف کر دیا. تو کہنے لگی اللہ یحب المحسنین, اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. کہا جا پھر میں نے تجھے آزاد کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک کنیز اتنا پڑھتی تھی, دین کو سمجھتی تھی, تو وہ یہ کر سکتی ہے, تو کوئی دوسرا کیسے نہیں کر سکتا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حقیقت میں وہ ہمیں محسن بنائے. اگر آپ سے ایک سوال کو پوچھ لے کیا آپ اللہ سے پیار کرتی ہیں, سب کیا کہیں گے؟ ہاں. تو اس پیار کی دلیل کیا؟ فجر کی نماز کب ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سے کہاں پیار ہے, تم کو نیند پیاری ہے. کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے. اگر فجر پہ ہم سوئے رہے تو محسن تو نہیں کبھی بنیں گے, اور اسی طرح باقی کام تو کبھی بھی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ایک روایت سنا دیتی ہوں. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ حضرت حارثہ سے پوچھا, سناؤ حارثہ تمہاری صبح کس حال میں ہوئی؟ کہنے لگے میری اس حال میں ہوئی کہ میں حق پر حقیقی طور پر مومن ہوں. آپ نے فرمایا ہر دعوے کی ایک دلیل ہے تو دلیل پیش کرو. کہنے لگے میری صبح اس حال میں ہوئی گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں, گویا مجھے اہل جنت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور جہنم والے جہنم کے عذابوں سے دوچار ہیں. اور میں نے اس حال میں کیا کہ دن کو پیاس اور روزے کے ساتھ گزارا, اور رات کو رت جگے یعنی تہجد کی حالت میں گزارا. اس پر پھر آپ نے فرمایا حارثہ تم نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا, اب اس پر ثابت قدم رہو. ایک تو دن محسن بننا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن کیپ اٹ, کرتے ہی رہو, ہر وقت ہر حال میں رہو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور پھر اگر اس راستے میں کوئی مشکل ہے تو وہ توکل اللہ, اور آپ دیکھیے کہ دریاؤں میں راستے بن گئے موسیٰ کے لیے. یہ محسن کی جزا تھی نا. تو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی کام کر دے. یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو ہم سب کی قدر کرتی ہے. ہم ہیں کیا اور ہماری نمازیں کیا اور ہماری عبادات کیا ہے. تو اللہ سے یہ کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں اس طرح کے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم محسن بنیں, اور محسن بن کر تو ہمارے اس عمل کو قبول کر. امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے, کہتے ہیں الاحسان انتام للہ, کہتے احسان یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کام کرو. تو اللہ کے راستے کے کام کرنے والے سب سے بڑے محسن ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. حسن بصری کا قول ہے, کہتے ہیں گویا اسلام قیامت کے دن لوگوں کی زبان پکڑ پکڑ کر کہے گا یا رب اس نے میری مدد کی. سوچیے ذرا, آپ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں نا, تو قیامت کے دن اسلام لوگوں کی سفارش کرے گا اور اسی طرح کا اس نے میری مدد کی, اور جنہوں نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا کہے گا یا رب انہوں نے مجھے رسوا کیا. آج اسلام کے لیے ہمارے دل میں یہ تڑپ ہے. جب حضرت عمر کی باری آئے گی تو اسلام کہے گا یا رب میں اجنبی تھا جب تک کہ یہ اسلام لے آئے. بات سمجھ لیں. تو آج کے دور میں اسلام اجنبی ہے کہ نہیں؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں, آج بھی وہی حالات ہے. تو خود سے پوچھئے قیامت کے دن اسلام میرے بارے میں کیا گواہی دے گا؟ کہ ہمارے بچے کو مارے یا بچہ رو رہا اور ہم اس کو نہ اٹھائے, یہ کہ ہماری کسی نے ڈیوٹی نہیں لگائی, کسی نے بتایا نہیں کہ سروچے بچے کو اٹھانا ہے, گرے کو اٹھانا ہے. تو کیا آج اسلام بچے جتنا بھی اہم نہیں رہا؟ کیا اسلام کی سسکیاں نہیں دکھتی, اسلام نہیں رو رہا, لوگ کس طرح اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں؟ اور ہمارے صحابہ کی یہ کوششیں تھی کہ اسلام پھیلا. آپ کو تھا کہ افریقہ کو کس نے فتح کیا تھا؟ عقبہ بن نافع نے. اور اٹلانٹک اوشن کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے پیچھے بھی کوئی خشکی ہے تو میں وہاں بھی تیرا دین پہنچاتا. اور میں اچھی بات کہ اس وقت دنیا ان تین بڑے بڑے عظموں سے جس میں ایشیا، افریقہ اور یورپ ہے واقف تھی، اور بحر اٹلانٹک کے اس پار ابھی امریکہ تو دریافت ہی نہیں ہوا تھا، لیکن ان کو اس خواہش پہ اثر مل جائے گا. ان کو کیا پتا ہے جس امریکہ میں کتنا ایمان آ رہا ہے. تو اپنی بات ختم کروں گی سورۃ عنکبوت کی آخری آیت پہ 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے ہم انہیں اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے، کیونکہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہے. تو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب ہم کوشش کرتے ہیں. آج میں اور آپ اگر کوشش کریں گے، اللہ وہی درجے آج ہمیں بھی دینے پر قادر ہے جو اس نے نبیوں کا ساتھ دینے والے ابو بکر اور عمر کو دیے تھے، کیونکہ ہر کچھ سال کے بعد اسلام دوبارہ اسی کیفیت میں آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جب کوئی یہ سوچے کہ اچھا یہ سب کریں گے تو اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا، اللہ کو فائدہ نہیں ہوگا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. سورہ بنی اسرائیل آیت 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم احسان کرو گے تو یہ احسان تو تمہارے اپنے اوپر ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، بہت پیارا سیشن. ایک لکھیں گے کیا سیکھا، کیونکہ بہت اچھا تھا. صرف جلدی جلدی مجھے بتائیں کہ کیا سیکھا آج کا، مین ایک ورڈ میں مجھے ایکسپلین کریں کیا سیکھا آج. محاسبہ بنا ہے، بالکل ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. جی اور کیا کرنا ہے؟ سب سے مین چیز جو آج رمضان اور کیا تھا ہم نے احسان کا سیکھا نا، کہ ہم نے کس درجے میں احسان کرنا ہے. دیکھیے جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا نا، اخلاق اچھا ہوگا تو ہم احسان کریں گے. ٹھیک ہے، تو اپنے اخلاق کو اچھے کرنے کی بہتری کرنی ہے ہر چیز میں. ہم جی محسن بننا ہے، ویری گڈ. جب ہم محسن بنیں گے تو الحمدللہ ہر چیز ہماری ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں اس دعا کے ساتھ. ہاں جی بالکل ایکسٹرا کرنا ہے الحمدللہ. یہ بھی دیکھیں آپ لوگوں کی طرف سے احسان ہے نا کہ ہمارا ٹائم کلاس کو اوپر چلا گیا ہے. الحمدللہ آپ لوگوں نے ہم پہ احسان کیا، آرام سے سن رہے ہیں سکون کے ساتھ. گول دس رمضان محسن بننا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں ابھی ایک دعا کے ساتھ کہ ہمارا اچھے اخلاق کی دعا مانگ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ٹرانسلیشن کر کے اس کو اینڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ منڈے کو دوبارہ اللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دعا کر لیتے ہیں. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما، تیرے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق دور نہیں کر سکتا. جزاکم اللہ خیر، بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا. سبحان ربک العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الہی امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی سسٹر، آپ نے پوچھا ہے کہ کٹ کے بارے میں. دیکھیں ہمارا ویب سائٹ پہ جائیں، نور افغان کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ آڈیو پہ لنک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ آپ کو بچوں کے بارے میں سیریز مل جائے گی استاذہ جی کی ہے، وہاں سے آپ کو بہت زیادہ گائیڈ لائن مل جائے گی. ٹھیک ہے، noorulquran.com کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں سے انشاءاللہ تعالی آپ کو سارا کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.